ریڈی ہیں آپ لوگ اپنی اٹینڈنس کے لیے؟ عائشہ ترابی، کرن اوان، عائشہ خالد، ماہا اظہر، سعدیہ صلاح الدین، یاسمین بانو، رضوانہ قمر، فریدہ خان، فوزیہ عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نگت سوال، علی اختر، نشاد کوثر، نائلہ کیانی، نازیہ خانم، فرح ناز، ثنا آفرین، فرزانہ سیلود، شاہینہ سریو، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نمیرہ کتبائی، مراج فاطمہ، بشرا صدیقی، غزالہ رشید، ارشیہ گلناز خان، ثانیہ شہباز، عبیرہ شیراز، ماریا شگفتہ، عائشہ تسنیم، زوبیہ کوثر، شہداب صبا، امبر عمر، ام تبشیش، ناظمہ پروین، رانی شاہین، سائمہ اظہر، سنوبر مسعود، صوفیہ خان. جی اگر کسی کی اٹینڈنس رہ گئی ہو تو نام لینے سے تو آپ اپنی اٹینڈنس مارک کر دیں ان شاء اللہ تعالی. ایک دو منٹ ہم دیکھتے ہیں, اگر سسٹر عائشہ کا میسج آ جاتا ہے تو ہم تجوید کی کلاس ایک منٹ اور دیکھتے ہیں, اگر نہیں آتا تو پھر ہم اپنی تجوید تفسیر کا سیشن شروع کر دیں گے. تو تجوید آپ لوگ اپنے لیسن کو کریں پریکٹس, جیسے سسٹر عائشہ نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ ریسائٹیشن کی تھی. کتنا ٹائم آپ لوگ اپنے گھر میں پریکٹس کرتے ہیں اپنے لیسن کی؟ ٹائپ کریں گے آپ لوگ؟ اگر ہم یہ اپنی ایک روٹین بنا لیں کہ میں نے اپنی یہ 10 آیات ہر نماز کے بعد کرنی ہے, یا عصر کی نماز کے بعد 5 ٹائم کرنی ہے, 10 ٹائم کرنی ہے, ٹوڈے 2 آورز ماشاء اللہ. جی اور اس سے آپ کی جتنی پریکٹس زیادہ ہوگی اتنی ہی آپ کی ریسائٹیشن میں نکھار آنا شروع ہو جائے گا. اور جب ہم کسی قاری کی آواز میں سنتے ہیں, اسپیشلی قاری حذیفی ہیں ان کے ساتھ, یا جو قاری بھی آپ کو اچھی لگتی ہیں ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. منشاوی ہیں, وہ بہت سلو پڑھتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. تو جب آپ بار بار پریکٹس کرتے ہیں یا سنتے ہیں, قرآن کی تلاوت کو بھی بہت سنا کریں, اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. کہ جب بھی آپ گھر میں کام کر رہے ہوں اونچی آواز کے ساتھ تلاوت لگا دیں اور ساتھ ساتھ دھیان سے سنتے رہیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ پھر آپ کے کانوں میں گونجتی رہتی ہے آواز. اور جب آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کو آپ ساتھ لے کے چل پڑتے ہیں, تو اس سے بہت پھر فائدہ ہوتا ہے. سسٹر عائشہ کے کوئی مجھے اب میسج نہیں آیا, شاید ان کا نیٹ کا کوئی پرابلم ہو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ کل ہم ان کے ساتھ کر سکیں. تو آج دیکھتے ہیں کہ بریک سے پہلے ہم جتنی سورہ محمد کر سکیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو کریں گے, اور باقی کل نیکسٹ کلاس میں کریں گے. تو آپ سب اپنے نوٹس بکس کے ساتھ, مصحف کے ساتھ اور پینسلس کے ساتھ ریڈی ہو جائیں. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم الخير سورة محمد فجی ترجمہ دیکھیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا جو لوگ کافر ہوئے وسدو اور انہوں نے روکا ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے ادل اعمالہم ضائع ہو گئے ان کے اعمال والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے وآمنوا اور وہ ایمان لائے بما نزل اس پر جو نازل کیا گیا علی محمد محمد پر وہو الحق من ربهم اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے کفر عنہم اس نے دور کر دی ان سے سیئیاتہم ان کی برائیاں، واصلح بالہم اور درست کر دیا ان کا حال، ذالک یہ، بین الذین کفروا اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل انہوں نے پیروی کی باطل کی، وان الذین آمنوا اور یہ کہ جو لوگ ایمان لائے، اتبعوا الحق کا انہوں نے پیروی کی حق کی، میں ربہم اپنے رب کی طرف سے، کذالک اسی طرح، یدرب اللہ اللہ تعالی بیان کرتا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، امثالہم ان کی مثالیں، فَإِذَا لَقِيتُمْ اور جب تم ملاقات کرو، یعنی آمنا سامنا ہو، الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، فَدَرْبَ الرِّقَابِ تمہارو گردن، حَتَّى یہاں تک کہ، اِذَا جب، اَسْحَنْتُمُوهُمْ تم خوب خون ریزی کر چکو ان سے، فَشُدُّ الْوَثَاقِ تو مضبوط کر لو قید، فَإِمَّا پھر یا تو، منن اعلان کرو، بعدو اس کے بعد، فَإِمَّا یا فِدَاءً فِدْيَا لے لو، حَتَّى جہاں تک کہ، تَدَعَ الْحَرْبُ رکھ دے لڑائی، اوزارہا اپنے ہتھیار، واوزارا ذالک یہ، ولو یشاء اللہ اگر اللہ چاہتا، لن تصرف البتہ ضرور انتقام لیتا، منہم ان سے، ولیکن لیبلوا اور لیکن تاکہ آزمائے، بعدکم تم میں سے باز کو، ببعدن بعض کے ذریعے، والذین اور وہ لوگ، قتلوا فی سبیل اللہ جو مارے گئے اللہ کے راستے میں، فلن یضل اعمالہم بس ہرگز نہیں وہ ضائع کرے گا ان کے اعمال، سیہدیہم ان قریب پرہ دکھائے گا ان کو، وَيُسْلِحُ بَالَهُمْ اور سنوار دے گا ان کا حال، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ اور داخل کرے گا ان کو جنت میں، عَرَّفَهَا لَهُمْ اس نے شناسا کر دیا جس سے ان کو، یعنی اس کو پہچان لیں گے، اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصر اللہ اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، ینصرکم مدد کرے گا وہ تمہاری، ویثبت اقدامکم اور جما دے گا تمہارے قدم، والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر، فَتَعْسًا لَهُمْ تو تباہی ہے ان کے لیے، وَعَدَلَّ أَعْمَالَهُمْ اور اس نے ضائع کر دیے ان کے عمل، ذَلِكَ یہ، بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا، مَا أَنزَلَ اللَّهُ جو نازل کیا اللہ نے، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ تو ضائع کر دیے گئے ان کے اعمال، افلم یسیروا کیا وہ چلے پھرے نہیں، فی الارض زمین میں، فینظروا تو وہ دیکھ لیتے، کیف کان عاقبت کیسا ہوا انجام، الذين ان لوگوں کا من قبلهم ان سے پہلے تھے دمر اللہ تباہی ڈال دی اللہ نے علیہم ان پر ولل کافرین اور کافروں کے لیے امثالہا اسی کی مانت ہوگی یعنی سزا ذالک یہ بین اللہ اس لیے کہ اللہ مولا الذین آمنوا کرساس ایمان والوں کا وان الکافرین اور یہ کہ کافروں کا لا مولا لہم کوئی کارساز نہیں ان کا ان اللہ بے شک اللہ تعالی یدخل الذین آمنوا داخل کرتا ہے ایمان والوں کو وعملوا الصالحات اور جنہوں نے عمل کیے صالح جنات باغات میں تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یتمتعون وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ویاکلون اور وہ کھاتے ہیں کما تاکل الانام جس طرح کھاتے ہیں چوپائے والنارو اور آگ مثوى لهم ٹھکانہ ان کا وکأیم اور بہت سی من قریۃن بستیوں میں سے ہی وہ اشد بہت سخت تھی قوتن قوت میں من قریۃ کا آپ کی بستی سے التی وہ جو اخرجت کا آپ کو نکال دیا تھا اہلکناہم ہم نے ہلاک کر دیا ان کو فلا ناصر لہم تو نہ تھا کوئی مدد کرنے والا ان کی افمن کانا کیا بھلا جو کوئی ہو علی بینت دلیل پر من ربہ اپنے رب کی طرف سے کمن مانت ہے اس شخص کے زجینا خوبصورت بنا دیا گیا لہو اس کے لیے سوء عملہ اس کے برے عمل واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی اہواءہم اپنی خواہشات کی مثل الجنتی مثال جنت کی التی وہ جو وعد المتقون وعدہ کیے گئے متقی لوگ فیہا اس میں انہار نہریں ہیں من ماء پانی سے غیر آسن نہ بدبو کرنے والا وانہار اور نہریں من لبن دودھ کی لم نہیں یتغیر بدلا طعمہ اس کا ذائقہ وَأَنْهَارٌ اور نہریں مِنْ خَمْرٍ شراب کی لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ لذت کا سامان پینے والوں کے لیے وَأَنْهَارٌ اور نہریں مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى شہد کی صاف انہیں صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے اس میں من کل ثمرات ہر قسم کے پھل ہیں، ومغفرتم اور بخشش، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، کمن کیا مانت ہے اس کے، ہوا جو خالد فی النار ہمیشہ رہنے والا آگ میں، وا اور سقو ان کو پلایا جائے گا، ما ان پانی، حمیمن گرم کھولتا ہوا، فقط تو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا، ام اہم ان کی انتڑیاں، ومنہم اور ان میں سے، مئی جو کوئی، یستمعو سنتا ہے، الی کا آپ کو، یا غور سے سنتا ہے آپ کو، حتی یہاں تک کہ، اذا جب خرجو وہ نکلتے ہیں، منندی کا آپ کے پاس سے، قالو وہ کہتے ہیں، للذین ان لوگوں سے، اوت العلم جنہیں دیا گیا علم، ماذا کیا کچھ، قال اس نے کہا، آنفا ابھی، اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں، طبع اللہ مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، اہواءہم اپنی خواہشات کی، والذین اہتدوا اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، زادہم اور زیادہ دی ان کو، ہدن ہدایت، وآتاہم اور انہیں عطا کیا، تقواہم ان کی پرہیزگاری، فہل ینظرون بس نہیں وہ منتظر، الا الساعۃ مگر قیامت کے، ان کہ تأتیہم وہ آ جائے ان پر، بختتن اچانک، فقد جاء تو بے شک آ چکی ہیں، اشراتها اس کی علامتیں، شین راتوئے روٹھے، فانا تو کہاں سے، لہم ان کے لیے، اذا جب، جاءتہم وہ آگئی ان کے پاس، ذکراہم ان کا نصیحت قبول کرنا، فعلم بس جان لیجئے، انہو یہ کہ وہ، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا اللہ اللہ کے سوا، واستغفر اور بخشش مانگیں، لیزم بکا اپنے گناہ کے لیے، وللمؤمنین اور مومن مردوں کے لیے، والمؤمنات اور مومن عورتوں کے لیے، واللہ اور اللہ تعالی، یعلم خوب جانتا ہے، متقلبکم تمہارا چلنا پھرنا، ومسواکم اور تمہارے رہنے سہنے کا مقام۔ بس جی، تلاوت سنیں گے یہاں تک۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
سبق نمبر 241 آیت نمبر 1 سے 38 سورة محمد. لیسن نمبر 241 آیت نمبر 1-38 سورة محمد. پہلے چند باتیں سورة کے بارے میں. پہلی بات ہے کہ سورت محمد ترتیب کے ساتھ آنے والی صورتوں میں 47 یعنی 47 نمبر کی صورت 46 صورتیں سے پہلے گزر چکی. اس صورت کا ایک اور نام صورت قتال بھی ہے. اس صورت کے اندر ہمیں جیسا کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے مشن کی بات ہے. جو ہی آپ سوچتے ہیں کہ ہم سورت محمد پڑھیں گے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہاں سے آپ ایک بہت ہی بنیادی فرق بھی دیکھیں گے اسلامی تعلیمات اور سیکولر تعلیمات کا. مجھے امید ہے کہ جو شخص قرآن کا مزاج پورا نہ سمجھ چکا ہو جو ہی اس کو کہا جائے کہ آج ہم سورت محمد پڑھیں گے تو اس کے ذہن میں آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک لیکچر ہوگا, آپ کا حسب نصب ہوگا, جس کو ہمارے ہاں انگلش میں ایسے لکھنا کہتے ہیں, ہی واز محمد, ہز مدر واز دس, ہز فادر واز دس, وہ یہاں پیدا ہوئے, بکریاں چراتے تھے. کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ واقعی سورت محمد کو سوچتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کی کہانیاں کھلیں گی؟ اسلام شخصیات کو اجاگر کرنے نہیں آیا. سورت محمد ہمیں مشن محمد دیتی ہے. ہاں زندگی کی کہانیاں سورت احزاب میں پڑھی, سورت نور میں پڑھی, سورت تحریم میں پڑھیں گے, سورت منافقون میں پڑھیں گے, لیکن ان سورتوں کا نام سورت محمد نہیں. اس لیے کہ اسلام ہمیں انسانوں میں نہیں کھونے دیتا. کون کہاں پیدا ہوا, اس کو کیا پسند ہے, اس کا فیورٹ کھانا کون سا ہے, اس کا فیورٹ ہوٹل کون سا ہے, یہ بتایا گیا اس صورت میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیورٹ کام کیا تھا, آپ کا مشن کیا تھا, آپ کیوں بھیجے گئے, کس طریقے سے آپ نے یہ پیغام دیا, اور آج امت مسلمہ اگر اس کام کو کرے گی تو اس کو اس کے لیے کیا منہج تیار کرنا پڑے گا, کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا, کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کام کرتے ہوئے دنیا میں اسلام کو غالب کرنا پڑے گا. سورت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آیت نمبر 2 ہی میں ہے, وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ, اس سے ہے. اور اس سورت کا نام جو قتال ہے وہ اس سورت کی آیت نمبر 20 وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ, اس سے ماخوذ ہے. یہ سورت کب نازل ہوئی اس کو دیکھنا لازمی ہے. پہلی بات ہے کہ یہ مدنی سورت ہے. آپ سب کو تھوڑا سا اپنا مزاج بدلنا پڑے گا کیونکہ تین مدنی سورتیں بن ترتیب مکی سورتوں کے بعد اب ہمارے سامنے ہیں, سورت محمد, سورت فتح اور سورت حجرات. اور یقین کریں اگر آپ نے بغیر چھٹی کیے, بغیر کسی ڈسٹریکشن کے ان تین سورتوں کو سن لیا تو آپ کو مشن کے ساتھ محبت کیا ہے وہ بھی پتہ چل جائے گی, فتح مکہ کیسے فتح ہوا, کیا اسباب ہیں, کیسے اللہ پہلے مشکلات میں ڈال کے پھر نعمتیں دیتا ہے, وہ آپ سورت فتح سے سیکھیں گے. انتہائی خوبصورت سورتیں ہیں. سورت فتح تو صحابہ کرام کی کریکٹر بلڈنگ کی منہ بولتی تصویر ہے. اور پھر سورہ حجرات میں ہم اپنی اخلاقی زندگی کو سیکھیں گے. یہ سورت جو ہے یہ سورت احقاف ہی کے بالکل ساتھ جڑی ہوئی سورت ہے. کہ ہم نے سورہ احقاف میں پڑھا کہ بالکل آخری دور تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے لیے بھی لوگ دشمن بنے ہوئے تھے. آپ نے اپنی جہیں ایمان بچانے کے لیے ہجرت کی اور آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ جو تھے وہ بھی ہجرت کرتے رہے. یہاں ایک چھوٹی سی بات نوٹ کر لیجیے جو بہت سارے لوگ اپنے جملوں میں غلط بول دیتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ ہجرت کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوششیں تھیں لہٰذا آپ نے جان بچانے کے لیے ہجرت کر لی. تو یہ جملہ کاٹتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جان بچانے کے لیے ہجرت نہیں کی, ایمان بچانے کے لیے ہجرت کی. کیونکہ جان تو بچتی نہیں ہے, ایمان جہاں خطرے میں ہو اس جگہ کو چھوڑنا جو ہے انسان کے لیے بہت ہی لازمی ہے. جب یہ سورت نازل ہوئی حالات کچھ اس قسم کے تھے کہ مسلمانوں کے لیے مکہ کی زمین تنگ ہو چکی تھی, کفار کے ظلم اتنے بڑھ چکے تھے کہ مسلمانوں کو اپنی دولت ایمان کو ان کے ہاتھوں سے بچانا مشکل ہو رہا تھا. مسلمانوں نے گھروں کی پرواہ نہیں کی, اپنی زمینوں کی پرواہ نہیں کی, کاروبار چھوڑ دیے, محبتیں چھوڑی, جذباتی تعلق چھوڑے اور سب چھوڑ چھاڑ کر تن تنہا مدینۃ المنورہ پہنچ گئے. ان سے سب کچھ چھن گیا تھا لیکن یہ خوش تھے. کیوں؟ کہ ان کے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دامن نہیں چھوٹا, اسلام نہیں چھوٹا, بلکہ وہ تو اس پہ اور بھی خوش تھے کہ اب طور دل جمعی کے ساتھ اپنے رب کے ذکر اور اس کی عبادت پہ اپنے شب و روز بسر کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں نا, گھر بار کے نعمتیں بھی ہیں لیکن کڑیاں بھی ہیں, پاؤں کی بندشیں ہیں. ایک سچا مومن جس کو خاص طور پہ اپنی موت یاد آتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے لیے کچھ کروں, لیکن گھر کے تقاضے, دنیا داریاں, رشتے داریاں, اپنی جگہ میں انسان حقیقتاً بزی ہوتا ہے. آپ اس کو اس امیجنیشن میں لیں کہ یہاں ہم ان ملکوں میں کتنے سکون کے ساتھ دین کا کام کرتے, کراتے, کلاسز لیتے, پڑھتے پڑھاتے. ہم میں سے کوئی 15 دن کے لیے بھی اپنے ملکوں میں چلا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ 5 نمازیں بھی مشکل سے ادا ہو سکے. ٹھیک ہے, وہ کبھی کبھار کا معاملہ ہے, لیکن آپ دیکھیں گے جو لوگ خاندانوں میں جتے رہتے ہیں نا, ان کا دین پہ آنا بڑا مشکل ہے. یہ میں نے اپنے پچھلے 10 سال میں کئی خاندانوں میں دیکھا. کئیوں تک دعوت جاتی ہے دین کی, کئی قبول کرتے ہیں لیکن پیچھے کیوں ہٹتے ہیں؟ فیملی پریشر, محبتوں کا ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے. جو لوگ ان ملکوں میں, باہر کے ملکوں میں خاص طور پر اکیلے رہتے ہیں, کپل ہیں, ایک بچہ آیا, دو ہوئے, وہ بہت ایزیلی مسجدوں میں, دین کی جگہوں میں بہت انوالو رہتے ہیں. جن کی بہت بڑی فیملیز ہیں وہ نہیں آ پاتے. آج ایک بہن کے گھر دعوت ہے, آج بھائی کے گھر منگنی, آج بیٹے کی فلاں ہے, آج بیٹی کا یہ ہے, آج شوہر کے گھر والوں میں پورا ویکینڈ, گھر, زندگی اور ذہن مصروف ہو, آکوپائڈ ہے نا. ہمارا ذہن جب پہلے سے آکوپائڈ ہوتا ہے تو ہم اس کو پھر دوسری طرف نہیں لگا سکتے. تو ایسے وقتوں میں اللہ نے مکہ چھڑوایا, چھوڑو ان کو, کیونکہ جگہوں سے بھی ہماری یادیں ہوتی ہیں نا. تو کہا چلو مدینہ. اب بازار لوگوں کا ہائے بےچارے مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے, لیکن صحابہ خوش تھے. ان کو پتا تھا ہمارے ہاتھ ہلکے ہو گئے, اللہ نے ہمارے ہاتھ سے کچھ چھین لیا. تو یاد رکھے, لکھ لے, ایمان والا جس طرح نعمتوں کے کم ہونے پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے نا, اس طرح نعمتوں کے ملنے پہ نہیں ہوتا, دل کو دھڑکا ہوتا ہے. حضرت ایوب کی کہانی سن لیں, یاد کر لیں کہ اللہ میرا نرم گرم بستر پڑا ہوتا تھا لیکن میرا دل تیری طرف آنے کو چاہتا تھا, لیکن دنیا کی ذمہ داریاں, کاروبار بڑے تنگ کرتے تھے. آج تو نے مجھے اپنی طرف بلا لیا تو میں اب خوش محسوس کرتا ہوں. حضرت ابراہیم کیوں آگ میں خوش تھے؟ کہ سارے جھنجٹ گئے, اب میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں. یہی کیفیت وہ تھی جب یہ سورت نازل ہوئی, کہ صحابہ کرام خوش تھے کہ دین کی دعوت کا جو کام مکہ میں نہیں ہو سکا, ہم مدینہ کے پرامن ماحول میں وہ کام کریں گے. ان کو تو یہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ اپنوں میں جا رہا ہوں, کیونکہ اللہ کے نبی جہاں جا رہے تھے وہاں یہود اپنے ہی تو تھے, اسلامی لوگ تھے, مسلمان لوگ تھے. لیکن آپ لوگوں کو یہ لگا کہ ہم دشمنوں سے اپنوں میں آ رہے ہیں, لیکن وہی ہوا جس کی امید نہیں تھی. کہ مکہ میں تو صرف ایک دشمن تھا, مدینہ کے اندر کئی دشمن بن گئے. ایک تو یہود نے اپنے حقوق پہ زد پڑتی ہوئی محسوس کی کہ اب دین کے نام پہ ایک اور نام آ گیا تو ہمارے ہی سارے حق شاید یہ لے جائیں گے. دوسرا, وہاں کچھ منافق پیدا ہو گئے. تیسرے, وہاں کفار مکہ کی بھی پہنچتی تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنی کہ صرف ایک سال بھی چین سے نہیں پڑا. چھوٹی چھوٹی ٹولیاں آتی ادھر لوٹ مار ہوتی، کوئی مسلمانوں کے اونٹ کھول کے لے جاتا، کوئی بکریاں لے جاتا، کوئی ایک آدھا مسلمان ہاتھ لگتا اس کو بھی قتل کر دیتے. اب یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ مسئلے بن چکے تھے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جنہوں نے گھر چھوڑے غریب الوطن بھی تھے. اب یہ وہ حالات تھے کہ جب مسلمان یا تو کمپرومائزنگ ہو کر ہینڈز اپ کر دیں، ہینڈز ریز کر دیں کہ بھئی جو کر لو، ہم تو ویسے مہاجر ہیں اور ہم تو ویسے ہی اسائلم ہیں اور ہمارے تو ہاتھ میں کچھ نہیں. کسی بھی ملک میں اسائلم بن کے آنے والے کی حیثیت کو سامنے رکھیے تو آپ کو یہ صورت سمجھ آئے گی کہ مکہ سے اٹھ کے مدینہ میں آنے والوں کی جائیدادیں جگیریں نہیں تھی، بالکل تنہا تھے. 13 سال تک مکہ میں کفر کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش ہو چکی تھی، ہر ممکن کوشش تھی کہ کفر ختم ہو، کفر ختم ہو، لیکن اب راستہ بدلا. پھر ایک اور چیز کیا ہوئی، کیونکہ یہ باتیں جب تک آپ نہیں سنیں گے، بعض آیتیں اس صورت کی ایسی ہیں کہ جو کفار کے مطالبے پہ قرآن سے نکالنے کے دعوے ہیں، نکالو اس صورت کو قرآن سے. ان صورتوں کو لوگ بنیاد بنا کے آج مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام ہے کہ آپ نے یہ دین تلوار کے طور پہ چلایا، اور ہم دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے، نعتیں پڑھنے والے، جھومنے والے اس کا مضمون بھی شاید نہیں کبھی غور سے سن چکے ہوں گے. تو آپ یہاں ایک چھوٹا سا فرق بھی نوٹ کر لیں ان باتوں کو سنتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام تھے ان کے ساتھ قوموں کا معاملہ جب بگڑا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، عذاب آیا، قومیں نیست و نابود کر دی گئی، ختم، نیست ٹوٹ گئی، ختم. اللہ کو پرواہ بھی نہیں کہ پوری انسانیت ختم ہو کے 70 لوگ بچے نوح کے ساتھ، حضرت خود اور حضرت صالح سب کہانیاں پیچھے سن چکے ہیں. اس میں نبیوں کے جھٹلانے والوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ 2-3 وجوہات ہیں. نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھا. آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی لوگوں کو زندہ رکھنا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی وجہ سے کفار مکہ اور سارے مشرکوں کو آسمان سے کوئی آندھی یا سیلاب یا طوفان بھیج کے مار دیا جاتا تو کام آگے نہیں چلنا تھا. اللہ کو پتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات موجود تھی کہ اس نسل کے اندر سے خیر نکلے گی، کیونکہ فتنیاں ختم ہو چکی ہوتی ورنہ. تو لہٰذا بجائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اللہ کسی عذاب سے مار دیتا، آفت سے مارتا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ 13 سال کے صبر، 1 سال مزید افہام و تفہیم کی کوششوں کے بعد اب اگر یہ لوگ آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو آپ ہاتھ روکیے. مکہ میں کوئی جنگ نہ ہوئی، مدینہ میں آ کر پہلا موقع جنگ کا غزوہ بدر ہوا. ہم اس صورت میں یہ ساری چیزیں پڑھیں گے. میں صرف آپ کا ذہن اس لیے بھی بنا رہی ہوں کہ ان باتوں کو اس ماحول میں سمجھیے گا کہ یہ کوئی پہلا دن نہیں تھا کہ گن لے کے گئے تھے اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، نہیں مانتے تو شوٹ کر دو. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. آج بھی اگر دنیا سے آپ کفر کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو کافر کو مارنے سے پہلے کفر کو ماریے. 13 سال تو کوشش کرے ہر بندہ، ہر طرف سے پہلے کفر مارے، کیونکہ اسلام کی لڑائی کافر سے نہیں ہے، کفر سے. اسلام کہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کا کفر ختم کرو، وہ تمہارے ہاتھ بن جائیں گے. ابو سفیان کون تھے؟ خالد بن ولید کون تھے؟ کافر تھے. کفر ختم ہوا، وہ ساری طاقت اسلام کی بن گئی. تو لہٰذا اس جنگ میں کچھ ایسے اصول و ضوابط بتائے گئے کہ کس طرح سے جنگوں کے ذریعے سے حاصل ہونے والے قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اور اسلام جو ہے صرف حقوق دوسروں کو دینے یا صرف دوسروں کے غلبے کے اوپر اپنے آپ کو مغلوب کرنے کا نام نہیں، جیو اور جینے دو. جیسے انگلش میں کہتے ہیں لیو اینڈ لیٹ ٹو لیو، جیو اور جینے دو کا اصول ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم تو ہتھیار بناؤ ہم نہیں بنائیں گے، تم سارے امن کے دعوے اپنے نام پہ کرو اور مسلمانوں کے لیے نہیں. اسلام تھرڈ ورلڈ اور فرسٹ ورلڈ اور سیکنڈ ورلڈ کی اس بات کو پسند نہیں کرتا. تو لہٰذا اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام سکھا دیا کہ اب اگر مسلمانوں نے مزید صبر کیا تو اسلام کی شمع گل ہو جائے گی. لکھ لیں یہ بات، بعض دفعہ صبر لازم ہوتا ہے اور بعض حالات زندگی میں ایسے آتے ہیں، انفرادی بھی آتے ہیں، میرے آپ کے بھی زندگی میں آئیں گے، آتے ہوں گے. بعض حالات میں صبر خودکشی کے برابر ہوتا ہے. یہ موٹا موٹا کر کے لکھے. ہمارے ہاں نہ یہ سبق بیٹیوں کو پڑھایا جاتا ہے نہ بہنوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ ایسا صبر نہ کرنا کہ تم خود کو ہی کچھ کر لو. لہٰذا پہلے صبر، ضبط تھا، تحمل تھا، مظالم برداشت کیے گئے، لیکن جب دیکھا کہ ان تلوں میں کوئی تیل نہیں، بات نہیں بن رہی، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، یہ سب کچھ کر لیا، ہر بندہ اسلام کے چراغ کو بجھا رہا ہے، ہر بھوک کا رخ اسلام کی طرف ہے، تو پھر کہا اٹھو، اب تم نکلو اور جو تمہیں یہ کرتے ہیں اس کے ساتھ کرو۔ سورہ حج کی آیت 39 میں ہم پڑھ چکے، پہلی دفعہ وہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اوزی للذین یقاتلونا میں جنگ کی اجازت دی۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت 190 میں جہاد کا حکم دے دیا گیا، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے لڑائی کرو جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرنا، کیونکہ ان اللہ لا یحب المعتدین، کہ اللہ تعالیٰ کو زیادتی کرنے لئے پسند نہیں۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہم سورت میں دیکھیں گے، اور جس کو لیڈر بننے کا شوق ہے نا، اس کو سورت محمد کو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات سختی اچھی ہوتی ہے، بعض اوقات نرمی اچھی ہوتی ہے۔ جب ایک طریقہ علاج سے صحت نہیں ملتی تو ڈاکٹر دوسرا طریقہ علاج اختیار کر لیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جرنیل کی صورت میں ہمیں ایسے ہی لیڈر دکھتے ہیں، وقت کی نفس دیکھ کے فیصلے کیا کرتے تھے، ایٹ ونس آپ کا ڈیسیزن بدل جاتا تھا، اسپونٹینیسلی بدل جاتا تھا، آپ بہت پریڈکٹڈ تھے، لوگوں کو پہلے پتا ہوتا تھا کہ آپ اس وقت کیا کریں گے، لیکن بعض اوقات بالکل سڈن اچانک ایکشن لیتے تھے، صحابہ کی تربیت کو، حالات کو دیکھنے کو، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے اونچ نیچ جو ہے ہمیں اس صورت میں انشاءاللہ بھی دکھے گی، اور خاص طور پہ اس صورت میں اللہ کے لیے اپنی زندگیاں لگانے والوں کو بھی بہت خوشخبری ہے کہ تم نے اگر اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگایا، اپنا مال لگایا، اپنی جوانی لگائی، تو اللہ تمہارا رکھے گا نہیں۔ بہت پیارا مضمون ہے، انشاءاللہ تعالی ہم باقی باتیں صورت کے ساتھ ساتھ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ وہ ہمیں اس بات کو صحیح طور پہ کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جنہوں نے خود بھی حق کا انکار کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے رہے، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ بڑا اسٹرانگ اسٹارٹ ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جمپ اسٹارٹ، گاڑیوں کی اصطلاح میں آپ اس کو جانتے ہوں گے کہ جب گاڑی خود نہیں چلتی تو دوسرے کی گاڑی کے ساتھ اس کی بیٹری کو جوڑ کے جمپ اسٹارٹ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت سے عام طور پر رہنمائی نہیں لیتے، تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ انتہائی شدید انداز اختیار کر کے توجہ دلاتے ہیں۔ کوئی مقطعات نہیں صورت کے شروع میں، عام صورتوں کی طرح جو مکی صورتوں میں ویسے آتے ہیں، قرآن کی بات نہیں، اللہ کی کوئی صفت نہیں، کوئی عمومی صورتوں کا جو انداز ہوتا ہے اس صورت میں آپ کو نہیں دکھے گا۔ اور بات کس سے شروع ہو رہی ہے؟ الذین، اسم موصول جو دو چیزوں کے بیچ میں آتا ہے، کون الذین؟ اس سے پیچھے کچھ تھا نا، تو وہ کون سا تھا؟ سورت الاحقاف کے آخر میں، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا، پچھلی سورت کے فاسق مراد ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا میں۔ سورت کا ماحول تو ہم سمجھ چکے کہ کن حالات میں یہ سورت نازل ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب صبر کرنے کا وقت گیا، اب دو ٹوک فیصلے ہوں گے۔ کن کے لیے؟ کافرو، جنہوں نے خود کفر کیا۔ کون مراد ہیں ادھر؟ اہل مکہ بھی مراد ہیں اور یہود مدینہ بھی مراد ہیں۔ خود تو کافر ہوئے، نہ مانا، حق کو قبول نہ کیا، تعلیم اور ہدایت جو اللہ کے نبی کے ذریعے سے بھیجی گئی تھی ان تک اس کو قبول نہ کیا۔ چلیں یہاں تک بھی بات ٹھیک تھی، لیکن وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا۔ صدو کا لفظ عربی گرامر کی روشنی میں لازم اور متعدی دونوں معنوں میں آتا ہے۔ آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ صدو کا ایک معنی کیا ہے؟ کہ خود رکے، اور دوسرا معنی ہے کہ دوسروں کو روکے۔ خود رکنا تو بالکل واضح سمجھ آتا ہے کہ کسی کو دعوت دی، وہ کہتا ہے نو تھینکس، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، آپ اپنا کام کیجئے۔ لیکن دوسروں کو دین کے راستے سے، اللہ کے راستے سے روکنے کی کیا صورتیں؟ نمبر ایک، کسی کو زبردستی ایمان لانے سے روک دیا جائے۔ مکہ میں ایسا بہت ہوا، مالک جو تھے انہوں نے اپنے غلاموں کو دین سے روکا، شوہروں نے اپنی بیویوں کو ایمان لانے سے روکا، ماں باپ نے اپنی اولادوں کو دین قبول کرنے سے، اسلام لانے سے روکا، اور اس طرح کی آج بھی صورتحال ہوتی ہیں۔ کہ کچھ لوگ زبردستی روکتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کیا تو میں وہ کر دوں گا. دوسری صورت ہوتی ہے روکنے کی کہ ایمان لانے والوں پر وہ ظلم و ستم ڈھائے جائیں کہ ان کا ایمان پر قائم رہنا باقی نہ رہے, اور دوسروں کے لیے ایسے خوفناک حالات میں ایمان لانا مشکل ہو جائے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا ستاؤ ایمان لانے والوں کو کہ کوئی جرت نہ کریں. آج آپ اس ایمان لانے کو اللہ کی کتاب پڑھنے اسی سے سمجھ لیں. الحمدللہ مسلمان گھر ہیں, جدی پشتی مسلمان لوگ ہیں, لیکن ان خاندانوں میں جہاں کے قرآن پڑھنے پڑھانے سیکھنے کا رواج نہیں تھا, ان سے جو خواتین آتی ہیں آج کے دور میں کچھ مختلف حالات سے دوچار نہیں ہوتی, تو بعض لوگوں کی پالیسی کیا ہوتی ہے کہ اس طرح کی بات کر دو کہ ان کو مزہ آ جائے, خوب چکھائیں گے ان کو مزہ. یہ دوسری صورت ہے, اس میں آپ کئی لمبی ڈیٹیلز بھی کر سکتے ہیں جس میں مذاق اڑانا اور یہ سب کچھ بھی آئے گا. تیسری صورت کیا ہوتی ہے کہ دین سکھانے والوں کے خلاف وسوسے ڈال دو, پروپیگنڈے, شوشے, بدگمانیاں, ان کی یہ نیت, یہ سوچ کے آئے, ان کا یہ خیال ہے, اس نبی کو تو لیڈر بننا ہے, اس کو تو خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے. اس طرح سے دین اور اہل دین کے خلاف لوگوں کو ورغلاتے, وسوسے ڈالتے کہ لوگ اس دین سے بدگمان ہو جائیں. آج کے دور کا یہ شوشہ, آج اہل کفر کی کوششوں کا رخ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اسلام سے اس طرح روکیں کہ ان پہ نام آئے کہ یہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں. ہاں, نبی کی ذات کو پلیوٹ کر دو اور اسلام کو اتنا سخت کر دو کہ بس لگے کہ مشکل ہے. دیکھیے کہ ہر دور میں مختلف طرح کے لوپ ہولز ہوتے ہیں نا. آج کے دور میں الذین کفروا نے لوگوں کو اسلام سے روکنے پہ تین محاذوں پہ بہت کام کیا. سب سے پہلا ان کا محاذ جو تھا وہ کہہ کہ مسلمانوں کو احساس دلاؤ کہ تم بڑے بے وقوف لوگ ہو, تم جب اسلام پہ عمل کرو گے تم بے وقوف لگو گے, مسلم کپڑے پہنو گے تم بہت بے وقوف لگو گے, مسلم عورت مسلم حجاب پہنے گی بڑی بے وقوف لگے گی. یعنی پٹی فیلنگز بڑے غریب کر کے دکھایا انہوں نے. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ بعض دفعہ اسلامی کپڑے پہن کے باہر نہیں جا سکتے یہ سوچ کے کہ نہیں ہم برے لگیں گے. یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے, میں نے آپ کو تفصیل سے سورۃ آل عمران میں لکھایا تھا. دوسرا لوپ ہول الذین کفروا نے دو ان سبیل اللہ کے لیے جو اختیار کیا وہ ہے انہوں نے مسلم وومن کو استعمال کیا, عورت کو احساس دلا دیا کہ اسلام نے تمہیں بہت اپریس کیا, مسلمان بہت مارتے ہیں بہت کوٹتے ہیں اور تمہیں ہم پناہ دیں گے, آؤ ہم تو تمہیں چرچ میں کھڑا کر کے نماز پڑھنے کی بھی اجازت دے دیں گے. اس قسم کے حالات کر دیے کہ جہاں مسلم وومن کا خیال آتا ہے پٹی وومن, سلی وومن, ناک پوچھتی ہوئی, برقعے کے پلو سے شیشے کا ناک صاف کرتی ہوئی اور غریب دھتکاری بھی عورت ذہن میں آتی ہے, اور جہاں آپ کسی غیر مسلم عورت کا سوچے تو کندھے اچکاتی بال اڑاتی بہت زیادہ فیشنیبل الٹرا ماڈ عورت کا امیج ہمیں دے دیا گیا. تیسرا کام جو آج کے دور میں ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ, ان کو رنگیلا رسول کہہ دو اور ان کو کئی شادیاں کرنے والا کہہ دو. حضرت عائشہ کی شادی پہ مکہ والا کو کوئی اعتراض نہیں تھا, حالانکہ تب تو آپ دشمنوں کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. نہ ابو بکر کو اعتراض تھا جنہوں نے بیٹی دی. آج دور سے عائشہ کے محبت کرنے والے یہ اعتراض اٹھاتے پھرتے ہیں کہ دیکھو 8-9 سال کی بچی کو اتنے بڑے عمر کے شخص سے بیاہ دیا گیا, کیوں عائشہ نے آپ کو پیغام دیا, ابو بکر نے کوئی کمپلین کی؟ اور اتنی دشمنیوں کے باوجود ایک جملہ مکہ والوں نے اللہ کے نبی کی شادیوں پہ نہیں بولا تھا, کیونکہ اس دور کا رواج تھا. ہم یہاں بیٹھ کے پاکستان کی باتیں نہیں محسوس کر سکتے, امریکہ میں رہنے والے یہاں کی نہیں سوچ سکتے, تو ہم آج کے دور کے لوگ کہاں 1400 سال پیچھے کے حالات دیکھے. تو لہٰذا ہر دور میں لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے لوگوں نے مختلف طریقے اختیار کیے, اس طرح سے کام کیے کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہو جائیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا کیا ہوتا ہے کہ ان پہ ترس کھاؤ, ہائے اب تم یہ کرو گی بہت مشکل ہوگا. دیکھیے کہ ایک تو نا اللہ زینا کفر جو روکتے ہیں سدو ان سبیل اللہ, ایک اللہ زینا آمنو بھی بہت سارے ہیں جو سدو ان سبیل اللہ. پوچھ کے تو دیکھیے, یہ کر لو, سوچ لو پھر, کمٹمنٹ بہت ہو, دیکھ لو پھر کہاں کھاؤ گے, بچوں کے رشتے کھاؤ گے, اچھا یہ گھر چھوڑ دو, نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا, پھر کرو گے کیا, پھر بچوں کی پراپرٹی. آپ دیکھیں گے کہ آج کے دور میں اللہ کے راستے سے روکنے والے غیروں سے زیادہ ہم اپنے لوگ ہیں. ہم تو پیئر پریشر میں آنے لگتے ہیں, ہم فیملی پریشر میں آنے لگتے ہیں, لوگ اتنا آپ کے اوپر ترس کھائیں گے کہ حیرت ہوگی. کل بھی کوئی شیئر کر رہا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک نیکی کی نیت کی. نیکی سمجھا جائے کہ برائی سے رکنا بھی تو ایک نیکی ہے نا, کہ ہم اپنے گھر کو پاک کر لیتے ہیں, جب ہم پے نہیں کر سکتے تو ہم بیچ دیتے ہیں, تو اب جو ناسخ بن کے لوگ ان کے پاس آ کے ان کو محبت کے اظہار کر رہے ہیں کہ عقل ہے, ہوش ہے, بچوں کی پراپرٹی ہے اور یہ اور وہ, میں اس وقت کسی اس موضوع میں نہیں جا رہی, نہ آپ کو جانے کی اجازت دوں گی ذہنی سطح کے ساتھ بھی, لیکن یاد رکھیے کہ اپنے بن کے رستے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے شیطان آتا ہے, اس کے ناک سے دھواں نکل رہا ہے, سر پہ آگ لگی ہوئی ہے, اس نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بڑی خوفناک شکل میں آ کے کہہ رہا ہے رک جاؤ اللہ کے راستے سے, اس پہ بگ کراس لگا دیں. جیسے ڈینجر کا سائن ہوتا ہے نا, شیطان کبھی اتنا خوفناک بن کے نہیں آتا, بلکہ صد ان سبیل اللہ کے لیے تو وہ اپنوں کے روپ میں آتا ہے, وہ پیاروں کے روپ میں آتا ہے, لوگ محبتوں کے رنگ میں آ کے اللہ کے راستوں سے روکنے لگتے ہیں. مکہ والوں نے بھی کوششیں کی, مدینہ والوں نے کی, اور آج پوری دنیا والے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی طرح ایک چوتھا اس میں اللہ کے راستے سے روکنا کیا تھا کہ کفار اپنی اولادوں کی تربیت اور پرورش اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کی آئندہ نسل کے لیے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اسلام کرنا مشکل ہو جائے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافر ہر ممکن طریقے سے لوگوں کو اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکتے ہیں, تعلیم سے, تربیت سے, ماحول سے, رسم و رواج سے, تعصبات کی وجہ سے دین حق کو پھیلنے میں اتنی رکاوٹیں ڈالتے ہیں کہ اللہ کرے یہ ختم ہو جائے, اللہ کرے یہ دعوت, یہ سب کچھ ختم ہو جائے. اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اضل اعمالہم, اللہ نے ان کے بھی عملوں کو برباد کر دیا. یہ اللہ کے راستوں سے روکیں گے, یہ کہاں بچیں گے؟ دیکھیے عبداللہ کا لفظ دیکھے نا, تو اس میں اگر پیچھے والے لفظ کو ساتھ لیں تو بنتا کہ اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. اور دلالت عدلہ اگر اس لفظ میں دیکھیں تو مراد کیا ہے کہ گم کر دی اللہ نے, ضائع کر دی اللہ نے. جیسے سیدھا چلتے چلتے آپ راستہ ہو جاتا ہے نا, آپ سے روڈ چھوڑ کے آپ دوسری روڈ پہ چل پڑتے ہیں, اسی طرح اللہ نے ان کے اعمال رائے گاں کر دیے. اب اس کی کیا صورتیں؟ پہلی بات یہ کہ انہوں نے حق کو نیچا دکھانے کے لیے کوششیں کی, اللہ نے وہ کوششیں ضائع کر دی, ان کے سارے پول کھول دیے. خندق کے موقع پہ انہوں نے کیا کچھ نہ کیا, اللہ نے ان کی اس کوشش کو ضائع کر دیا. مکہ والوں نے تشدد کی بہت ساری کوششیں کی, اللہ تعالیٰ نے وہ کوششیں ناکام کر دی. پھر یہود کی کوششیں بیکار کر دی, جو جتن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کی صورت میں کیے اسلام کی شمع کو گل کرنے کے لیے, جو منصوبے بنائے وہ سارے ناکام ہو گئے. ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے, ان کے سب کے ساتھ یہی ہوا. قدم قدم پر ان کو منہ کی کھانی پڑی, ان کی ہر تدبیر الٹی پڑ گئی. وہ جتنی اسلام کی شمع کو بجانے کی پھوکے مارتے تھے, اتنی اسلام کی شمع جو تھی وہ ابھر آئی. آپ دیکھیے کہ پھوک اگر ہلکی ہوتی ہے نا تو موم بتی اور تیز بھڑکتی ہے, بہت تیز پھوک چاہیے ہوتی ہے شمع کو بجھانے کے لیے. اسلام کا نور تو اللہ نے چلایا, آگے ہم پڑھیں گے, آپ کو قرآن پاک میں آ رہی ہے وہ آیت کہ وہ کیا چاہتے ہیں, اور سورۃ توبہ میں بھی آپ لوگ آیت پڑھ چکے ہیں کہ ان کا ارادہ کیا ہے کہ وہ لِیُطْفِ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ, کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا یہ نور اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دے. حالانکہ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ, اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا چاہے کافروں کو اور مشرکوں کو یہ چیز بری لگے. تو انہوں نے سب کچھ کوشش کیا لیکن اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. یہ تھا ایک مفہوم. دوسرا مفہوم لیجیے دلّا اعمالہم کا, اور وہ کیا ہے کہ جو ان کے کچھ اچھے عمل تھے بھی, حاجیوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کی مہمانی, مروت سے لا رحمی, ان کے اچھے اخلاق, بہادری, سب ضائع ہو گئے. کتنی بدبختی کی بات ہے کہ ایک انسان کی صرف ایک چھوٹی سی برائی اس کی ساری نیکیوں پہ پانی ڈال دے. کیا انسانوں میں آپ نہیں کسی ایسے انسان کو جانتے کہ اس میں 10 خوبیاں ہوتی ہیں, صرف ایک اس کی برائی اتنی بری ہوتی ہے کہ آپ اس کو برداشت ہی نہیں کر پاتے, اس کی وجہ سے آپ اس سے دور ہونے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کفر والوں کو, خراب کام کرنے والوں کو یہ سزا دیتا ہے کہ وہ جو نیکیاں تھوڑی بہت کرتے ہیں نا وہ ضائع ہو جاتی ہیں. آج بھی آپ دیکھیے تو دین عام پہ ایک رنگ رونق والا دین تو دکھتا ہی ہے, بعض دفعہ رخ نہیں ہے, بیکار قسم کے مشغلے ہیں, نمازیں بھی ہیں لیکن دلوں میں بت سجے ہوئے ہیں. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے جو عمل ہیں اس کو ضائع نہ کرے. یہ دوسرا معنی تھا, دوہرا دیتی ہوں. پہلا معنی کیا ہے؟ اسلام سے روکنے کی ساری کوششیں ان کی ضائع ہو گئیں. دوسرا کیا تھا؟ کہ ان کے اپنے نیک اعمال جو کچھ تھے وہ بھی ضائع ہو گئے. تیسرا ایک مطلب بھی نوٹ کیجئے گا کہ راہ حق سے روکنے اور اپنے مذہب کو عرب میں زندہ رکھنے کی کوششیں جو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کر رہے تھے, اللہ نے وہ ساری ضائع کر دی. آج بھی دیکھیں کفر اور اہل کفر کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, کتنا کرسچینٹی کی تبلیغ پہ, ایتھیزم کو ترویج دینے میں شیطانی کام کرنے والے دن رات ایک کر رہے ہیں. جو میڈیا کو دیکھ لیجئے, جو ان فحاشی اور یعنی پھیلانے کی کوششیں, لیکن یاد رکھیے اد اللہ مالہم, وقت آنے والا ہے. اب اسلام کا دور آ گیا, فیشن بدلتے ہیں نا, رواج بدلتے ہیں. اب آپ دیکھیے گا کہ ان کی ساری گناہ کی کوششیں اتنی ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر رہے ہیں. کیونکہ قل جاء الحق وزحق الباطل, کہہ دیجئے حق آ گیا باطل چلا گیا. ان الباطل کان زہوقا, باطل تو جانے ہی والا ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم سب کے لیے اس میں ایک تسلی کی بات بھی ہے کہ اگر ہم حق کے لیے کوششیں کریں, حق اپنی ذات سے لے کے اپنے گھر, اپنے خاندان, اپنی برادری اور اپنے معاشروں میں اس دنیا کے اندر لانے کی کوششیں کرتے ہیں, تو انشاءاللہ مستقبل پھر حق کا اچھا ہے اور باقی ساری کوششیں اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا. اس کے برعکس دوسرا رویہ, والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم, اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایمان لے آئے ساتھ اس کے جو اتارا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ان کے ساتھ؟ کفرنہم سیئاتہم واصلح بالہم, اللہ نے دور کر دی ان کی برائیاں اور سوار دیا ان کے حالات کو. اللہم اجعلنا منہم. ایک دوسرا کردار, پوری سورت میں یہ دو ہی کردار ہمیں دکھیں گے. ایک طرف کفر اور اسلام سے روکنے والے, ان کی کوششیں اور ان کی کوششوں کا ضائع ہونا. اب اس کے مقابلے پہ دوسری طرف کون ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات. بات اتنی بھی کافی تھی, قرآن پاک میں بہت جگہ اس کا تذکرہ آتا ہے, لیکن عملوا الصالحات کے ساتھ وہ آمنوا بما نزل علی محمد, کیا اس کی ضرورت تھی؟ قطعاً ضرورت نہیں تھی. الذین آمنوا میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اس کتاب پر, وہی جو ایمان کی پانچ باریک چیزیں, ان پہ ایمان خود ہی آتا ہے. لیکن نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لانا, اس کی اہمیت کو ظاہر کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ تعریف کی گئی کہ کفار جتنا آپ کا نام مٹانا چاہتے ہیں اللہ اتنا آپ کا نام لانا چاہتے ہیں. اور ماں نزل علی محمد کی بجائے یہ بھی کہا جا سکتا تھا وآمنوا بالقرآن, کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اکثر کہ نبی پر تو صرف قرآن نازل ہوا, تو بما نزل علی محمد میں حدیث کی حجت بھی ہے, اس کو حجیت حدیث کہتے ہیں. آج کے دور کا یہ ایک اور شوشہ نیا ہے کہ کو مانو بس, جی حدیثیں پتہ نہیں کس نے لکھی, بعد کی لکھی, ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں, غلط ہیں کہ نہیں, یہ ہے کہ نہیں, وہ ہے کہ نہیں, تو اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانتے. پیچھے ہم بہت جگہ یہ بات کر چکے کہ جب ایک انسان حدیث مانتا تو اس کا دین کیسے بگڑ جاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں فرق کرنے والے ہی اصل میں اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں. تو لہٰذا پورے دین پر ایمان لانے والے مراد ہیں, صرف کوئی ادھر ادھر کی چیزوں میں نہیں پڑتے, پک اینڈ چوز نہیں ہوتے کہ یہ اچھا لگ رہا ہے یہ مان لیں گے, یہ اچھا نہیں لگتا یہ نہیں مانیں گے, بلکہ ان کا حال کیا ہے کہ وہ پورے کے پورے دین پہ عمل کرتے ہیں. خود سے پوچھئے کیا میں بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتی ہوں؟ ہمارا ایمان کیا صرف علی محمد پہ تو نہیں؟ ہائی لائٹ کیجئے لفظ نزلہ کو, یہ مجہول بھی ہے, ایکٹیو نہیں پیسیو وائز ہے. ایک ہوتا ہے نزلہ, ایک ہے نزلہ. نزلہ میں کیا ہے کہ نبی کے اوپر بھی کسی نے نازل کیا, یعنی اس میں اشارہ ہے کہ نبی نے جو شریعت ہمیں دی وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے. یہ ہے وہ رابطہ جو اس دین کا اللہ سے لے کر ہم تک جڑتا ہے, کہ نبی نے جو شریعت دی, جو نماز کے احکامات, جو پردے کے, جو سود کے, جو حج کے, جو زندگی کے معاملات کے دیے, وہ خود نہیں دیے, وہ مجبور تھے, مختار نہیں تھے اللہ کے نبی, کیونکہ مختار کل اللہ کی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی اور اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکتا. ایک موقع پہ اس نبی نے صرف اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے شہد کو حرام کرنا چاہا تو پوری سورت نازل ہو گئی کہ لیما تو حرم ما حل اللہ لک. تو نزلہ پہ غور کیجئے. آج جس کو دین کا کوئی مسئلہ ہضم نہ ہو, جس سے نہیں ہو رہا, وہ اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ کرے, اے اللہ سارا دین میں کر لیتی ہوں عمل, یہ نہیں ہو رہا, آپ پلیز میری مدد کریں, کیونکہ آپ نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا. یقین کریں آپ کا دل کھل جائے گا. اگر کوئی برائی اپنی نہیں چھوڑ پا رہے, سیدھا ڈائریکٹ اللہ، مت کسی کے پاس جائیں، کوئی کنفیس نہ کریں. اسلام میں کنفیشن نہیں ہے کہ آپ جا کے پریسٹ کے سامنے پہلے تو $500 رکھیں ہاتھ پہ اور پھر کہ یہ گناہ ہو گیا، میرے دل کا بوجھ دور کر دو، مجھے معاف کر دو. اسلام میں پارڈن بکتی نہیں ہے، یہ سراسر بندے اور رب کا تعلق ہے. ہم سب یہاں قرآن پڑھنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کی حالت صرف اللہ کو پتہ ہے، کون ریاکاری کے لیے پڑھا رہا ہے اور کون اخلاص سے پڑھ رہے ہیں. اس لیے کوئی ججمنٹل بنے، اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا مذہبی طبقے کو کہ لوگوں پہ انگلیاں اٹھاؤ، تم یہ کرتے ہو، تم یہ پہنتے ہو، تم یہ کھاتے ہو، تمہاری زندگی یہ ہے. وہ اوپر بیٹھا جس نے کہا، لیکن یہ بتا دیا کہ الحق کو میرے رب ہے، حق تو رب کی طرف سے آتا ہے. یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے دامن ایمان کی دولت سے بھرے ہوئے، جن کے ہاتھوں میں سونا چاندی ہیرے جواہرات نہ بھی ہوں، لیکن جن کے پاس ایمان کی وہ دولت ہے. اور وہ کیا کہ انہوں نے ٹیڑھے راستوں کو چھوڑ کر سیدھا راستہ اختیار کر لیا، جنہوں نے اپنے اعمال کو اللہ کی رضا سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سانچے میں ڈال لیا. یہ ہے بہت بنیادی چیز عمل صالح کی. ہر عمل سے پہلے 5 سیکنڈ دے کے خود سے پوچھ لیا کرے، کیا میرا یہ عمل صالح ہے؟ دو شرطیں، اخلاص اللہ کے لیے کر رہی ہوں، کوئی ریا، کوئی دکھاوا، کوئی دنیا کو کوئی فائدہ، کوئی کسی سے کچھ لینا دینا تو نہیں، اور دوسری بات ہے کیا طریقہ نبی کا ہے. آج کتنے مسلمان ہیں جو الحمدللہ اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کی کوششیں، ان کا اخلاص، اس میں قطعی گنجائش نہیں. خرابی جہاں آتی وہ طریقہ محمدی میں آتی ہے، سنت نبوی میں آتی ہے. تو فرمایا قبولیت کے دو راستے ہیں، اللہ کے لیے اور نبی کے طریقے سے. کوئی یہ کہہ دے نا کہ یہ عمل اللہ کے رسول کے لیے میں کر رہی ہوں تو بھی ٹھیک نہیں. کوئی مجھے کہہ دے کہ یہ کام تو جی ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں، تو لا حول ولا قوت الا بالله، مت کیجئے، ضائع ہو جائے گا. میری خوشی کے لیے کسی نے کرنا بالکل نہ کرے، میرے سامنے کرنا بالکل نہ کرے. کیوں؟ کہ یہ تو اللہ کے لیے ہوگا. یہ دو کام کریں گے ملے گا کیا؟ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے دور کر دی ان کی برائیاں. ترجمہ یہ ہے، حالانکہ یہاں مفہوم کے اندر دور کرے گا اللہ ان کی برائیاں، لیکن مستقبل یا حال کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کر کے بات کو واضح کیا. فکر نہ کرو، ایک دفعہ تم اللہ کے راستے میں نیکیوں کا دل لے کر تو آؤ، اپنی کوششیں کرو برائیوں کو چھوڑنے کی، نیکیوں کو اپنانے کی، گویا کہ میں نے دور کر دی تمہاری برائیاں. سیئاتکم، تمہاری ساری گندگیاں میں نے دور کر دی. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی پھر دو مختلف صورتیں ہیں. پہلے طلب سیئاتن کو دیکھ لیں. سیئات، سیئاتن کی جمع ہے، سو سی، برا لگتا ہے نا کوئی چیز، تو سو کا لفظ ہم پیچھے پڑ چکے، سیاہ کو بھی سو کہتے ہیں. یہ سارے معنی ہے، یعنی گناہ سیاہ ہوتا ہے، گناہ دل کو کالا کر دیتا ہے، گناہ دل کے اوپر کالے کالے دھبے ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے سیئات کو دور کرتا ہے؟ پہلی صورت اس کی کیا ہے کہ جو پہلی زندگی کے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دیتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے، ان کے ان گناہوں پر ان سے کوئی باز برس نہ ہوگی. دوسرا طریقہ کیا ہے سیئات کو دور کرنے کا؟ کہ ان کے عقائد اور خیالات میں، اخلاق اور اعمال میں جو برائیاں تھیں اللہ ان سے وہ دور کرتا ہے. ان کے ذہن بدل گئے، ان کی سوچ بدل گئی، ان کے عقائد اور خیالات بدل گئے، ان کی عادات بدل گئیں، ان کی خصلتیں بدل گئیں، ان کی سیرت اور ان کا کردار بدل گیا، ان کے اندر سے جاہلیت نکلی، اس کی جگہ ایمان نے لے لی، بد کرداریوں کی جگہ عمل صالح آ گیا، وہ ایک نئی شخصیت بنے. اور حقیقت میں آپ اس معنی کو لکھ سکتے ہیں کہ ان کی برین واشنگ ہو گئی، ان کا گندا برین واش ہو گیا، ان کی گندی سوچیں واش ہو گئیں، ان کی گندی آنکھیں واش ہو گئیں، ان کے گندے کان واش ہو گئے. اور اس طرح سے اللہ پاک کرتا ہے کہ کل تک جو گناہوں کو دیکھ کے، سن کے، بول کے لذت آتی تھی، اب وہ نیکیوں کی آتی ہے. اس وقت پھر انسان کو مزہ آتا ہے کہ واقعی میرے اللہ تو نے مجھے اتنا بدل دیا. اس کے ساتھ پھر انسان زندگی کو انجوائے کرتا ہے. آپ اس کو گھر کی گندگی کو صفائی میں کرنے کا مفہوم دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کے دامن سے گناہوں کے دھبے مٹاتا ہے تو بندے کو بالکل ویسی فیلنگ آتی ہے جیسے گندے گھر کو صاف کرنے کے بعد آپ کے دل میں آتی ہے. کیا فیلنگز آتی ہیں؟ میں نے دیکھا کہ آپ کا گھر گندا ہوتا ہے نا تو آپ کے کپڑے بھی گندے رہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، کام بھی نہیں کریں گے، سستی کے مارے ہوئے، یہ نہیں وہ نہیں. آپ ایک دفعہ اپنا گھر صاف کر کے دیکھیں، صاف کپڑے نہا کے دیکھیں، اپنے آپ کو صاف کریں، کنگھی کر کے دیکھیں، آپ ایک چھوٹا سا قطرہ بھی کپڑوں پہ گرے گا تو آپ کہیں گے نہیں ابھی تو کپڑے بدلے تھے. اور نیکیاں کرنے کا شوق بڑھتا ہے. آپ دیکھیں کہ گناہوں کے تھاٹس جب دل میں بڑھ جاتے ہیں نا, نیکیوں کو دل ہی نہیں چاہتا, سستی, ہمت ہی نہیں, ارادہ ہی نہیں, ٹوٹ ٹوٹ جاتے ہیں ارادے, نیتیں بار بار بدل جاتی ہیں. یہ تو پہلا درجہ ہے نا. اگلا حال دیکھیں, اس سے بھی پیارا ہے. پہلے درجے پہ کفارہ ہم سے یہ آتی ہیں, پچھلے دھبے صاف کیے, جہلیت کی گندگی, رگرٹ, برائی سب دور کی, اور اب اسلح بالہم, اور اب ان کے حال حالات کو سوار دیا. یہ کیا ہے؟ اس کے بھی پھر دو مطلب ہے. ایک کیا, پچھلی حالت کو بدل کر آئندہ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح راستے پہ لگا دیا, ان کی زندگیاں سنور گئی, ان کے معیار بدل گئے, ان کی پسند اور ناپسند کے زاویے بدل گئے, ان کے معمولات بدل گئے, ان کی خرید و فروخت بدل گئی, ان کے کریڈٹ کارڈ کے بل پہ جو نام لکھے آتے ہیں وہ بدلے گئے. کل کہاں پیسہ لگتا تھا اب کہاں لگتا ہے, کل کہاں وقت لگتا تھا اب کہاں لگتا ہے, یعنی اصلاح ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اچھا کر دیتا ہے. اور دوسرا معنی تو بڑا ہی پیارا, اصلاح بالہم میں, اور وہ کیا کہ جس کمزوری اور بے بسی میں یہ تھے اور مظلومی کی حالت میں وہ دین کے آغاز کے دنوں میں تھے, ہر بندہ ہی یوں دیکھتا تھا کہ اس کا تو دماغ ہی پھر گیا, اس کو ہو کیا گیا, اس کس کی باتوں میں آ گیا, گھر والے بھی پریشان, شوہر بھی پریشان, بیوی بھی, رشتہ دار بھی. اللہ نے ان کو ایسے حالات سے نکال کے باعزت کر دیا. وہی لوگ جو کل اسلام پہ, دین پہ آنے پہ باتیں کرتے تھے, اسے کیا ہو گیا, وہ کہنے لگے نہیں اس نے صحیح فیصلہ کیا تھا, نہیں یہ ٹھیک ہو رہی ہے, اس کی سوچ ٹھیک تھی. اور یاد رکھیے یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, جب ہم نیا نیا راستہ بدل رہے ہوتے ہیں نا, بڑے خطروں میں ہوتے ہیں, بڑی احتیاط سے راستے بدلنے چاہیے. حادثہ جو ہوا چند دن پہلے یہاں ایک اسٹوڈینٹ کے ساتھ, صرف لائن بدلتے ہوئے ہوا نا, 19-20 کا فرق ہو کے گاڑی ٹکرا گئی نا. جب ہم دنیا کی زندگی, دنیا والوں میں رہتے جیتے ہوئے دین کی طرف آتے ہیں, یہ کتاب حقیقت میں ایک نیویگیٹر ہے, یہ کتاب ایک انڈیکیٹر ہے کہ اب تمہیں اپنا راستہ سیدھا کرنا ہے. لیکن میں وہی بات آپ کو کہوں گی جو پہلے بارے سے آپ کو کہتی آ رہی ہوں, سوچ سمجھ کے راستے بدلیں, دوسروں پہ کفر کے فتوے نہ لگائیں, گھر والوں کو کچھ اس طرح کے فتوے نہ دے دیں کہ آپ تو ساری جہنمی, اب ہم آپ کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے, آپ بھی ان کے لیے ہدایت کا انتظام کریں. چھوڑنا کتنا آسان ہے, راستہ بدلنا بہت آسان ہے, راستے کی مشکلات کو ہٹانا, کسی ایک کو بھی تو جہنم سے بچانا ہے, کیا ہم نے خود اکیلے جانا ہے جنت میں؟ دوسروں کو جہنم میں بھیج کر خود جنت میں جانا واللہ ہی بڑا آسان ہے. ساری دنیا کو جہنم کا فتویٰ دے کے آپ جنت میں پہنچ جائیں, کیا کریں گے ایسی جنت میں جا کے, وہ نہ اپنے ہیں نہ پیارے ہیں. تو اصلح بالہم میں اصلاح ہے, پھر وہ اپنے گھروں کی اصلاح کرتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کی اصلاح کرتے ہیں, وہ اپنے شوہروں کو چھوڑتے نہیں ہیں, جوڑتے ہیں, وہ ان کی اصلاح چاہتے ہیں, وہ گناہگاروں کو دھمکیاں دیتے ہیں جب موقع آتا ہے. لیکن حالت کیا ہے کہ دھمکی اس لیے دینی ہے کہ یہ اپنی حالت بدل لے. دیکھیے ڈاکٹر جا کے ایک دم کسی کی ٹانگ کاٹ کے رکھ, ساری زندگی کوشش کریں گے ٹانگ دوبارہ نہیں جڑے گی. عقل مند ڈاکٹر کہتا ہے کہ جہاں بینڈیج کی ضرورت ہے بینڈیج لگائے, جہاں مساج چاہیے وہاں مساج کرے گا, جہاں دوا کھانی ہے آخری حال ہے کاٹ دو. جب ہم دین پہ آ کر ایک دم جوش میں آ کے کٹا کٹی پہ آ جاتے ہیں تو دین کو بدنام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو یہ دین پڑھتی ہیں عورتیں تو ان کو اب شوہر ہی اچھے نہیں لگتے, یہ دیکھو دین پہ آئے شوہر دین ہی اچھی نہیں لگتی. نہیں اصلاح بالہم, یہ بڑا مشکل کام ہے. میں اس کو کیسے محسوس کر رہی ہوں, شروع سے جو آپ کو مثال دی صفائی کی, پہلے آپ گھر کی صفائی کرتے, ساری چیزیں صاف ستھری ہو گئی, آخر میں کیا کرتے ہیں پتہ نہیں آپ کرتے ہیں کہ نہیں, سپرے کرتے ہیں نا, فریگرنس کو خوشبو لگا دی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم جب گناہوں والا دامن لے کے آتے ہیں نا تو شروع میں اللہ پہلے موٹی موٹی صفائی کراتا ہے ہماری, یہ کینا نکالو, یہ حسد نکالو, یہ بغض نکالو, یہ کن مصیبتوں میں پڑے ہوئے, چھوڑو چھوڑو یہ گندی گندی چیزیں, آہستہ آہستہ وہ سب کلاٹ نکلتے ہیں تو اب عادت ہو جاتی ہے, کہتے ہیں اور بھی تو کچھ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ خوشبو کراتا, پھر اخلاق اچھا لگتا, پھر تقوی اور بڑھتا ہے. پیچھے مثال دی تھی نا کہ جیسے کسی کی پے بڑھتی ہے تو اس کا رہن سہن بڑھتا ہے نا, چھوٹی گاڑی کی جگہ بڑی گاڑی, پرانی کی جگہ نئی گاڑی, کپڑے اچھے ہونے لگتے, پتا چلتا ہے جی یہ ماشاء اللہ انکریمنٹ پہ اب ان کی پے بڑھ رہی ہے. اسی طرح جب تقوی دن بدن بڑھتا ہے نا تو عام وقتوں میں جو نمازیں دیکھیں اچھی لگتی تھی بھی بنا کرتے, یہ تو سارے کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے کہ انسان کی فطرت میں ٹو بی پرومیننٹ, میں نے پرومیننٹ ہونا ہے. ہم جب فطرت کو داغدار کرتے ہیں نا تو یہ چیز ہم ڈھونڈ لیتے ہیں فیشن شوز میں جا کے, کیٹ واک کر کے کہتے ہیں مجھے پرومیننٹ کرو, مس ورلڈ بناؤ, مس لیڈی بناؤ, فلاں بناؤ, فلاں بناؤ, کپڑے پہن کے شادیوں میں سارا مقابلہ مس ورلڈ بننے کا نہیں ہے. جو ہی سوچ بدلتی ہے نا, کفرن ہم سے یہ آتے ہیں, اللہ تعالیٰ مومن کی یہ سوچ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. کیوں ابو بکر اور عمر کا مقابلہ ہوتا تھا؟ کیوں ابو بکر کی نیکیوں پہ عمر کی نظر ہوتی تھی؟ آج تو ابو بکر سے زیادہ ہی کر کے آؤں گا، یہ تک اسلحہ والا ہوں اور یہ پسندیدہ ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تو نیکیوں میں رغبت اچھی بات ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نیکیوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تاکہ تمہیں اپنی نیکی چھوٹی لگے. ہم کیا کہتے ہیں، چلو وہ فلاں وہ ریٹا کیٹا سے تو بہتر ہوں نا، چلو وہ فلاں فلاں سے تو میں بہتر ہوں نا. نہیں، آپ فاطمہ سے پوچھیں بہتر ہے، عائشہ سے بہتر ہوئی، خدیجہ کو اپنا رول ماڈل بنایا رضی اللہ عنہن، کہ اللہ ان سب پہ رضامندی اپنی کرے، ان کو معیار بنائے. جب آپ مارگریٹ اور فلاں اور فلاں اور فلاں کو اپنا رول ماڈل بنائیں گی تو آپ تو ہمیشہ آج پہ بھی خوش رہیں گے. نہیں، کب ہم سے یاتیم وسلح بالحم، پھر اللہ ان کو بدلے گا. یہی بات سورہ کاف میں ہم نے پیچھے پڑھی کہ ازہب تم تیجی بات تکم فی الحیات دنیا، تمہاری ساری نیکیاں جو تھی وہ تو دنیا میں خیر کو چلی گئی، کافر کو وہاں جا کے پاک کیا جائے گا، مومن کو اس دنیا میں پاک کیا جاتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا؟ اب دل تو چاہ رہا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہی پاک کرے. کس کو اچھا نہیں لگتا پاک ہونا، صاف ہونا، خوشبو میں بسنا؟ ایک اور مثال دے دیتی ہوں، عورتوں کی پسندیدہ مثال ہے، کیونکہ گھر کی صفائی کی مثال دے کے شاید آپ کا موڈ خراب کر دیا میں نے کہ اب ہمیں صفائی کرنی ہے. آپ اپنی صفائی کی بات کر لیں، کیا کرتی ہیں عورتیں پہلے اپنی سکن کی کیئر کراتی ہیں، شادی پہ جا رہے ہیں پہلے ہم یہ کریں گے، فیشیل کراتے ہیں، بلیچ کرواتے ہیں، پالشنگ کراتے ہیں، اور کیا کیا کراتے ہیں، آپ لوگ ہی بتا دیں. یہ سب کچھ کر کے جاتے ہیں شادی میں، یہ پہلے کرتے ہیں. واسلح بالہم، میک اپ کرتے ہیں، تین تین چار چار گھنٹے مشینوں کے آگے بیٹھ کے اور رنگ روغن کرتے ہیں تاکہ ہم سجیں. اب دل چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اتنا پیارا کرے تو کیا کرو؟ اللہ کہتا ہے کیا کیا تم نے کہ تمہیں یہ ملا؟ اس کو آپ غور سے سنیے گا، کیونکہ نتائج بڑے پیارے لگتے ہیں لیکن راستے کے مرحلے جو ہوتے ہیں وہ برداشت نہیں ہوتے. کہا ذالکا، یہ کیا؟ یہ کفرن ہم سے یاتیم وسلح بالہم، اتنا پیارا ان کو انعام، اتنا کچھ کیوں ملا؟ یہاں بالہم کا لفظ میں نے شاید ایکسپلین نہیں کیا، تو بال شان اور حال کے معنوں میں آتا ہے، اور کبھی قلب کے معنوں میں بھی آتا ہے. یعنی اللہ نے ان کا دل بدل دیا، ان کی شان بدل دی، ان کا حال بدل دیا، ان کے کاموں کو درست کر دیا، سارا کچھ اس میں آ جائے گا. کیا وجہ تھی، کیوں یہ سب ان کے ساتھ ہوا؟ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ کافروں نے تو باطل کی پیروی کی، جبکہ وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ تو حق کی پیروی کرتے تھے جو ان کے رب کی طرف سے تھا. یہ ہے فرق دو گروہوں کا. دیکھیے اللہ زینا کفر اسے لے کے اسلحہ بالہم میں دو لوگ تھے، دونوں کے بعد کا ذالکا، یہ دو مختلف انجام کیوں ہیں؟ ایک طرف کیے کرائے پہ پانی پڑ گیا، راکھ ڈال دی سارا حلوہ پکا کے، اور دوسری طرف برائیاں بھی دور کر دی. فرشتہ چھپا دو چھپا دو، فرشتے دکھاتے ہوں گے اللہ یہ بھی تھی اس کی برائی، یہ بھی تھی یہ بھی تھی، کا چپ کرو میں اس کو چھپانا چاہتا ہوں. فرق کیوں ہے؟ یہ فرق ہے رویوں کا. کافر تبع الباطل، وہ باطل کی پیروی چاہتے ہیں، ان کو ہمیشہ باطل اچھا لگتا ہے، ان کا دل چاہتا ہے کہ بس ہر چیز میں باطل کا غلبہ ہو، جوش دے. جبکہ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ، ایمان والوں کو اتنا پیارا حال کیوں ملا؟ کیونکہ ان کی ساری زندگی اتباع حق میں تھی، اور حق میں ربهم، کوئی گروہ نہیں، کوئی مسلک نہیں، کوئی ادارہ نہیں، کوئی نام نہیں، کوئی نمائش نہیں. اصل جنگ اس دنیا میں حق اور باطل کی. یہ دو بڑے بڑے محاذ لکھ لیں، حق کے نیچے سارے حق والے، باطل کے نیچے سارے باطل والے. باطل کے پھر کئی قسمیں ہیں، کہیں فسق ہے، کہیں فجور ہے، کہیں فحاشی ہے، کہیں ہریانی ہے، اور کہیں دین کے نام پہ جتھے بازی ہے. اور حق کے نیچے بس ایک ہی حق ہے، لا الہ الا اللہ. دعا کرے اللہ ہماری نیتیں حق سے جوڑ دے، ایک نیا مسلک نہ بنا لے کہ الحقی قبیلہ، حق مسلک، حق سے جڑیے، حق کو نام نہ بنائیے. اللہ نے اصل قیامت کے دن جو ہمارے فیصلے کرنے ہیں نا، وہ حق اور باطل پہ، کس نے سچ کا ساتھ دیا، کس نے باطل کا دیا، کون گروہ کا نام لے کے جھوٹ پہ اکڑ گیا، اور کون حق کا ساتھ دے کے کافر کا بھی ساتھ دینے لگ گیا. اصل جنگ یہ ہے. ہم کبھی خاندانوں کی اوٹ میں کسی کو سچا کہنے لگتے ہیں، کہیں برادریوں کے، کہیں خاندان کی، کہیں میکے اور سسرال کی. اب حق اور باطل کے نیچے میکے اور سسرال لکھ کے خود ہی لے، ہماری ہمدردی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ صرف اس لیے کہ وہ سسرال ہیں تو برے ہی ہیں، اس لیے کہ وہ میکے والے ہیں تو ان کی بری بھی اچھی ہے؟ ہرگز نہیں. زندگی کا اصول بنائے کہ اللہ میری نظر حق پر ہے، جو حق پر ہوگا میں اس کا ساتھ دوں گی. اور جو جھوٹ اور غلط چیزوں پہ ہوگا اس کو میں نہیں مانوں گا. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم, اسی طرح اللہ نے بیان کی لوگوں کے لیے مثالیں تاکہ وہ سمجھ جائیں. کتنی پیاری بات ہے, اللہ کہتے ہیں یہ ہے وجہ جو میں قرآن میں یہ مثالیں دیتا ہوں. دیکھیے عملی زندگی کی مثالیں انسان کے ذہن کو کھول دیتی ہیں. اللہ نے بتا دیا کہ تمہیں اس دنیا میں اپنی پوزیشن کا پتہ چل جائے, تم کہاں ہو, کدھر ہو, تمہاری کوششیں حق کو پھیلانے کی ہیں یا تم باطل کا لمبردار بنے ہو, تمہاری ساری زندگی کس قسم کی چل رہی ہے, تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس چیز کے لیے پیدا کیا اور تم کیا کر رہے ہو. تو ہم سب بھی اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہماری ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں اور ہم کس کی مخالفت میں لگے ہیں. میں سوچتی ہوں جب لوگ حق کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں کیا ان کو قبر نہیں یاد آتی, ان کو موت نہیں یاد آتی, ان کو پل صراط پہ کھڑا ہونا نہیں یاد آتا, ان کو میدان محشر کی رسوائیاں یاد نہیں آتی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارنا الحق کا حقا وارزقنا اتباعه, اللہ حق کو حق کر کے دکھا اور پھر اس کی اتباع کی بھی توفیق عطا فرما. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما. آیت نمبر 4 سے اگلی چند آیات تک ہمیں خاص طور پہ وہ واقعات اور حالات ملیں گے کہ جس میں مسلمان اس دور میں دوچار تھے. خلاصے کے طور پہ آیات آگے تک کرتی جاؤں گی اور پھر انشاءاللہ ہم اس میں سے کچھ چیزوں کو آگے لیں گے. فرمایا فَإِذَا لَقِيْتُمْ, پس جب تم بھی ملاقات کرو, کہاں, میدان جنگ میں. چھوٹا سا نیچے لکھ لیں, یہ کسی پارٹی کی ملاقات نہیں ہے یا کسی شاپنگ مال کی ملاقات نہیں ہے, کافروں کو دیکھا اور شروع ہو جاؤ. فَإِذَا لَقِيْتُمْ, جب میدان جنگ میں ملاقات کرو, کن سے, الَّذِينَ كَفَرُوا, کافروں سے, تو کیا کرو, فَدَرْبَ الرِّقَابِ, تو ان کی گردیں اڑا دو. مجھے بتائیے کہ اگر کوئی اس آیت کا غیر مناسب ترجمہ کرے تو کیا مفہوم دے گا. اور یہ آیتیں نان مسلم کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہیں مسلمان درندے, خون کے پیاسے کہتے ہیں جب بھی تم کسی کافر سے ملاقات کرو تو اس کی گردن اڑا دو. اس آیت کا تو مستاق پتہ کیا, ہر مسلمان کے پاس ایک گن ہونی چاہیے, یا تلوار ہو یا تیر ہو. کوئی کافر, کوئی پوسٹ مین دیکھا شوٹ کر دو, ادھر کوئی دیکھا میل مین شوٹ کر دو, ادھر کوئی پولیس مین دیکھا شوٹ کر دو. اللہ کے نبی نے یہ کیا, اور کچھ تو باتوں سے شوٹ کرتے رہتے ہیں. آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں اور آیتیں اسی طرح شر پھیلاتی ہیں. اور اس صورت کی بہت ساری آیتیں مسلمانوں سے زیادہ نان مسلم پڑھتے ہیں. آرٹیکل جو آپ پڑھیں گے اسی قسم کی آیتیں لکھی ہوں کہ دیکھو دیکھو یہ مسلمان. اب ہم نے چونکہ قرآن تو پڑھا نہیں ہوتا, ہمیں ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں, ٹھنڈے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اچھا ایسا ہے یہ قرآن, توبہ توبہ میں نہیں پڑھتی, بس یہ میں تو وہ نماز پڑھ رہی ہوں یہی بہت. یہ آیتیں پیش کر کر کے آج آؤٹ آف کانٹیکسٹ طریقے پہ غیر مسلموں نے مسلمانوں کو ان کے دین سے بھی دور کر دیا. اور نسلیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا, وہ جو اپنے سنتے ہیں دوستوں سے, وہ شرمسار ہو جاتے ہیں. اللہ نے حالانکہ ان آیات کو کسی جگہ رکھا, یہ آیتیں جو ہیں یہ 13 سال کے صبر بات نازل ہوئی, 1 سال کی کوشش کے بعد نازل ہوئی, کہ جب پوری کوششیں بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ. دیکھیے اب روڈ پہ کھڑے ہیں, آپ گاڑی لے کے گئے, آپ دیکھیں کافر کی گاڑی ہے, ٹھس سے جا کے اپنی گاڑی اس کو مار دیں, کافر مرے گا کہ آپ بھی مریں گے, اس کی گاڑی کا نقصان ہے کہ آپ کا بھی. بس یہاں سے ہی دیکھ لیں, روڈ پہ جاتے ہوئے آپ ہر گاڑی سے ٹکرائیں گے تو وہ نہیں مرے گا آپ بھی مریں گے, کیا کرتے ہیں, بچاؤ. وہ تمہیں نہیں دے رہا راستہ, تم اس کو دے دو. جب گاڑی پہ ایک روڈ پہ جا کے یہ اصول ہے, تو مسلمانوں کی زندگی میں کیا اصول ہونا چاہیے؟ کیا کوئی ضرورت ہے ان آیتوں پہ اگریسو ہونے کی؟ مار دو ان کو, گولیاں مار دو ان کو, مردہ باد کہہ دو, ان کے اوپر بم مار دو, وہ مریں گے تو تم بھی تو مرو گے, تمہارے بم غیر مسلم ملکوں پہ پڑیں گے, تمہارے رہنے والے مسلمان بھی تو مریں گے. یہ ہرگز مطلب نہیں اس آیت کا جو لیا گیا اور بغیر سمجھ کے لیا گیا. ہاں جب آ گئے میدان جنگ میں, تمہیں مارنے کے لیے آگے تیاریاں کر کے آگے, گھروں سے پوری جرت کے ساتھ آئے, لونڈیوں کو لے کر آئے, ناچنے گانے والی عورتیں ساتھ لے کے آئے ہیں, پھر کیا کرو, نہیں 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 آؤ پلیز ہمیں مار دو. آپ سوچیں میدان جنگ میں کوئی جا کے نو 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 وی آر پیس میکر, وی آر پیس لور, مارو گولی ہم نہیں ہاتھ اٹھائیں گے. ڈز اٹ میک اینی سینس؟ چھوٹا بچہ اپنا دفاع کرتا, عورت اپنا دفاع کرتی ہے, بلی اپنا دفاع کرتی ہے, تو مسلمان کیوں نہ کرے؟ وہ تمہیں مارنے آئے ہیں تو کیا تم ان سے مر جاؤ؟ یہ تو خودکشی ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ٹکراؤ ہوگا, جب میدان جنگ میں آگے حق اور باطل کی جنگ آ گئی, ایک اسٹرانگ لیڈرشپ آ گئی, پوری کوششیں ہوئی آرگنائز قسم کی، جب جنگ کے بغیر چارہ کار نہ رہے اب سستی نہ کرو، اب کوتاہ اندیش نہ ہو جاؤ، اب بزدل نہ ہو، اب کسل مندی نہ رکھو، اب اپنی سینکشنز کے جانے کا خطرہ نہ رکھو، اب جرت کی بات کرو. بعض مسلمان اتنے ڈیلے ہو گئے وہ کہتے نہیں 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 نہیں، وہ مارے پھر بھی ان سے پیاری کرو. یہ کیسی بات ہے؟ رحم اور شفقت کا ایک وقت ہوتا ہے. کمزوری اور طاقت کے وقت میں انسان کے رویوں میں بالکل فرق ہوتا ہے. آگے کوئی اب نہ بھاگے، کیونکہ مسلمان غیور ہوتا ہے، مسلمان جرت والا ہوتا ہے. اور ایسے مواقع بار بار میسر نہیں آتے کہ جب انسان دشمن کی طاقت کو کچل کے رکھ سکے. کاب مارو، سر نہ اٹھے. وہ دماغ جن کے اندر اسلام کے خلاف نظریات اور سوچے ہیں ان کو مار دو تاکہ سر اٹھانے کے قابل ہی نہ رہ سکے. روب اور جلال ہو، یہ دربا لفظ میں روب بھی ہے. پھر کیا ہو؟ حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، اسخنتموہم، جب انہیں خوب قتل کر دو تم. یہ جو اسخنتموہم لفظ ہے نا، سخنون سے ہے، سا، خا اور نون. عربی میں صوبن سخین کہتے ہیں اس کپڑے کو جس کی بنائی بڑی عمدہ ہو، ویونگ ہوتی ہے نا انگلش میں، اگر آپ سمجھیں. کپڑا جب بہت قیمتی ہوتا ہے تو اس کے دھاگے بڑے قریب قریب ہوتے ہیں، اور جو سستی لون ہوتی ہے وہ دور دور دھاگے ہوتے ہیں اور اس کو کلف سے جما دیتے ہیں، جب آپ دھوتے ہیں تو وہ شرنک ہو جاتا ہے. اس کے برعکس جو بڑی فائن قسم کی لون ہوتی ہے وہ دیکھیں کہ دھونے پہ سکڑتی نہیں. تو یہ ہے سخن، بڑا سافٹ یعنی فائبر. اسی طرح سخن کہتے ہیں کسی چیز کو اٹھا کر اس کا اندازہ کرنا. مثلا یہ دیکھیں کہ یہ جیسے پوائنٹر ہے نا، تو میں اس کو اٹھا کے دیکھوں یہ کتنا بھاری ہوگا، یعنی اس کا ویٹ کرو، فیل کرو، حالات دیکھو، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو. اسخن سخین کہتے ہیں کسی چیز کا موٹا ہونا، اس کی تھکنس دیکھو. اب یہ دونوں تینوں لفظ جب آپ ڈکشنری کے جوڑتے ہیں تو یہاں جو معنی اس کا بنتا ہے وہ کیا ہے؟ حتی اذا اسخنتم، کہ جب تم خوب ان کی غارت گری، جب ان کی سمجھے کہ خون بہانے کی کیفیت ہے اس کو دیکھ سکو. غلبے کا معنی ہے. غلبتموہم وکسر فیہم الجراح، مطلب کیا کہ جب تم اس پر غالب ہو جاؤ اور ان کی اکثریت زخمی ہو جائے، یہ مراد ہے. یعنی کہ تمہاری لڑائی سے پھر جب یہ خوب ان کی زور ٹوٹے، ان کی طاقت ٹوٹے، تو پھر تم ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہو. کسی چیز میں مبالغہ کرنا اور اس کی کثرت کرنے کو بھی الاسخان فی شیئن کہتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ پھر تم کشتوں کے کشتے لگا دو. جب میدان جنگ میں جاؤ تو پھر ڈیلی ڈیلی باتیں نہ کرو عورتوں والی، پھر ان کو زخموں سے چور چور کرو. کب تک؟ جب کے مغلوب نہ ہو جائیں اور اسلام غالب نہ آ جائے. تو اس وقت جنگ بند کرو جب واقعی ان کی شدت ٹوٹ چکی ہو، ابو جہل کا سر کچل چکا، بڑے بڑے سردار مرے گئے. باقیوں کو کیا کرو؟ فشد الوساق، پھر کس کے رسیاں باندھو، کچھ کو مار دو جہاں سے فتنے اٹھتے ہیں، باقیوں کو رسیوں سے باندھو. شدو کا لفظ شد سے ہے، وساق بندھن کو کہتے ہیں. پھر قیدیوں کو رسیوں سے باندھو، یعنی جب ہو گیا ان کو جانے نہ دو، اور ہر ایک کو مارو بھی نہ، تھوڑے سے بس مر جائیں، باقیوں کو جمع کر کے لے آؤ، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بھاگ جائیں اور تمہارے ساتھ پھر زیادتی کریں. یہاں تک بات کتنی ہوئی؟ کہ جب دشمن میدان جنگ میں آئے جرت کا سامنا کرو. پہلے سارے حالات دیکھ چکے تھے، اب اس کے بعد تم اپنے آپ کو ان کے سامنے سینہ سپر بنو. اور صحابہ کرام حقیقت میں ایسے ہی تھے، نمازوں میں خاشعین بن جاتے تھے، راکعین بن جاتے تھے، راتوں کو راہب بن جاتے تھے، اللہ کے ڈر سے ڈرنے والے، اور دن میں دشمنوں کے سامنے وہ کیا بنتے تھے؟ فرسان بن جاتے تھے، گھڑ سوار بنتے تھے. یہ ہے مسلمان کا خوبصورت امتزاج، کرسٹ. کئی دفعہ آپ کو مثال دی ہے، کرسٹ کیا؟ روٹی اوپر سے کرسپی ہو، پیزا آپ بناتے ہیں اوپر سے کرسپی لگے، جب کھائیں تو اتنا سافٹ ہو کہ مزہ آنے لگے. مومن بظاہر ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کے آگے جاتا ہے رو پڑتا ہے، دشمن کے آگے آتا ہے اکڑتا ہے. آج مسلمان کا حال کیا ہے؟ مثال بھی دوں گی تو آپ کا دل مچلائے گا. ایسی روٹی جو اوپر سے کچی، آٹا بہرا، ڈیلے ڈیلے، کافروں کے سامنے جاتے ہیں دشمنوں کے، ان سے مروب، ان سے باتیں، اور مسلمانوں کے ساتھ آتے ہیں تو اندر سے سخت روٹی کی طرح دان ٹوٹنے والے، بالکل اپوزٹ کہانی ہوگی. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، اگلی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مومن کردار کیا ہوتا ہے. اللہ کرے آج کے مسلمان کو یہ کردار مل جائے. کہا جب تمہیں کوئی لڑنے پہ آتا ہے تو پھر تم کیوں ڈھیلے ہوتے ہو؟ آج مسلمان، دنیا میں کتنے ملک ہیں غالباً مسلمانوں کے؟ 200 ملک ہیں، کتنے؟ تقریباً 200 کے قریب مسلم ملک ہیں. صرف اس ایک حکم پہ عمل لے مسلمان، دشمنوں کے دانت کھٹے ہو گئے. جب ہم مسلمان جب ان سے بھیک مانگتے ہیں، جب ہم ان کی ایڈ کے لیے روتے ہیں تو آپ دیکھے چڑھتے ہیں سر پہ، اور آپ ذرا آنکھیں دکھائیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھا، اب انہوں نے بھی آنکھیں دکھانی شروع کر دی. خبریں تو آپ میرے سے زیادہ سنتے ہوں گے. اب فلاں کو بھی ہو گیا، اچھا جی اب بلی کے بھی پر نکل، اور اب فلاں کو بھی ہو گیا. ہاں بھائی ہمیں تم ہو ہلکا یارہ تم ریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق کو باطل تو فولاد ہے مومن. جب دوستوں کی محفل ہوتی ہے مومن ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس سے پیارے کوئی نہیں، اس سے ایزی گوئنگ ہی کوئی نہیں، نرم سوف بے تکلف. اور جہاں حق اور باطل آتا ہے تو فولاد بنتا. دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی خیبت سے رائی. مومن دونیم پہاڑ ان کے سامنے آتے تو دو ٹکڑوں میں ہوتے ہیں کہ چھوڑ دو راستہ دے دو، یہ تمہارے اوپر چڑھ جائیں گے. صحرا بھی ہٹ جاتے ہیں، پتھر بھی ہٹ جاتے ہیں راستے سے. اور جب بندہ اپنوں میں آتا ہے، اللہ کے آگے آتا ہے تو اس کا حال برا ہے. آج دکھ کی بات ہے کہ مسلمان کی ساری ہمدردیاں دل سے، میں طور طریقوں کی بات نہیں کرتی، دل سے آپ دیکھیں نا ہمیں ان پہ ترس آتا ہے. ہم کہتے ہیں ہائے یہ بےچارے کافر، یہ بےچاری عورت، یہ بڑی سویٹ ہے جلدی میں کپڑے پہننا بھول جاتی ہے، اور یہ مسلمان سکارف پہن پہن کے غلط کام کرتی ہیں، یہ سکارف دیکھو پہن کے بدنام کرتی ہیں. اندر سوچ گندی ہوئی ہوئی ہے. ہم یہ تل جاہلیہ سورت مائدہ میں ڈیٹیل سے بات کی تھی. اندر جب تک آپ کے دل میں محبت نہیں اپنے دین سے اسلام سے، آپ خود اپنی جڑیں کاٹیں گے. اور انہوں نے ایک ایک بندہ گنا ہوتا ہے کتنے پریکٹسنگ مسلم ہیں کتنے نہیں. حیرت کی بات ہے کہ غیر مسلموں میں آپ جاتے ہیں، ایک تو وہ مذہب کے نام پہ پوچھتے تھے پہلے کہ آپ مسلم ہیں کہ نہیں ہیں. پھر میں نے آپ کو پیچھے بھی ایک کہانی سنائی تھی کہ پھر وہ اب یہ پوچھنے لگے کہ آئی یو شیعہ مسلم اور سنی مسلم، تو تمہیں کیا، میں کوئی بھی ہوں. اور اب آپ کو پتا ہے کہ ایسا فارم میرے سامنے ایک آئی کسی کی بات کہ اس پہ لکھا تھا کہ آر یو پریکٹسنگ مسلم اور نان پریکٹسنگ، ڈوب کے مر جائے مسلمان. کافر کو پتا ہے تم نان پریکٹسنگ ہو، بھلا کیوں آپ کو پتا، ان کو کیا لگے، وہ ان کو آپ کی جنت اور جہنم کی فکر ہے. وہ کس کو اپنا گنے، کس کو غیر سے گنے، کس کو ہٹ لسٹ پہ رکھے اور کس کو لے کے دوسروں کو انہی کے ساتھ جا کے خانہ جنگیاں کرواتے پھریں. ہم سے زیادہ کافر ہمیں جانتا ہے. میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کسی جگہ کہ ایک شخص نے کوٹ سینا تھا، اور وہ کوٹ سینے سے پہلے اس نے کتنے سال ایک کمپنی میں کام کیا کہ میں دیکھوں کہ وہ اچھے کوٹ کیسے بناتی ہیں. پھر اس نے اپنی فیکٹری لگائی، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو پہلا ہی شخص آیا میں نے اس کا کوٹ سیا تو اس کو اچھی فٹنگ نہیں آئی، پھر میں نے فیل کیا کہ اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ میں اس کو سمجھ نہیں سکا. آٹھ سال اس نے اناٹومی کا ایک کالج اٹینڈ کر کے اس میں ہڈیوں کی ساخت پہ سیکھا کہ یہ میں دیکھوں کہ لمبے بندے کی ہڈی کیسی ہے چھوٹے، ہمیں تو ہنسی آئے گی. ہم نے تو آٹھ سال اپنے اسلام کے لیے نہیں کیا، دنیا کے لیے نہیں کیا. اور اس کے بعد جب اب وہ کوٹ سیتا ہے تو اس کا چیلنج ہے کہ کسی کا ایون کبڑے لوگوں کے وہ کوٹ سیتا ہے، ٹیڑوں کے، لمبوں کے، چھوٹی ٹانگ، بڑی ٹانگ، کہتا ہے میں نے پوری باڈی کو پڑھا کہاں کی ہڈی کیسی ہوتی ہے، کس کی کہاں کی ہوتی ہے. محنت کرتے ہیں لوگ، سوئے ہوئے تو نہیں ہماری طرح بارہ بارہ بجے تک، ان کی راتیں ساری شادیوں اور مہندیوں میں تو نہیں جاتی. تو لہٰذا اسلام اپنا ایک رنگ رکھتا ہے. یہی یہاں بتا دیا کہ جب میدان جنگ میں آ جاؤ پھر پکڑو پھر مارو. کیا یہ ضرورت مندی ہوگی؟ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی معاملہ دیکھے، آپ کرکٹ میچ لے لیں، صرف میں لانا چاہتی ہوں آپ کو نیچے کے درجے پہ کہ آپ اپنے ذہن سے پہلے اس خوف کو نکالیں کہ مسلمان بڑے جنگجو ہوتے ہیں. آپ کرکٹ میچ کھیلتے ہیں، کھلواتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کس ٹیم کو آپ اچھا کہتے ہیں، موئے مارے ہوئے، بلہ بھی نہیں اٹھا رہے، کیوں ڈھیلا ڈھیلا بول مارے، نہیں آئی ایم سو سافٹ، پکڑ کے پیچھے کریں گے اس کو، کہتے ہیں فلاں نے ایسا چھکا مارا گیند ہی نہیں ملی، فلاں نے وہ ہاکی ماری وہ بال بھی ساتھ چلا گیا، وہ بلہ بھی ساتھ چلا گیا. ضرورت ہے نا، جب میدان جنگ میں گئے اللہ کے بندو تو وہاں جا کے لاڑ دکھاؤ گے، کمر پتلی ہے یا تم ڈھیلے اور بڑے لچکتے ہوئے ہو، ایسے کھلاڑی کو کون لڑائے گا. تو اللہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ جب پہنچ جاؤ میدان جنگ میں تو وہاں ضرورت دکھاؤ، تو کیا اچھی بات ہے کہ بری؟ بیسٹ کوچ کون ہوتا ہے؟ کہتا ہے آج جوانوں لگ جاؤ، کر کے دکھاؤ ذرا آج کیا ہوتا ہے. تو اللہ مسلمانوں کی ہمت بندھا رہا ہے کہ لیکن دیکھو سب کو نہیں قتل کرو، فشد الوساق کچھ کو باندھ کے رکھو، وسوخ سے بسک سے. اب کیا کریں؟ اسے اگلے حصے پہ لکھے قیدیوں کے ساتھ سلوک کی تین قسمیں، مشکل ترین آئے تھے ترجمے کے اعتبار سے، لیکن اگر ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے ایک ایک چیز صرف ترجمے سے انشاءاللہ واضح ہوگی. فاما پس اب ایک چیز، یعنی قیدی آگئے، اب قیدیوں کو کیا کرو. اسلام سے پہلے قیدیوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں بعد میں، پہلے میں آپ صرف آیت کا مفہوم بتا دوں. کہا کہ اب جو قیدی آگئے اب کیا کرو. نمبر ایک، فَإِمَّا مَنَّن، مَنَّم بَعْدُ پہلی صورت یہ کہ احسان کر دو، قیدیوں پر احسان کر کے ان کو یعنی آزاد کر دو، یہ پہلی صورت ہے. دوسری صورت وَإِمَّا فِدَان، یا ان سے فدیہ لے لو، یعنی بلڈ منی لے لو. قیدیوں کی قیمت ہوتی تھی اس دور میں بھی، ہر دور میں ہوتی ہے، اس کو دے دو. کب تک؟ لیکن حَتَّى تَدَى الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے. یعنی قیدیوں کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے وہ میدان جنگ میں نہیں ہوگا، جنگ کے ختم ہونے کا انتظار کرو، جنگ ڈرا ہو جائے، کس طرح سے معاملہ ہو جائے ان کو رکھو، اس کے بعد پھر ان کا فیصلہ ہوگا. حتی تدال حرب اوزارہا، یہ بات کر کے فرمایا ذالکا، حکم یہی ہے. ہاں ولو یشاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لن تسر منہم، خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، ممکن تھا کہ نہیں؟ جبرائیل کو بھیجتا، ایک پر مارتے سارے کفار مکہ کی آنکھیں نکل جاتی، پوسیبل تھا؟ دوسرا پر مارتے مدینہ کے سارے یہود کے بھیجے نکل جاتے، ممکن تھا؟ آج بھی ممکن ہے. لیکن وَلَاكِيلِ يَبْلُوَ بَعْدَكُمْ بِبَعْد، لیکن وہ تو آزمانا چاہتا ہے تمہیں باز کو باز کے ذریعے. اب یہ میں نے دو نام تو ماضی کے لیے، آج کے گلوب کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کو دیکھیں، کیا اللہ بدلہ لے سکتا ہے؟ جہاں جہاں مسلمان کچھ لے جا رہے ہیں، خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں، عصمتیں لٹ رہی ہیں. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، نہیں اللہ سے کوئی بڑا؟ کسی کی آئی ڈی، کسی کی فورس، کسی کے ویپن، کسی کے ہتھیار، کسی کے اٹامک انرجی، کسی کی نائٹروجن بام، بڑا کیوں نہیں کرتا؟ وَلَا كِلَا لِيَبْلُوَ بَعْدَكُمْ، اے مسلمانوں، اللہ تمہیں آزما رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم کیا کرتے ہو. تم سارے کام ڈال کے یہ تو نہیں فلم دیکھنے لگ جاتے کہ اللہ خود ہی کرے گا جی اپنے دین کے کام، لاؤ دل بڑا بوجھل ہے کو فلم دیکھتے ہیں. نہیں، والذین قتلوا فی سبیل اللہ، ہاں دل میں سوال آتا ہے کہ اچھا پھر یہ جو اتنا مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ادھر مسلمان بچے بچے کے ہاتھوں کے اندر انہوں نے تلواریں پکڑا دی، ان مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ جہاد کے زمن میں یا غیر مسلموں کے جو ظلم اور حملوں سے مسلمان مرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کہا کیوں فکر کرتے ہو، وہ تو قتلوا فی سبیل اللہ، انہوں نے تو حادثے میں بھی مر جانا تھا، روڈ ایکسیڈنٹ پہ مر جانا تھا، شکر کرو اللہ کے راستے میں مر گئے. فلن یضل اعمالہم، اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، اللہ نہیں ضائع کرتے ان کے اعمال. تم بالکل فکر نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت تک جہاد قائم رہے گا. کیوں؟ اللہ لوگوں کو درجے دینا چاہتا ہے. ہم نے تو اصل میں اس دنیا میں شہادت حق کی گواہیاں ہی نہیں دی، ہمیں شہادت کے مقام بھی نہیں پتا. جو لوگ اس دنیا میں اس حق کی گواہیوں میں کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ دل کی حالت کیا ہوتی ہے، پھر وہ شہادت کی تمنا بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تیرے لیے زندگی گزارنے کے تو لذتیں پالی، اب ذرا اپنے راستے میں موت بھی دکھا. شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مومن یا تو شہادت کے لیے لڑتا ہے کہ اللہ مزہ چکھنا چاہتا ہوں، بس ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں، پھر بچ گیا. یقین کر لٹرلی ایسے واقعات صحابہ میدان جنگ سے فتح یاب ہو کے جیت کے آتے تھے اور رو رہے ہوتے تھے کہ اللہ نے آج بھی نہیں مزہ چکھایا موت کا. مائیں بچوں کو بھیجتی تھی اور کہتی تھی کہ دیکھو مجھے خبر یہ ملے کہ میرے بیٹوں نے سینے پہ گولی کھائی ہے، اگر مجھے خبر ملی کہ تم مرے ہو، یہ نہیں کہ شہید ہو گئے ہو، مرے ہو لیکن گولی تمہاری پشت پہ تھی، تو میں تمہیں بخشوں گی نہیں. یعنی کہ تم میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے اور پیچھے سے چوٹ پڑی. یہ ضرورت کہاں ہے آج؟ لگتا ہے نا یہ باتیں نکار خانے میں توتی کی آواز ہے. آج یہ حق دب گیا، اس کی جگہ رنگ رونق کا دین ہے. لڈیاں ڈالو، نعتیں پڑھو، گانے گاؤ ڈھنکے کی چوٹ پہ، وی آر مسلم، وی آر مسلم، دس اینڈ دیٹ. ہم تو یہ کہانیاں سنا کے اسلام کو جتوائیں گے. ہم نے تو نوجوان نسلوں کے ہاتھوں میں گٹار پکڑا دیے کہ گاؤ قومی نغمے، نعت پڑھنی ہے انڈین گانے کی دھن پہ پڑھو، پھر کتنی بکتی ہے. ایسے مسلمان خس و خاشاک سے بھی قیمتی نہیں. آج کا دور اگر ہم دیکھیں، اللہ کے نبی کی حدیث کو سامنے رکھ کے پورے شعور سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو بالکل پرواہ کوئی نہیں. نیک دعائیں کریں گے قبول نہیں، کوششیں لوگ کریں گے قبول نہیں. کیوں؟ اپنے اپنے معاملے ہر ایک سیدھے کر رہے ہیں. اس لیے جب قیدی آئیں تین میں سے ایک کام کرو. اب تھوڑی سی بات کہوں گی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی، کیونکہ قیدی کا لفظ بھی بہت ہی زیادہ انسان کو تکلیف دے لگتا ہے اور اس کے بعد انسان سوچتا ہے کہ شاید اسلام نے ہی یہ ساری کھیل کر دی. اسلام سے پہلے جب جنگیں ہوتی تھیں تو جو دشمن فوج ہوتی تھی ظاہر ہے کہ جو مغلوب ہو جاتے تھے ان سب کے جو لوگ بچے ہوتے تھے لوگ ان کو غلام بنا لیتے تھے قیدی. جانوروں سے بدتر سلوک, جانوروں کے ڈربوں میں ان کو رکھتے, کھانا نہیں پینا نہیں اور دور کو چھوڑ دیجئے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑے آپ کرسچینٹی کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں. اس آج کے دور میں ایسے شواہد موجود ہیں کہ ایسے ایسے ظالم بادشاہ گزرے ہیں. وہ اسٹوڈنٹ تھی امیرکا میں تو وہ نام نہیں لینا چاہتی, بالکل غیر معروف ملک ہے دنیا کا, وہاں کچھ عرصہ رہنے گئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک خاص جگہ جس کو اب انہوں نے بالکل ایک قسم کا اسپاٹ بنا دیا کہ لوگ آ کے دیکھتے ہیں, کہتی ہیں کہ وہاں کی مٹی سرخ ہے. کیوں سرخ ہے؟ کہتے ہیں کہ ماضی میں یہاں جو بادشاہ تھے اتنے ظالم اور جابر تھے, ان کا شغل کیا تھا کہ جب قید کھا ہوتا بادشاہوں کا فن کا دل ہے, سارے لوگوں کو جمع کرا کے اسٹیڈیم کی طرح لوگ باہر جمع ہوتے اور اس کے بعد کئی دن کے بھوکے رکھے ہوئے شیر اس میدان میں آتے اور پھر اپنے درباریوں کو کہتے کہ قید خانوں میں سے ایک ایک قیدی کو لاؤ اور ان کو یوں اچھالتے اور کہتے اس کا وہ اچھلنا تھا وہ بھوکے شیر سب کے سامنے اس کو چیرتے پھاڑتے اور یہ منظر دیکھ کے لوگ تالیاں بجاتے اور وہ ان کے خون سے مٹی لال ہوئی بھی ہے. آپ نے کیا سمجھا آج ٹارچر سیلز میں کیا ہو رہا ہے؟ بجلی کے شوق, ان کے پرائیویٹ پارٹس کو الیکٹریسٹی لگا لگا کے چلانا اور کیا کچھ نہیں. اللہ کتنے ادب سکھا رہا ہے کہ وہ ظالم وہ ظلم کرتے تھے تم نے نہیں کرنا, خبردار یہ کہہ دی ہیں لیکن تمہیں اللہ کے نام پہ ملے ہیں اب تم اللہ کا حکم نہ بولنا. پہلی بات کیا کی؟ منن, احسان کرو. من کا لفظ سنتے ہیں نا, لقد من اللہ علی المؤمنین, سورۃ آل عمران میں ہم پڑھ چکے. اور یہ جو اردو میں من ہے نا وہ بھی یہی ہے, 40 کے لیے من کہتے ہیں, بوجھ ہوتا ہے اس کا معنی. یعنی احسان, ان پہ احسان کرو, آزاد کر دو. پہلی صورت ہے کہ ان کو آزاد کر دو, اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ, ان کو معاف کر دو, جو مرضی کرو تمہاری مرضی ہے تم یہ کام کر سکتے ہو. پھر اس کے بعد دوسری کے فدا, خون بہا لے لو. مختلف طریقے سے چینج کیا جاتا تھا, مثلا پیسے لے لیے جاتے تھے, بعض دفعہ دوسری طرف سے جو قیدی ہوتے تھے جیسے کچھ مسلمانوں کے پرانے قیدی کافروں کے پاس بھی تو ہوتے تھے نا پچھلی کسی جنگ میں, تو بدلے میں دے دیے جاتے تھے. مثلا جیسے آپ دیکھیے کہ اے اور بی دو ملک ہیں, اے اور بی کی ایک لڑائی ہوئی تو اے جیت گیا, اس نے بی کے کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا رکھ دیا. کچھ عرصہ گزرا پھر اے اور بی کی لڑائی ہوئی, اب بی جیت گیا, اب بی کے پاس اے کے کچھ قیدی ہیں تو کیا ہوگا کہ بی کہے گا ٹھیک ہے یہ قیدی میں تمہیں دیتا ہوں, وہ پچھلی جنگ کا ایک قیدی ہمیں واپس کر دو. یہ صورت بھی موجود تھی. پھر اس کے بعد تیسری صورت کیا ہوتی ہے, یعنی اس کے اندر قیدیوں کو واپس لینے اور جانے کی, کہ ان کے اوپر تم احسان کرتے ہو, ان کو وہاں ہی رکھو لیکن ان سے کوئی خدمت لے لو. مثلا جیسے غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان سے بچوں کو پڑھوانے کا کام لیا گیا تھا, غالباً 17 لوگوں کے اوپر ایک قیدی کو مقرر کیا. اور میں حیران ہوتی ہوں کہ امت مسلمہ کے پہلے مدرسے کے ٹیچر نان مسلمز تھے. ہمارے تک کسی بحث میں نہیں نکل چکے کہ نان مسلموں سے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے. پہلے اپنے بچوں کے ذہن تو ٹھیک کریں, سوچ تو سیدھی کریں, پھر وہ کہیں بھی چلے جائیں گے ان کو نقصان نہیں ہوگا. تو بہرحال قیدیوں کے ساتھ صحابہ کرام کا جو عمل تھا سورۃ انفال میں آپ کو سنایا تھا کہ خود کھجور کھاتے تھے اور قیدیوں کو روٹی کھلاتے تھے. اتنا اللہ کے نبی ان کو حکم دیتے تھے کہ کسی کے ساتھ کوئی برا معاملہ نہیں ہوگا, اچھے طریقے سے رکھو. اس کی ڈیٹیلز بہت ساری ہیں جو پچھلی تفسیر میں میں نے بہت ڈیٹیل سے ساری ان کی باتیں پڑھائی تھی, لیکن آج کے دور میں چونکہ یہ ایسا ہے نہیں اس لیے اس پہ بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہوں گی. مزید کسی کو چاہیے تو پچھلے سال کی تفسیر سن لیں. لیکن آج کے دور میں جو کال کوٹریوں میں بند کیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں تو بہرحال اسلام نے تو احسان کی دعوت دی تھی, قید نہ کرو, پیچھے سے نہ کرو, کوئی پیٹ پھیر جاتا ہے تو اس کا تعاقب نہ کرنا, کوئی زخمی ہے تو اس کو مارو نہیں, جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اس کو امن ہے. فتح مکہ کے موقع پہ بھی اس قسم کے احسان کی بہت ساری صورتیں پیش ہوئی تھی. تو بہرحال یہاں یہ بتا دیا کہ اسلام کوئی وحشیت اور بربریت نہیں سکھاتا, اسلام بہت اچھا ہے. اب یہ کون فیصلہ کرے گا کہ آزاد کرنا ہے کہ قید کرنا ہے یا کچھ, یہ امیر وقت کرے گا جو مسلمان حکمران ہوگا جو لیڈر ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہہ دی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کے عمل اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ شہید کی جو پچھلی زندگی کی کچھ غلطیاں کچھ کوتاہیاں اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا اور ان کا معاملہ ان کی پچھلی زندگی پہ ہوگا. قابل غور بات ہے, میدان جنگ میں شہید ہو رہا ہے انسان قتل فی سبیل اللہ, پھر بھی اس کے پچھلے اعمال دیکھے جائیں گے. اللہ کے نبی کے سامنے ایک شخص مر رہا تھا, شہید ہو رہا تھا جنگ میں, لوگوں نے کہا ہے جنتی کو دیکھو, کہا نہیں میں دیکھ رہا ہوں مال غنیمت کی ایک چادر جس نے چوری کی تھی وہ اس کے اوپر آپ کی بنا کے اڑا دی گئی. شہید کے بھی حدیث میں آتا ہے سارے معاملات پہ اللہ نرمی کرتا ہے سوائے قرض کے. میں سوچتی ہوں کہ لوگ کیوں سوچتے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے, مکروز کی نہیں پڑھاتے تھے, کیونکہ انسانوں کے معاملے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں یہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی معاملہ پڑے گا تو انسان کے پچھلے عمل بھی دکھائے جائیں گے. کیسے؟ یدل نام لہم بلکہ سیہدیہم ویصلح بالہم, وہ پہنچا دے گا انہیں بلند مدارج پر اور سنوار دے گا ان کے حالات کو. اللہ اکبر. ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم, اور داخل کر دے گا ان کو ان بہشتوں میں جس کی پہچان اس نے ان کو پہلے سے ہی کرا دی تھی. یہ شہید کے درجے جو اللہ کے راستے میں گیا, اللہ اس کو بلند درجوں پہ دے گا, ہدایت دے گا, ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا, پچھلی زندگی کے کچھ گناہ کچھ غلطیاں کچھ کمیاں پیشیاں تھیں ان کو معاف کر دے گا. ایک دفعہ جب بندہ اللہ کے راستے میں آ جاتا ہے نا, اللہ اس کے اوپر رحم کا معاملہ کرنے لگتا ہے, ان کی حالت بہتر کر دیتا ہے. غزوہ احد کا موقع تھا, مسلمان وقتی طور پہ شکست کا شکار ہو چکے تھے, شہید بھی تھے اور زخمی بھی تھے. ابو سفیان آیا اور اس نے نعرہ لگایا اول حبل, ہمارے ہاں جیسے کہتے نا حبل زندہ باد. مسلمانوں نے جواب میں نعرہ لگایا اللہ اعلی و اجل, اللہ بلند اور بزرگ ہے. ابو سفیان نے کہا یہ دن بدر کا مارکا ہوا, یعنی جو بدر میں تم نے ہمارے ساتھ کیا تھا آج ہم نے اس کا بدلہ لے لیا, اور اسی طرح کا پانسا بدلتا رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم ہم سے کیسے برابری کے دعوے کر سکتے ہو, ہمارے مقتول اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور تمہارے مقتول دوزخ کا ایندھن بن چکے ہیں. مشرکین نے کہا ان لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارا تو عزا ہے تمہارا تو عزا بھی نہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا ان کو کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں. تو یاد رکھیے اللہ اپنے راستے میں قربان ہونے والوں کی قربانیاں ضائع نہیں کرتا, اس کے اچھے نتائج ہیں. چند لوگوں کی شہادت قوم کی بقا ہوتی ہے. سیہدیہم, کچھ لوگ اگر اللہ کے راستے میں لڑنے مرنے یا وقت لگانے محنت کرنے لے ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی زندگی کے راستے سنا دیتا ہے. ہم کسی دور میں دیکھیں ہماری زندگیوں میں کون سی جنگ لگی ہوئی ہے, ہم عورتوں نے کہاں جانا ہے, ہماری جنگ تو اس کتاب کو سیکھنے کی ہے نا. آج کا جہاد ہمارا تو اپنے وقت اور اپنے علم کے ساتھ جہاد ہے نا. آپ دین کی طرف آتے ہیں سارا خاندان آپ کا دشمن ہو, چند دن فکر نہ کریں. جس کمیونٹی سے آپ اٹھ کے آئیں پہلا دن آپ کا مشکل واقعی قتل فی سبیل اللہ لگے گا, لیکن آپ کی یہ قربانی یہ راستے ہموار کر دینا سیہدیہم, اگلوں کو بھی آپ کے راستے پہ لائے گا. آپ میں سے ہر اسی دوسرے کا صدقہ جاری ہے, وہ جس نے آپ کو بھیجا وہ کسی کا صدقہ جاریہ تھا, یہ ہے سیہدیہم. اور یصلح بالہم, تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کے حالات سنور رہے ہیں اس کتاب سے جڑ کر کہ حال بگڑ رہے ہیں. اگلا وعدہ اللہ کا یقین رکھ لیجئے کہ دنیا تک اگر اصلاح ہو رہی ہے حالات میں تو یدخلہم الجنۃ عرفہا لہم, اللہ وہ جنت دے گا جس کی پہچان دنیا میں کرا دی. چینج فیل نہیں کریں گے, اجنبیت نہیں ہوگی, جنت میں جائیں گے تو یوں لگے گا مدتوں سے وہیں رہتے ہیں, سارے راستے ان کے جانے پہچانے, راستہ نہیں پوچھنا پڑے گا. عرفہا لہم, پہچان لی ہے. حدیث میں تو جنتی جائے گا اپنے گھر کو اتنی آسانی سے پہچان لے گا کہ جیسے کہ دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتا تھا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان جتنی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنے معاملات آسان کر دے گا. اصل یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں لگنے والے بنے. آگے مسلمانوں کو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو ایمان والو. کون ہے یہ, اپنے آپ سے پوچھیے. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد, نعوذ باللہ, اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں. مفہوم کیا ہے, ان تنصر دین اللہ, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اچھا, جو ہی ہم بات کرتے ہیں مدد کی تو ذہن میں آتا ہے کہ ہماری مدد کیا ہے, کہ اللہ ہمارا گھر پے آف کرا دے گا, اللہ ہماری گاڑی صحیح کرا دے گا. دیکھیے نیچے ین سر کم کے نیچے کیا اس کا معنی ہے, آگے لفظ میں آ رہا ہے, یہ سب بے پرامکم, اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا. جب ایک بندہ اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے نا, تو پہلے درجے پہ ین سر کم کیا ہوتا ہے, اللہ اس کے دنیا کے سارے معاملے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. اس کے مالی معاملات تھوڑے میں بھی پورے ہونے لگتے ہیں. اس کا تھوڑا سا وقت گھر کو دینا گھر کے سارے معاملات کی اصلاح کا سبب بن جاتا ہے. اس کے تھوڑے تعلقات, تھوڑے ریلیشنز, تھوڑے مینز اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے. یہ بالکل پہلا اور ہلکا درجہ ہوتا ہے جس میں ایک انسان اللہ کی مدد پاتا ہے. لیکن جو اللہ کے دین کی مدد کرنے کا سب سے بڑا ایک انعام ملتا ہے نا, وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ, اللہ ثابت قدم رکھتا ہے, قدم جمنے لگتے ہیں. مشکلات تو آتی رہیں گی, قدم نہیں ہلتے. آزمائشیں, ترغیبات, ترہیبات, بیماریاں, صحت, مہمان, دعوتیں, کھانے پینے, سب آتا رہتا ہے لیکن قدم نہیں اکھڑتے. کیونکہ آپ کو پتا ہے جب قدم اکھڑتے ہیں نا تو بہت زیادہ تیز ہوا کی ضرورت نہیں ہوتی, انسان تھوڑے میں گر جاتا ہے. اللہ اندیکیوں پہ جماتا ہے. یہ کام کی قبولیت کا ایک نقد انعام ہوتا ہے کہ مزید کام کرنے کا موقع ملتا ہے. چھوٹی سی مثال دوں گی, کوئی فیکٹری بہت اچھا پروڈکٹ بناتی ہے, کیا ہوگا اس کے بعد؟ بند ہو جائے گی, مزید آرڈر آئیں گے نا. پہلے دن میں 8 گھنٹے فیکٹری چلتی تھی, مشینیں چلتی تھی, اب 10 چلانی پڑیں گی. ایک وقت آتا ہے نائٹ شفٹ لگتی ہے, پھر دن بہ دن وہ کیا کہتا ہے, ہمیں اور مشینیں چاہیے, اور کام بہت ہے, آرڈر پہ آرڈر آتے ہیں. جب آپ اللہ کے راستے میں کام کریں اور آپ کو مزید نیکیوں کے آرڈر آئیں, مزید آپ پہ ذمہ داریاں پڑتی جائیں, مزید آپ ناگزیر ہوتے جائیں, تو مبارک ہے آپ کو کہ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ. آپ دیکھیے کوئی چیز ہلکی ہوتی ہے تو اڑتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, وزن ڈال دیتے ہیں نا اس میں. خالی لفافہ کے پڑا ہوگا ہوا سے اڑنے کا ڈر ہے, آپ ایک پتھر ڈال دیں اس میں, جم جائیں گے. جتنا نیکیوں کے زیادہ کام آپ پہ پڑیں گے آپ کے قدم اتنے جمیں گے. ہم میں سے کتنے لوگ جو مصروفیتوں کا رونا بھی روئیں گے نا, لیکن ان کو اللہ کے اس فیصلے کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر ہم پہ یہ ذمہ داریاں نہ پڑی ہوتی تو آج ہم لڑک چکے ہوتے. کتنے لوگ اس کی گواہی دیں گے؟ یقین کریں ہم تو صرف واسطہ اس لیے بھی آ جاتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس چابی ہیں. اگر آپ ابھی تک 26 پاروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا, یہ اللہ کی مدد ہے آپ کے ساتھ, لڑک چکے ہوتے. ہم میں سے کسی میں طاقت نہیں تھی کہ ہم یہاں تک پہنچتے, اور نہ اگلے پاروں کی طاقت ہے, اور ساری زندگی کی تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. دعا کریں اللہ ہمارے پروڈکٹ کو قبول کر لے. ایک دفعہ آرڈر ملنے شروع ہو جائے, ایک دفعہ اللہ ہماری کوالٹی سے خوش ہو جائے. میں کہتی ہوں آج کا دن یہ وقت لکھ لیں. اگر آپ جتنے ساتھی اس کام میں ہیلپ کر رہے ہیں اور جو آپ سیکھ رہے ہیں, آپ کے دل میں ایمان آ رہا ہے, آپ کو اللہ اس کے کام کرنے کا جذبہ آ رہا ہے, اگر آپ اپنے یہ جذبے ٹھنڈے نہیں ہونے دیں گے, آپ کو اس شہر میں اتنے آرڈر آئیں گے آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گے کہ ہم کہاں کام کریں اور کہاں نہ کریں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. دین کا تو یہ مزاج ہی نہیں کہ وہ لوگوں سے کہ خدا کے لیے آیا کرو, مسجد خالی ہے, چلاؤ ہم یہاں بیٹھ کے کوئی فیملی نائٹ بنا لیتے ہیں تاکہ تم آؤ تو صحیح. نہیں, یہ ضرورت دین کے تو کاموں کے باہر لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ خدا کے لیے ہماری اپلیکیشن لے لیں. دعا کریں اللہ ثابت قدمی دے دے. اللہ نے اگر چنا ہے تو چنا ہی رکھے. آخری آیت پہ پہنچیں گے, ہمیں اس آیت کا جواب بھی مل جائے گا کہ جب ثابت قدمی نہیں رہتی تو کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے حق کا انکار کیا, فتأسن لہم, خدا کرے وہ منہ کے بل اوندھے گرے پڑے. اللہ حکم, یہ ترجمہ ہے اس کا. تاس کا لفظ عربی میں گر پڑنے, لڑکھڑانے اور پھسلنے کے لیے آتے ہیں, اور بد دعا کے طور پر یہاں مذکور ہے. یہ ساری تفسیریں موجود ہیں, میں نام نہیں اتنے لکھواتی آپ کو. اس کا اگر ڈکشنری میں معنی کریں تو ایک ابن منظور ہیں ڈکشنری ہولڈر, وہ کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے, خدا انہیں منہ کے بل گرائے, جنہوں نے حق کو نیچا دکھانے کے لیے مال لگایا, دولت لگائی, زخموں سے چور چور ہوئے پھر بھی گرے، اپنے آپ کو انہوں نے خطروں میں ڈالا اللہ کے دین سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے، اللہ کرے یہ منہ کے بل گرے۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، آپ نوٹ کریں اس سورت پوری میں کتنی دفعہ اعمال کی بربادیوں کا ذکر ہے۔ مجھے تو اپنا غم لگ جاتا ہے کہ اللہ ہے ہی کچھ نہیں پلے میں، اور اگر جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی گر جائے، میں نہیں کہا گیا اتنا سارا دن کام کر کے تھوڑی سی مزدوری لے کر آئے اور راستے میں ٹھوکر لگے اور وہ بھی چیزیں ساری گر جائے، کیا ملا؟ ہم میں سے کوئی خطروں سے خالی نہیں ہے، مت فخر کرے، ہم میں سے کوئی اللہ کی مجبوری نہیں ہے، اللہ کو پرواہ بھی نہیں، اللہ اپنے کام جانوروں سے، خود خود سے، چیونٹیوں سے کروا لے گا۔ اگر میں نے ذرا سی اکڑ دکھائی، سستی دکھائی، ہوا بھر گئی دماغ میں، اکڑ آ گئی، تکبر آ گیا، اللہ کہتا ہے کہ یہ کافر منہ کے بل گرے۔ انہوں نے حق کو پیچھے کیا، دیکھیے آپ کے بچے کو کوئی ہاتھ تو لگا کے دیکھے، کیسا لگتا ہے آپ کو؟ وہ ماں کے سامنے بچے کو کوئی تھپڑ مارے، ماں کہتی ہے اس کا میں منہ سیدھا کر دوں، اللہ کے سامنے لوگ مر نہیں رہے، بچے یتیم نہیں ہو رہے، بیویوں کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا، سب کچھ ہو رہا ہے نا، تو کیا پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آتا ہوگا؟ تو کیا اللہ کو حق نہیں پہنچتا؟ پورا حق پہنچتا ہے کہ اللہ ان کو ایسی بد دعائیں دے کہ انہوں نے کیا کیا میرے ساتھ، وجہ کیا ہے اتنے اللہ کے غصے کی؟ ذالک بانہم کرہوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، کیا نازل کیا اللہ نے؟ قرآن و سنت، اپنا نبی بھیجا ان کے پاس، قاصد بھیجا، ان کے لیے ایسی عزت کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے اسی کے راستے میں روڑے اٹکائے، اسی کی جان کے دشمن ہو گئے، اسی کے پیغام کو پیچھے ڈالنے کی کوششیں کر دی۔ فاحبط اعمالہم، بس اس نے ضائع کر دی ان کے اعمال، اتنے تجربہ کار ہیں، اتنے زیرک، اتنے دانا ہیں، پھر بھی منہ کے بل گر کر رسوا ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو ناپسند کیا، جن برائیوں کے خود عادی تھے ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لوگوں کو بھی ایسے ایسے فتوے اور ایسے ایسے مشورے دیے کہ لوگوں نے کہا ان کو ہی پکڑ لو، ان کا دین آسان ہے، ان کو نہیں پکڑو، پچھلی صورت میں بات ہوئی تھی نا، بے عمل عالم دوسروں کے لیے حجت بن جاتا ہے، ایک ٹھکوسلا بن جاتا ہے کہ چلو یہ جو کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں، اور کچھ ہوتے ہیں وہ اصل دین کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بے عمل عالموں سے تو ہم جاہلی بہتر ہیں، دونوں طرف رسوائی ہے۔ پتا کیا چلا کہ اللہ کے نازل کردہ کو چھوڑنے کا نتیجہ، احبط اعمالہم، اس پینٹ پہ بات کروں گی، حبط عمل ہوتا کیا، پیچھے بھی کی تھی سورت بقرہ میں، لیکن بڑی فکر ہے، پکی پکائی ہنڈیا جل جائے دکھ نہیں جاتا، اچھا بھلا کیا ہوا کام ضائع ہو جائے تکلیف ہوتی ہے، جو نہیں کرتے ان کو تو فکر نہیں ہوتی، جو کرتے ہیں ان کو زیادہ غم ہونا چاہیے، جس نے جتنی قیمتی چیز پکڑی ہوتی ہے اس کو اتنا اس کی حفاظت کا ڈر ہے، جو جتنے زیادہ عمل کرتا ہے نا اس کو اس کے ضائع ہونے کا اتنا ڈر ہے، اور جن کے عمل ہی قیمتی نہیں وہ کہتے ہیں اٹس اوکے، پھر ہماری کون سی اتنی اچھی نمازیں ہیں، ہو جائیں پھر ضائع۔ یہ بھی نوٹ کیجئے فرق، جتنے عمل خالص اور قیمتی ہوتے جائیں گے نا آپ اتنا ڈریں گے ان کے ضائع ہونے سے، جیسے ڈائمنڈ کا سیٹ پہنا ہو تو بار بار کانوں کو ہاتھ جاتا ہے کہ گر تو نہیں گئے ٹاپس، کیونکہ قیمتی ہے، اور آپ پہنے کچے جیولری شیشے کے نخ لگے ہوئے، کہتے ہیں گرتے ہیں تو پھر گریں، میں کیا مل جائے گا، اور گر بھی جائے تو کہتے ہیں میں نہیں ڈھونڈ رہی، چھوڑو۔ جن کے عمل کھوکھلے، چھوٹے، ٹیڑھے میڑے، بیکار عمل ہوتے ہیں، کہتے ہیں اب ہوتی ہیں نیکیاں ضائع تو ہوں، خیر ہے نا فن تو کر لیں، چلو خیر ہے نا اب سو جاؤ، چلو اب دیکھ لو، کر لو، کھا لو۔ لیکن جن کے عمل قیمتی ہیں، جنہوں نے اس کے اوپر اپنی زندگیاں لگا دی، وہ تو روتے تڑپتے بے چین ہوتے ہیں، اللہ میری یہ بھی گئی، اللہ یہ بھی ضائع جائے گی۔ ہم دنیا میں دیکھیے کہ اللہ کے دین کے لیے کوئی چیز دیتے ہیں نا، تمہارے دل میں آتا ہے ہاں یہ میری ضائع نہ ہو جائے، بے قدری نہ کر دے کوئی اس کی، تو آپ سوچیے کہ جس کو قیامت کے دن پتا چلے تمہاری ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی، اس کا حال کیا ہوگا؟ پھر توجہ دلائی پچھلوں کے حالات پہ، افلم یسیرو، کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی، فی الارض زمین میں گھوم پھر کے نہیں دیکھا، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پھر وہ خود دیکھ لیتے کیسا انجام ہوا ان منکروں کا جو ان سے پہلے گزرے۔ مکہ والے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، پچھلے نبیوں کے جھٹلانے والوں کو دیکھ لیں، اللہ نے سب جھٹلانے والوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ کیا، دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر تباہی پھیلا دی، تباہی نازل کر دی، دمر، دمر تدمیر، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو کہتے ہیں، کیسے پٹک پٹک کے ماری گی قوم لوط، والموتفقات، بستیاں جو الٹائی گئی معروف ہو گئی بات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو چکنا چور کر کے رکھ دیا. ولیل کافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے تو اسی قسم کی سزائیں. چلو جا کے کسی ورلڈ ٹور میں دیکھ لو، اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھو، کھنڈرات کو دیکھو، پچھلی قوموں کے جھٹلانے پہ جو بات ہوئی اللہ نے ہر دور کے کافروں کے لیے یہی کیا. نام تک نہیں ملتا ان کا. آج بھی دیکھ لیجئے جتنے کفار ہیں، کیا وہ اللہ تعالی کے اس فیصلے سے مستثنا ہے؟ اور کس نہیں ہے، صرف اللہ تعالی وقت کا انتظار کرتا. ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، اور یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. اور وان الکافرین لا مولا لہم، اور کافروں کا تو کوئی مولا نہیں. یہ اللہ کیسا مولا ہے کہ دنیا میں کفار کو چوٹیں پڑتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو روکتا نہیں؟ اس لیے کہ اللہ ان مومنوں کو دنیا کے بعد آخرت میں بہت کچھ دینا چاہتا ہے، اچھے سے اچھے معاملات ان کے کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے پچھلوں کے ساتھ کیا کیا، اور ہم کافروں کی دوستی نہیں مومنوں کی. اسی جملے کو پچھلی حدیث میں آپ کو سنا چکی ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہ مولانا ولا مولا لکم. اب دنیا میں ہم کسی کے دوست ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو تو کوئی تکلیف نہ ہو. اللہ کیسے چاہ سکتا ہے کہ اس کے نام پہ کٹنے مرنے، اس کے نام کے لیے زندگیاں وقف کرنے والے ضائع ہو جائیں؟ ان کی اللہ بلا چھوٹی چھوٹی بات تو ان کو پکڑ لے گا. جیسے کہ آج لوگوں کا خیال ہے کہ سر آپ ہونا ہی دین والوں کا، یہ مولوی کو تو اللہ نے وہ پکڑنا، ہمیں تو اللہ نے معاف کر دینا، یہ تو بڑے بھولے تھے، سیدھے سادھے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ گندی چیز ہے یا صحیح ہے، بس یہ لگے رہتے تھے اس کے ساتھ. ان کو تو ڈال دو جنت میں، اور یہ مولویوں کو پوچھو گے انہوں نے کیا کیا. کیا تمہاری غلطی ہے؟ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہاں سے لسٹ بناتے جائیں، دو کردار ہیں. میں بغیر رکے اگلی آیتیں پڑھنا چاہوں گی. تصور میں ایک آنکھ سے جنت کو دیکھ لیں اور ایک آنکھ سے جہنم کو. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو سدا بہار جنتوں میں، کہ رواں ہیں جن کے نیچے نہریں. جنت والے، نیک کام کرنے والے اپنی نیت اپنے عمل کی خوبصورتیوں سے جنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہوں گے. جبکہ ولین کفرو، اور جنہوں نے کفر کیا، نہ شکریاں کی نہ فرمانیاں کی، یا تمتاؤنا، وہ تو کھا پی رہے ایش اڑا رہے. تمتو فائدے اٹھانے، موج فن لگژری، و یا کلون، اور وہ تو کھا پی رہے ہیں. کیسے؟ کما تاکل الانعام، جیسے ڈھور ڈنگر کھاتے پیتے ہیں، جانور کھاتے ہیں. والنار مثوى لهم، اور آتش جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. یہ دو کردار ہیں، ایک خواہشوں پہ پابندی لگانے والا، خواہش کو دبا کے جینے والا، اور ایک من مانی کرنے والا. دنیا میں جو اللہ کے حکموں سے جڑے ہوئے تھے ان کا حال جنتیں، اور دوسروں کا حال کیا؟ کھا پی رہے. ذرا غور تو کیجیے، کتنی بڑی بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے کہ جانور کی طرح ہاتھ جیتا ہے کافر. کیسے؟ آپ دیکھیے کہ انسان میں کچھ عادات حیوانی ہیں اور کچھ روحانی ہیں. حیوانی عادات میں کھانا پینا اور سونا. 2010 کا جو تعارفی لیکچر تھا دورہ قرآن کا، اس میں اس پہ بات ہوئی تھی ڈیٹیل اگر کوئی چاہے تو، کہ ہمارے جسم کے اندر کچھ حیوانی عادات ہیں، کچھ بہیمانہ ہے، بہن جنی کیٹلز والی ہیں، اور کچھ درندوں والی بھی ہیں، اور کچھ اچھی بھی ہیں. کھانا پینا اپنی ذات سے نہ اچھا ہے نہ برا، سب کھاتے ہیں. جیسے گاڑی بھی کھاتی ہے، کیا کھاتی ہے؟ پیٹرول کھاتی ہے. ہم بھی کھاتے ہیں، نہ برا ہے نہ اچھا ہے. لیکن جب کھا پی کر دینے والے کی بات ماننے کی بجائے اس کی نافرمانی کی جائے تو یہ سراسر جانور کی بات ہے. کیسے جانور کے کھانے کو یہاں کیا؟ تھوڑا سا تقابل کرتے ہیں. پہلی بات ہے کہ جانور کھاتا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ یہ رزق آیا کہاں سے، کس نے دیا. بعض دفعہ چارہ ڈالنے والے کوئی لات مار دیتا ہے، حالانکہ کچھ حد تک جانوروں کو بھی اللہ نے سمجھ دی، لیکن جنرل جس سینس میں یہاں بات ہے ہم اسی میں کریں گے. پھر دوسری بات ہے کہ جانور کھاتا ہی جاتا ہے کھاتا ہی جاتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کا پیٹ بھر گیا، جو ہی پیٹ میں تھوڑی سی جگہ بنتی ہے اس کو پھر کھانے کی فکر ہو جاتی ہے۔ پھر اگلی بات ہے کہ جانور کی پوری زندگی کا غم ہی ایک ہوتا ہے کہ اب اگلے وقت پہ کیا کھانا، چرنا، چگنا، منہ ہلانا، کرنا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایک اور چیز، جانوروں کے ہیبٹس کو اگر آپ دیکھیں کہ چلتے پھرتے کھاتے ہیں اور ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں ساتھ گندگی بھی جسم سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ پھر جانور کھا لیتے ہیں نا تو خاص کچھ موسم ایسے ہوتے ہیں پھر ان کو سیکس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، یہ ہے یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، چوپایوں والی زندگی۔ شام کو کیا پکے گا، دوپہر میں کیا کھائیں گے آپ، آج کہاں جانا ہے، فن ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے لیکن زندگی کا مقصد کیوں نہ بن جائے۔ ایسے لوگ جن کی زندگی صرف اپنی ذات کے گرد گھومتی ہے، اس کی وجہ کیا اگلے حصے میں آ رہی ہے، فرمایا وقع من قریتن، اور بہت سی ایسی بستیاں تھیں کہ اشد قوت من قریتک التی اخرجتک کا، جو شان و شوکت میں تمہاری اس بستی سے کہیں زیادہ تھیں، جس کے باشندوں نے آپ کو نکال دیا، اشارہ ہے مکہ کی طرف۔ کتنی سنگ دلی سے اللہ کے نبی کو ان کا وطن چھوڑنے پہ مجبور کیا، یہ تو چھوٹی بات ہے، تم سمجھو تمہیں سزا نہ ملے گی اس نہ شکری کی، اس نبی کی تعلیمات سے تمہاری عیش و عشرت کی زندگی بگڑ رہی تھی نا، تم کھانے پینے لذتوں کو کم ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے نا، تو دیکھو پچھلوں نے جب جھٹلایا نبیوں کو تو ان کو کیا ملا، تو آج تم کیا ہو، تم کس کھیت کی مولی ہو، وہ تو زیادہ طاقتور تھے، خوشحال تھے، قوم عاد کو دیکھو، سمود کو دیکھو، ان کے ناخنوں میں اتنی طاقت تھی پتھروں کو گرید لیتے تھے، تم کیا ہو؟ جب ان کو اللہ نے پھینکا تو حال کیا ہوا، اہلکناہم فلا ناصر لہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا تو کوئی ان کا مددگار نہ تھا، تمہارا کوئی ہوگا، تم بڑی سپر پاور تو اپنے وقت کی، تمہیں کسی نے چھیڑنا جات تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑے گی انسانوں کی، نہیں۔ بات یہ ہے کہ فمن کان علی بینۃ من ربہ، بس جو شخص روشن دلائل کے ساتھ اپنے رب کی طرف سے، نبی جاتے ہیں ہمیشہ دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کا سلم ہوتا ہے، ہدایت ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے، یہ لوگ جو اللہ کے نبیوں کے چھوڑے ہوئے رویر سے یا اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے ملی ہوئی بات کے اوپر ہیں اور اللہ کی طرف سے ہی آتے تھے نبی، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں اس شخص کے؟ کمن زجنا لہو سوء عملہ، کیا اس بدبخت کی مانند ہے کہ آراستہ کر دیے گئے جس کے اعمال اس کے لیے، واتبعوا اہواءہم، اور وہ پیروی کرتے رہے اپنی خواہشوں کی۔ دو مختلف کردار ہیں، اس سے تھوڑی سی بات کریں گے، دل خالی ہو جاتے ہیں ان آیات کو پڑھتے ہوئے۔ دیکھیے کہ جس طرح خالی برتن ہوتا ہے نا تو اس میں ہوا بھر جاتی ہے نا، ایسی ویکیوم ہوتا ہے، آپ خالی گلاس کو کان کے ساتھ لگا کے سنیں آپ کو اندر سے آوازیں آئیں گی، بالکل اسی طرح جیسے خالی برتن میں ہوا بھر جاتی ہے نا، ہوا ایئر، اسی طرح خالی دل میں ہوا بھر جاتی ہے۔ وَتَّبَ هُوَا أَهُمَّ لِكَوَا، ہوا خواہش آرزوئے، جس دل میں علم کا نور نہیں ہوتا نا، سچا علم نہیں ہوتا نا، تو وہاں پھر خالی جگہ خواہشات بھر جاتی ہے۔ آپ جب اپنے دل کو سچے علم سے دور کریں گے آپ ہر خواہش پہ مریں گے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ آپ ذرا سوچئے قرآن سے پہلے کی زندگی، اور اللہ نہ کرے اگر ابھی بھی یہی ترجیحات ہیں، جو گند جمع کیا ہوتا ہے گھروں میں، کباڑ خانے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے گھروں کو، اتنا سامان، اتنا، یہ سیل لگی تھی تو لے لیا تھا، یہ بائی ون گیٹ ون فری تھا تو لے لیا تھا، یہ جاتے ہوئے لے لیا، یہ آتے ہوئے لیا، یہ تحفوں میں ملا، ہم جیسے تحفے لوگوں کو دیتے ہیں وہ بھی ہمیں ویسے ہی دیتے ہیں، کیونکہ لوگ تو چاہتے ہی وہ آپ کو دینا ہے جس سے آپ خوش ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا، زندگی ایسی بیکار چیزوں سے بھر گئی، خواہشات رہی۔ جب دل میں قرآن کی محبت آتی ہے نا تو دل خالی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ بندہ گھر بھی خالی کرتا ہے، الماریاں ہلکی کرتا ہے۔ پہلے چیز آتی تھی تو خوشی ہوتی تھی، اب جاتی ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ پہلے ہر وقت فکر یہ لگی ہوتی تھی کہ ہائے کیا بنے گا، یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، نیا برانڈ نیم، ہائے نئی چیز، اس کی یہ خوبی، اور اللہ ہدایت پیسے بنانے کے لیے جو وہ ایڈورٹائزمنٹ کر کے رول ٹپکاتے ہیں لوگوں کی، ابھی پہلی چیز لے کے خوش نہیں ہوئے، نیا ماڈل آ گیا، سارا مزہ پھر کرا، ایک لے کے چار تمنا لے کے آ گیا، اب یہ بھی لینے ہیں یہ بھی لینے ہیں۔ ایک ایسا گورکھ دھندا ہے جس میں ایک انسان چل پڑتا ہے، وَتَّبَوَهُوَاهُمْ، اور جب ایک بندہ اس طرح کی زندگی بسر کرتا ہے، اس دل میں وحشت آتی ہے، اس دن میں رکھیے گا کتنا سجا گھر ہو، آپ امیجن کر لیں، کہیں کسی کا ایکسپیرینس کر لیں، اپنی دوست سے اجازت لے کے کہ کسی وقت اس کی غیر موجودگی میں آپ اکیلے میں اس کے گھر جا کے دیکھیں، آپ کو درو دیوار سے وحشت آئے گی، اور خدا نخواستہ اگر کوئی گھر ایک سال سے بند ہے تو جالے، کیڑیاں، مکوڑے، بالکل اسی طرح یاد رکھے کہ جو اللہ کے یاد، اللہ کے دین اور اس کتاب سے خالی دل ہوتا ہے نا، اس میں بھی میری وحشت ہے، ڈپریشن، ڈاکٹر کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی آپ کو، کیا سمجھ آتی ہے کہ لا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میں سوچتی ہوں انسان نے اگر اپنے آپ کو پہچاننا ہے، سوچے اپنے آپ کو، آپ امیجن کریں، بڑی مشکل ایکٹیویٹی ہے، آپ نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں، اگر دل کمزور ہے، اچھا دل ہے تو کر لیں، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آج بستر پہ لیٹ کے خود کو احساس دلا لو، کدھر جا رہی ہوں، کہاں جا رہی ہوں، لوگ کیا کہیں گے میرے بات، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا کہ نہیں، میں نے وہ سب سے بڑا کام اس زندگی میں کیا کہ نہیں کیا جو کرنے آئی تھی، اللہ بھائی جی نہ تم ربی، اور میں نے کیا کیڑ کباڑ جمع کیا ہوا اپنے لیے، مادی چیزوں کی بات نہیں کرتی میں، سوچوں کا کباڑ کہتی ہوں، کیا زندگی ہے ہماری، اللہ کہتے ہیں کمن زوشی میں لکھو سو عمل ہی، وہ بدبخت اس کو برا عمل اچھا لگے، دیکھیں کسی کو گندگی اچھی لگے کتنا بدذوق ہے، وَتَّبَوَاهُ، خواہشوں کی پیروی، تمناؤں کی پیروی، اور اللہ تعالیٰ ساری تمناؤں کو کہاں بدلاتا ہے، جب دل ڈرتا ہے نا، اب اس ڈرے ہوئے دل کے ساتھ اگلی آیت سنیں، مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، مثال ان جنتوں کی جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا، دیکھیں اللہ وعدہ کر رہا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کوئی نہیں ہے بات میں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ جھوٹا نہیں کرتا، وہ کہہ رہے لوگوں اس جنت کی ایک جھلکی دیکھتے ہو، آؤ تمہیں دکھاؤں، مجھے ایسے لگتا ہے پردہ کھلوا کے اللہ تعالیٰ دور سے ہمیں دکھا رہا ہے، کیا کیسی ہے وہ جنت، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جس کی بو اور مزہ نہیں بگڑا، تمہارا پانی تھوڑے دن پڑا رہے تو بو آنے لگتی ہے، آسن یاسن، بو کا بدل جانا، پانی کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے، کا جنت کی نہریں اتنا فریش پانی کہ اس میں کچھ بھی گندگی نہیں، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، دودھ تو تھوڑی دیر پڑا رہے تو ذائقہ بدلتا، جنت کا نہیں بدلے گا، وانہار من خمر لذت للشاربین، اور نہریں ہیں شراب کی جو لذت بخش ہے پینے والوں کے لیے، دنیا کی شراب کی طرح گندی نہیں کہ دور سے بو کے بھبوکے اور ٹیسٹ بھی نہ جانے کیسا، وانہار من اصل مصفہ، اور نہریں ہیں شہد کی جو صاف ستھرا ہے، ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان سب سے بڑھ کے بخشش ہوگی ان کے اپنے رب کی طرف سے، چار نہروں کا تذکرہ ہے، آپ ان چار چیزوں کو اپنی پسند کے ڈرنکس میں بدل لیں تو جنت کی نہریں کیسی ہوں گی، وہاں جہاں پانی کا قطرہ نہیں تھا، دور سے پانی لانا پڑتا تھا، ان کو کہا جا رہا ہے ایسی نہریں جس کو بگڑنا نہیں ہے، ان کے لیے تو وہ ایسی ہی ہوگی جیسے آج کوک کی نہر، دودھ کی نہر ہے، آپ کو دودھ اچھا نہیں لگتا، آپ دودھ کو کر لیں ملک شیک، آئس کریم، ہر بندے کی نہر ویسی ہوگی جیسا اس کا دل جائے گا، آج آپ بچوں کو جا کے اگر کہیں گے نا کہ وہاں دودھ کی نہریں ہیں تو ذرا چینج کر لیں، وہ کہیں گے ہاں مجھے نہیں لینا، بچوں کو دودھ نہیں اچھا لگتا، آپ نے کہ بیٹا وہاں فلوئنگ چاکلیٹ ہوگا، چاکلیٹ ملک ہوگا، آئس کریم کی نہریں ہوں گی، اور کیا پتہ بچوں کی جنت میں کینڈیز ہوں، ٹافیز ہوں. آپ امیجن کریں، کیا آپ کو لگتا ہے امپاسبل ہے؟ دنیا کی نہروں کو تو دیکھیں، آپ اس کو کوک کی نہر کہہ لیں، آپ اس کو جوس کی نہر کہہ لیں، آپ اپنے من پسند ڈرنک کی نہر کر لیں، یہ بھی چھوڑ دیجئے. مغفرت من ربی، رب کی بخشش. اس کے برعکس ایک دوسرا بھی کردار ہے، اس کو بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں. فمن ہوا خالد فی النار، سوچو کیا وہ اس کی مانند ہوں گے جو ہمیشہ آگ میں رہے گا. خالد، تنہا، اکیلا، کوئی اس کے ساتھ نہیں. دنیا میں رونقیں تھیں، میلے تھے، تماشے تھے، کھیل تھے، آج اکیلا آگ میں ہے. بس سکومان، حمیما، اور ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. کولڈ ڈرنکس کا عادی تھا، ہاٹ مل گیا اور وہ بھی کھولتا ہوا، پیٹ میں پانی جائے گا. وقت تأمأهم، تو وہ کاٹ ڈالے گا ان کی آنتوں کو. گرم کوئی چیز پی ہو تو دیکھیے، لگتا ہے گلے کی ساری رگیں چھل گئیں. جہنم کے اندر وہ گرم پانی پڑے، کیوں، کون تھے یہ؟ اب آگے پوری آیتیں جو ہیں ایسے ہی لوگوں کی، جن کے دل کھوٹے تھے، جن کے دلوں میں تھا کچھ نہیں، کہتے بہت کچھ تھے. صرف خلاصے کے لیے چند آیتیں انگلی کا ترجمہ ساتھ رکھتی ہوں. فمنہم، اور ان میں سے کچھ، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ہو، لیکن اشارہ اللہ کے نبی کے پاس آ کے بیٹھنے والوں میں تھا. کیا کرتے ہیں؟ میں یستمیو الیک، جو کان لگائے رکھتے ہیں آپ کی طرف، بڑے غور سے آپ کی باتیں سنتے ہیں. حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں. قالوا، تو کہتے ہیں، للذین اوتوا العلم، ذرا فرمائیے علم والوں سے پوچھتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ ماذا قال آنفا، یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ توجہ ہوتی کوئی نہیں تھی، اشارہ منافقوں کا. جمعے کے خطبوں میں، درسوں میں، وازوں میں جاتے تھے اہل ایمان کے ساتھ، منافقین بھی اللہ کے نبی کی محفلوں میں جاتے تھے، سنتے تھے، یا دھیان کہیں اور ہوتا تھا، باہر جا کے باتوں کو بدلاتے. طبیعت پہ بوجھ پڑتی، محفل برخاست ہوتی، صحابہ کرام سے کہتے، آنفا، یہ کیا کہہ رہے تھے بھائی؟ کیونکہ ایک تو مطلب یہ تھا توجہ کوئی نہیں تھی، دوسری یہ کہ غلط معنی پہنانا چاہتے تھے آپ کی باتوں کو، تو توجہ بدلتے تھے. جن کے دلوں میں اثر آتا تھا ان کو بھی کہتے تھے، نہیں نہیں نہیں، اتنے اثر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ایک تیسری وجہ بھی یہ تھی کہ ایسی باتیں کر کے شکو کو شبہات ڈالتے تھے. اللہ کہتے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ بدبخت ہیں کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پہ. اتنی بدبخت ہیں، ایمان ملا، ہدایت ملی، جنت میں ملی، وہ کیسے منافق تھے؟ آپ سوچیے، وہ ایک شعر نا کہ منزل جب دو قدم رہ گئی تو انسان پلٹ آیا، اس سے بھی تو بدبختی ہے. دیکھیے، کافر تو کافر تھے، یہ وہ مسلمان ہیں جو اللہ کے نبی کو دیکھ چکے اپنی آنکھوں سے، کانوں سے سن چکے، آپ کی محفلوں میں بیٹھے، آپ کے ساتھ جہاد تک کے رستوں میں گئے، پانچ وقت کی جماعت کی نمازوں میں بھی شامل تھے. لیکن اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اتنی مہر پڑی کہ دل کے کفل ہی نہ کھلے. وجہ کیا تھی؟ تیسری دفعہ آ رہا ہے، وَتَّبَعُوا أَخْوَاءَهُمْ، دین کی محفلوں میں آ کر بھی تبدیلی کب نہیں آتی؟ جب خواہشوں کی پیروی ہوتی ہے دین کے نام پہ. ایک تو ایسا جو سن کے بھی خواہش پرست ہوا، دل میں مہر لگی، جبکہ اس پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کا فائدہ کس کو ہوا؟ والذین اهتدوا زادهم هدى، اور جو لوگ راہ ہدایت پر چلے اللہ بڑھا دیتا ان کے نور ہدایت کو. واتاهم تقواهم، اور انہیں تقوی کی توفیق بخشتا ہے. پھر ان کے آرڈرز اور بڑھتے ہیں، پھر نیکیوں کے پروجیکٹ ایک سے ایک اور آتے ہیں. یہ دو کردار ہیں جو اللہ کے نبی کی محفلوں میں تھے، ایک دل کی مہروں کے ساتھ اور دوسرے ہدایت کی طلب کے ساتھ. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ ایسی چیزوں کو پسند ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا اور وہ کیا کہا. ایسے لوگوں کی آگے بات آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کا انجام بتا دیا. هل ينظرون الا الساعة، تو کیا اب یہ یہی انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آئے؟ یا نہیں یہ انتظار کر رہے مگر کہ قیامت آ جائے؟ کہا کوئی بات نہیں ان کو بتاؤ انتا تیہم بختہ کہ وہ تو اچانک ان پر ٹوٹ پڑے گی. فقد جا اشراتھا جبکہ اس کی نشانیاں تو آئی چکی. فانا لہم اذا جاءتھم ذکراہم تو اس وقت تو ان کو نصیحت لینا کچھ فائدہ نہ ہوگا. منافقوں کے پول کھل گئے. ایسی الٹی سیدھی باتیں کر کے دین کی باتوں کو مشکوک کرتے تھے, سارا اصل ضائع کرتے تھے. جو بات وہاں سمجھ آ رہی ہوتی تھی باہر جا کے یہ فیل کراتے تھے کہ سمجھ کوئی نہیں آئی, اور جا کے ڈاؤٹس ڈالتے, پھر وہ باتیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے, دوسروں کو بتاتے, پھر وہ کہتے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ویسا نہیں, اور پھر اس کو پیچھے کر کر آ کے پڑھتے, اور اس کے بعد پھر اس کے اندر سے شوشے نکالتے. یہ ہائٹ لائٹ کر لیجیے, آیت نمبر 17 جو ہے بڑی اہم ہے. قرآن سے فائدہ وہی لیتا ہے جو ہدایت کی طلب میں آتا ہے, آپ لوگوں کی طرح اللہ کی توفیق سے, کیونکہ ہدایت نہ چاہیے تو اتنے دن نہیں کوئی آ سکتا اور اتنے دیر تک نہیں آ سکتا. تیز چینج کرنے کو کئی دفعہ بندہ کئی جگہ جاتا ہے پھر مجبوریوں میں اٹکتے وہ اور بات ہے, لیکن اللہ کے پاس آنے والے کو دوبارہ آنے کی توفیق مل جائے یہ ہے اس بات کی دلیل کہ وہ ہدایت کے لیے سنتا. ہم کہتے ہیں ایک دفعہ کر لیے کام, اب دوبارہ کیا کریں؟ کہا نہیں, زیادہ ہم خدا اللہ اور بڑھاتا ہے, اور ہدایت کا زیادہ ہونا ایسی ہے جیسے کھانا کھا کے جگہ اور بن گئی پیٹ میں, پہلا ہضم ہوا اور لے لیا, پچھلی نیکیوں کو آپ نے قبول کر لیا, اس سے آپ نے اور کام کر لی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور موقع دے دیے. تو جیسے نیکیوں کے کام کے لیے فیول کی ضرورت ہوتی ہے نا, وہ ایمان سے ملا ہے. جو پچھلے علم کے اوپر عمل کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور دیتا ہے. پیچھے اس پہ بات ہوئی تھی کہ گاڑی کے اندر اور گیس بھرنی ہوگی نا, تو آپ اس کے لیے پچھلی گیس کو یوز کریں. تو ہم جتنا سیکھا سنا سکھایا ہوا پڑھ کے آگے جاتے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اور دیتا ہے. اور تقویٰ زیادہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بندے کو فکر لگ جاتی ہے. جو نیکیاں پہلے بہت بڑی اپنی لگتی تھی وہ اور چھوٹی لگنے لگتی ہیں. آپ دیکھیں تقویٰ ایک گلاسز کا نام ہے, لکھ لیں. گلاسز لگایا آپ نے, چھوٹا میرر پھر بڑا میرر پھر بڑا میرر, کبھی آئی سائٹ چیک کرائی ہوگی تو ہوتا ہے نا, بس اس کو سمجھ لیں یہاں آتا ہوں تقویٰ ہوں. ان کا آئی سائٹ اس اینگل پہ اللہ فٹ کر دیتا ہے کہ ان کو اپنی ہر نیکی چھوٹی لگتی ہے اور ہر گناہ بڑا لگتا ہے. پھر اللہ ان کا اینگل بڑھاتا جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھر اس کے قابل کر لیتا ہے جو اللہ کے ہاں پیش کر سکے. کبھی کسی بڑے من پسند یا بڑے صاحب عزت شخص کو کوئی گفٹ دینا چاہا, وہ کیسے دیتے ہیں؟ یہ دے دوں؟ نہیں, یہ نہیں ہو چاہیے. اچھا یہ دیتی ہوں. کرتے کراتے آپ اپنا سب کچھ پیش کر دیتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ان کے قابل ہے نہیں. تو نیکیاں اللہ کے پاس پیش کرنے کے لیے جو تقویٰ چاہیے وہ اللہ کے مقام کو سامنے رکھتے. جب بندے کو اللہ کی صحیح سمجھ نہیں آتی نا, تو نیکیوں کا مقام بھی نہیں پہچانتا, جان چھڑاتا ہے تو ہے یہ بھی تو میں نے کر لی نیکی اور کیا کروں. اور جب اللہ کی شان سمجھ آتی ہے تو اپنی جاب بچاتا ہے کہ یہ جاب میری کٹ کے دوسرے کے نام پہ نہ چلی جائے. انشاءاللہ اگلی آیت میں چند احادیث آپ کو سناؤں گی. اللہ نے چاہا کہ قیامت کے قرب کی کیا نشانی ہے. آیات میں جو قیامت کی نشانیوں کی بات ہے, تو صحیح احادیث سے ہمیں قیامت کی بہت ساری نشانیاں ملتی ہیں. ہم بنیادی طور پہ اس کو دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں, ایک علامات کبریٰ اور ایک علامات صغریٰ. علامات کبریٰ جو ہیں یہ وہ علامتیں ہیں کہ جو بالکل قیامت کے قریب کے وقت میں ظاہر ہوں گی. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تفہیم السنہ سیریز کی جو کتاب ہے قرب قیامت کی علامتیں اس میں دیکھی جا سکتی ہیں. علامات صغریٰ مختلف روایات کو جب جمع کریں تو ان کی تعداد بہت ساری بنتی ہے. صرف مختلف روایتوں سے چیزیں ملتی ہیں وہ ون ٹو کر کے آپ کو لکھا دیتی ہوں, اور یہ صحیح احادیث ہیں. خاص طور پہ حضرت انس رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ اور اسی طرح کے اور راوی جو صحیح بخاری مسلم اور ترمذی کی روایات میں ہمیں یہ روایتیں ملتی ہیں. سب سے پہلی علامت ہے علم اٹھ جائے گا, یعنی لوگوں میں سے علم اٹھ جائے گا. نمبر بولے بغیر بولتی جاؤں گی. نیکسٹ ہے جہل بڑھ جائے گا, جہالت بڑھ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوری, نیکسٹ فائل چل گئی تھی. انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ رکیں گے. کیونکہ لیسن لینتھی ہے. میرا اپنا تو دل یہی کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو بریک بھی نہیں دوں اور پورا لیسن کمپلیٹ آج ہم کریں, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی تین فائلیں ہم کل کریں گے. کیا سیکھا آج کے لیسن سے؟ بہت ہی خوبصورت آیات تھیں, اور یوں لگتا ہے نا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں. کیسی فیلنگ جا رہی تھی؟ سیرت پڑھتے ہوئے بھی اور سورہ محمد کو پڑھتے ہوئے دونوں سے. جی آپ اپنی نماز کے لیے جائیں, اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں, جب آپ کی نماز کا وقت آ جائے آپ فٹافٹ اپنی نماز پڑھ کے واپس آ کے کلاس لے لیا کریں. اس کو لیٹ نہیں کرنا, نماز کو وقت کے ساتھ نماز کو پڑھا کریں, ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد دوبارہ کلاس کو جوائن کر لیا کریں. سیکھا آج کے لیسن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی سے مدنی دور, صحابہ اکرام, منافق اور مومن, مومنوں کا ایمان, منافقوں کا طریقہ, اور اپنے آپ کو اس میں چیک کرنا ہے کہ میں کہاں پہ کھڑی ہوں, میرے اندر کہیں کوئی ایسی چیز. صحابہ اکرام کو ڈر تھا, تو ہم تو عام وہی بات ہے کہ عمل ہمارے ان جیسے بھی نہیں. وہ لوگ ڈرتے تھے کہ ہم کہیں منافق تو نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے چیک کرنی ہے. لکھیں آپ لوگ, آپ سارے کہاں غائب ہو گئے؟ اور ہم نے جو شروع میں سورہ محمد کا پس منظر دیکھا, اور ان مجھے مستاذہ جی کی یہ مثال بہت پسند ہوئی کہ واقعی ہم اگر جب اپنے لوگوں میں, خاندان میں ہوتے ہیں اور اپنی ایسی مصروفیات میں ہوتے ہیں تو وہاں دین پہ عمل کرنا مشکل ہے. ہمارے لیے پریکٹیکلی یہ ایگزامپل ہماری اپنی بن جاتی ہے. جی بہت سے پوائنٹ عمل کے سیکھے, عمل صالح کی کنڈیشن اللہ کے راستے سے روکنے کی صورتیں. جی جی بالکل, آیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں ہم. جیسے کہ شروع میں استاد نے کہا کہ وہ لوگ ہجرت کے لیے نکلے, تو ہجرت کا مقصد کیا تھا؟ پریکٹسنگ مسلم ہونا ہے. جی انشاءاللہ تعالی, ہجرت کا مقصد کیا تھا؟ ایمان کو بچاؤ. تو ایک ہجرت تو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوتی ہے, اور ایک ہجرت ہوتی ہے گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرنا. تو ہم جس جس جگہ پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ اپنے آپ کو نیکی کی طرف لانا ہے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے نیکی کی طرف ہجرت کرنی ہے. اور جو لوگ کفر کرتے تھے وہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. حق کے راستے سے روکنا کیا ہے؟ جہاں کی ہجرت مطلوب نہیں, دولت ایمان زیادہ قیمتی ہیں. جی اپنے میں حق کی جرت پیدا کرنی ہے. جی بالکل, حق بات کہنے کی جرت پیدا کرنی ہے, لیکن وہی بات کہ اس طریقے سے حق بات کو نہ کہا جائے کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جائے, فساد پیدا ہو جائے, اور کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ اصلاح کرتے کرتے فساد پھیلانے والے بن جائیں. جس طرح ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا نا شروع کی آیات میں, کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کی زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. منافقوں کے حوالے سے بات تھی نا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہم اصلاح کرتے کرتے فساد کا باعث بن جائیں. یعنی حکمت عملی سے کام لینا, حد انکار کرنا دوسروں کے لیے حق کو مشکل بنا دیتا ہے. جی حق سے انکار کرنا دوسروں کے لیے مشکل بنا دیتا ہے, اور اللہ کے راستے سے روکنا یہی ہے کہ کوئی دین کا کام کر رہا ہو, کوئی چیز سیکھ رہا ہو, اس کو انکرج کرنا ہے، نہ کہ اچھا تم تو ساری زندگی ہو گئی قرآن کو سیکھ لو، ابھی تک تمہارا قرآن ہی نہیں ختم ہوا، ابھی تک تمہاری تفسیر ہی نہیں ختم ہوئی، اور کتنے گھنٹے تم لگاتی ہو، کیسے ہے کیا ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دوسروں کو اس طرف آنے سے روکتی ہیں، بلکہ ان کو رغبت دلانی ہے کہ دیکھو جب میں قرآن کی کلاس میں ہوتی ہوں تو ایک عجیب طرح کی میرے پہ سکینت ہوتی ہے، مجھے بے چینی نہیں ہوتی، مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی، اور میں جب اس کے بعد اپنے گھر کے کام کرتی ہوں تو میرے کام ایسے ہو جاتے ہیں جیسے میرے ساتھ فرشتے کام کر رہے ہیں، اور میرے کام سارے جلدی جلدی ہو جاتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے، یعنی شوق اور رغبت دلانے کی کوشش کرنی، اور اپنے آپ کو کبھی بھی ان لوگوں میں سے نہیں کرنا جو نادانستہ طور پہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر انسان کوئی حق بات سے روک رہا ہے تو وہ جان کے ایسا کر رہا ہے، بلکہ شیطان ایسے طریقے سے گھر کے کام، دنیاوی چیزیں زیادہ دکھا کے، مقاصد دنیا کے زیادہ نہ دکھا کے ہٹاتا ہے راستے سے، بڑے بڑے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں احبت اعمال سے ڈیو ٹو سد سبیل. جی بالکل بالکل، اور ہم نے پچھلی سورہ میں بھی پڑھا تھا نا کہ احبت الاعمال کیا ہوتی ہے، جو ہماری تو کوشش کرنی ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے آگے بڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بڑی نیکیوں کے راستے آسان کر دیتے ہیں. پھر آگے دیکھیں کہ جب صحابہ اکرام نے ہجرت کی، پھر وہاں انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور کس طریقے سے وہ منافق جو تھے وہ رکاوٹیں ڈالتے تھے. منافق کیا کرتے تھے، جب مدینہ میں اسلام کو پھیلانے کی کوششیں کی جاتی تھی، اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے کہ یہ منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے تھے، ایون پانچ وقت نماز پڑھتے تھے مسجد میں. ہم تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا کہ ہم پانچ وقت نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں خالص ایمان والا بنا، کیونکہ منافق بھی پانچ وقت مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، بات کو غلط معنی میں نہ آتے تھے. جی بالکل، سب سے جو وہ اپنے طریقے سے کام کرتے تھے، ہمیشہ جو حق بات ہوتی تھی اس کو دوسرے معنی پہنا کے لوگوں میں پھیلاتے تھے، اور انتشار پھیلاتے تھے، افواہیں پھیلاتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے عمل سے نکالنی ہے، کیونکہ شیطان ہمیں بتاتا ہی نہیں ہے، وہ ہمیں ہر چیز کو اتنی نیکی، ہم کیسے افواہ پھیلاتے ہیں، ہمیں کوئی خبر ملتی ہے تو ہم بغیر تصدیق کے آگے پہنچا دیتے ہیں، اور آج کل تو شیطان نے اس کو بہت زیادہ عام کیا ہوا ہے، اس لیے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں کوئی ٹیکس آئے، کوئی چیز آئے، اور کوئی حدیث بھی ہو اور اس کو وہ حدیث کا نام دے، لیکن جب تک اس کی سند موجود نہ ہو کبھی اس کو آگے نہ کرے. ہمیں نہیں پتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ضعیف حدیث کو آگے بھیج رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو شیطان ہر طریقے سے حملہ کرتا ہے، اس کے اپنے طریقے ہیں کہ وہ جو جیسا مومن ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے، علم والے کے ساتھ عالم بن جاتا ہے، اور جو کم علم والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے وہ ہوتے ہیں. شک و شبہ ڈالتے تھے اور مس انٹرپریٹ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو. گناہ شیطان بہت ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس چیز سے بچا رکھے. پھر آگے دیکھیں، جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو کیا کر دے گا. جی نہیں، ایمان والوں کا پوچھا، کافروں کی تو نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، لیکن جو ایمان والے ہوں گی ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا، سپرلیٹو ڈگری پر کر دے گا. جی اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بڑھا دے گا. اور آیت نمبر 4 میں جو دیکھیں کہ مسلمانوں جب تمہاری کافروں سے مد بھیڑ ہو جائے، تو یہ جو حکم آ رہا ہے یہاں پہ کیا یہ ایک دم آ گیا تھا؟ ان آیات میں جنگ کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں. جی ان کے گناہ مٹا دے گا، 13 سال بعد آیا تھا جی، کہ جب وہ حد سے بڑھ گئے تھے، مسلمان اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکتے. اگر کمزور رہتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے مکہ میں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ کہیں وہ غالب نہ آ جائیں اور یا کمزور نہ پڑ جائیں مسلمان. اچھا، پھر یہاں ہمیں قیدیوں کے اصول کے حوالے سے جو ہدایات کی گئی، جنگ کے طریقے بتائے جا رہے ہیں اس میں، تو یہاں سے ہمیں کیا دین پہ سمجھ جاتا ہے کہ جب وہ پکڑے جائیں اور ان کو قید کر لو تو ان کو پر کیا کرو؟ احسان کرو، حسن سلوک کرو، یعنی ان پہ ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، اور حسن سلوک کرو، احسان کرو. کیا احسان کرو ان پہ؟ چھوڑ دیا جائے، یعنی پہلی صورت تو یہ ہے کہ جب ان کو پکڑو ان پر احسان یہ کرو کہ ان سے کوئی خدمت نہ لو، لیکن اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ رہو، اور اگر حالات اجازت دیتے ہو تو پھر ان کو چھوڑ دو. اور اگر ایسے حالات ہیں کہ مسلمانوں کو بھی پیسے کی ضرورت ہے تو پھر فدیہ دے کے ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دو اخلاق کے ساتھ. جی بالکل. فدیے کی کیا مختلف صورتیں رکھی گئی تھیں؟ ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دو منٹ میں ہم ریکیپ کو ختم کریں گے. جی فدیے کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ قید کے بدلے قید، اور قیدی کے بدلے قیدی. جی علم ایز اے ٹیچر. جی بالکل. یا پیسے لے کے ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، یا پھر کسی خدمت کے ذریعے، جیسے علم، اگر وہ ان کے پاس علم ہے تو وہ دوسرے مسلمانوں کو علم دے کر ہر قیدی مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھائے، اور یا خدمت کر کے. اور یہ تینوں صورتیں بہترین ہیں، اس میں کہیں ظلم و ستم کی بات نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے والا بنائے، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی ان چیزوں کو اپنے اندر رکھنا ہے، تاکہ جو اسلام کا ایک غلط کانسیپٹ لوگوں کے اندر ہے وہ ختم ہو سکے. اور یہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے اپنے اخلاق کے ذریعے اسلام کو پھیلایا تھا، اب ہماری بھی یہی پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہترین کریں، اور دوسروں کے سامنے اس لیے نہیں اچھا شو کریں کہ ہم اچھے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ خوش ہوگا اس سے، اور ان کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ جو پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے. حق کے سمپل. جی بالکل سادہ ہے. آیت نمبر 7 میں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ تعالیٰ یہاں ایمان والوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، دین الہی کی مدد نیا فر اللہ سبحانہ تعالیٰ. جی یعنی اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے. اور جو لوگ اللہ کے دین کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے لیے پھر ثابت قدم ہونا بھی ضروری ہے. جو اللہ کی مدد کرے گا اس کے معاملے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جی بالکل. قدم جمانے، استقامت رکھنی ہے، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق. جی یہ بھی استقامت ہوتی ہے. پھر ہم نے دیکھا غزوہ احد کے اختتام پہ جو ابو سفیان نے نعرہ بازی کی تھی کہ ہم دیکھ لیں گے مسلمانوں کو، تو پھر کیا اس کے ساتھ معاملہ ہوا؟ ابو سفیان نے جو غرور اور تکبر سے نعرہ لگایا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے تھے کہ مسلمان خود اس کے لشکر کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے تھے، اور جب اس کو پتا چلا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا تھا، منہ کیول گر گیا تھا جی، اور آیت نمبر 12 میں دیکھیں، کافروں کا کھانا کیا بتائے، جنتیوں کے لیے تو جنت کی نہریں ہوں گی نا، آیت نمبر 12 میں انشاءاللہ لاسٹ منٹ ہے، فار ادرز یو ڈو اٹس ریمائنڈ یو فار یور سیلف، جی سوری میری کلاس، کافروں کا کیا کھانا ہوگا اور ان کا ٹھکانا کہاں ہوگا، حیوان کی طرح کھانا کھائے گا جی، اور حیوان کیسے کھاتے ہیں، ان کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی، وہ کیا کھا رہے ہیں اور جہاں سے ملتا ہے کھا لیتے ہیں، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، کبھی وہ کمزور جانوروں کو مار کے کھا لیتے ہیں، ہر وقت کھاتے ہیں جی، سارا دن کھاتے ہیں، تو لیکن پھر بھی ان کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوگی اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار قوموں کے واقعات یاد دلا کے نصیحت لینے کی تاکید کریں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ لوگوں کے لیے 15 منٹ کی بریک ہے، 12:45 سے 1 o'clock تک، اور 7:45 سے 8 AM تک ایسٹرن ٹائم انشاء اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد ہم تجوید اور درود شریف کے مسائل کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض،
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض،
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض،
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض،
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن،
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن،
أنت الحق،
أنت الحق،
ووعدك الحق،
ووعدك الحق،
وقولك الحق،
وقولك الحق،
ولقاؤك حق،
ولقاؤك حق،
والجنة حق،
والجنة حق،
والنار حق،
والنار حق،
والساعة حق،
والساعة حق،
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا،
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا،
وعليك توكلنا،
وعليك توكلنا،
وإليك أنبنا،
وإليك أنبنا،
وبك خاصمنا،
وبك خاصمنا،
وإليك حاكمنا،
وإليك حاكمنا،
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا،
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا،
وما أسررنا وما أعلنا،
وما أسررنا وما أعلنا،
أنت إلهنا لا إله إلا أنت، اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى ورسول الله معلمنا
ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يؤذبنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يؤذبنا
كتاب الله
لا شيء سواه
يؤذبنا
العمل به
كتاب الله
لا شيء سواه
يؤذبنا
الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك،
والظاهر الباطن الكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك،
والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا الملك والملك الملك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جي الحمدللہ آپ لوگوں کی بریک اوور ہو چکی ہے اور جلدی سے آپ لوگ بھاگ بھاگ کے واپس آئیں انشاءاللہ تعالی ہمارا جو ٹارگیٹ ہے کہ تجوید اور درود شریف کی مثال بک انشاءاللہ تعالی اس کو کریں گے تو آپ سب ریڈی ہے شروع کرتے ہیں پہلے تجوید سورہ محمد لیسن نمبر 241 آیت نمبر 1-19 سسٹر تحریم کے ساتھ اپنے مصحف کھول لیں پینسل آپ کے ہاتھ میں ہو ساتھ ساتھ ان کی آپ بھی پریکٹس کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی تجوید کی کلاس کل مارننگ میں ضرور ہوگی اپنی ریسائٹیشن کی پریکٹس کر کے آئیے گا لیسن آپ کو پھر سنانا ہوگا تو شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم درود شریف کے مسائل بک کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد
وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم
كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم
كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
كذلك يضرب الله للناس
لقيتم الذين كفروا فدرب الرقاب
فإذا لقيتم الذين كفروا فدرب الرقاب
حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق
حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق
فإما منا بعد وإما فداء حتى حتى تضع الحرب أوزارها
فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها
ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض
ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض
والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم
والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم
سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم
ويدخلهم الجنة عرفها لهم
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم
والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم
والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم
ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم
ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
أفلم يسيروا
دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها
دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم
إن الله يدعى يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم
وكأجٍ من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زينه سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين
وأنهار من خمر لذة للشاربين
وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم
ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم
كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم
كمن هو خالد من النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم
ماء حميما فقطع أمعاءهم
ماء حميما
ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم
أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم
والذين اهتدوا زادهم وآتاهم تقواهم
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات
فاعلم
والله يعلم متقلبكم ومثواكم
والله يعلم متقلبكم ومثواكم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ تعالیٰ کی رحمت سے درود شریف کے مسائل کتاب میں سے ہم ٹاپک دیکھیں گے درود شریف کے مسنون الفاظ کتاب کا صفحہ ہے 37 الصلاۃ المسنونۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کے مسنون الفاظ لفظ مسنون سے کیا مراد ہے سنت سے ثابت اس کا روٹ کیا ہے سین نون نون اور سین نون سے کیا مراد ہوتا ہے لفظ سننا کس کو کہتے ہیں پرانے ہونے کو تو سنی طور پہ سب حدیثوں کے ملتے جلتے ہیں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ اگلی روایت ہے ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قلنا یا رسول اللہ حاضر تسلیم علیک قد عرفناه وكيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یوں کہو، اے اللہ اپنے بندے اور رسول پر اسی طرح اپنی رحمتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائی علیہ السلام، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح اپنی برکتیں نازل فرما جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر تو نے اپنی برکتیں نازل فرمائی، اسے نسائی نے روایت کیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں وہی الفاظ تکرار کے ساتھ نہیں بلکہ سنگل ہے۔ اور ایک اور چیز نوٹ کیجئے کہ یہاں اللہ کے نبی کو کتنے پیار سے عبدی کا کہا جا رہا ہے۔ درود نمبر 5 میں بھی آپ نے دیکھا نا، عبدی کا و رسولی کا۔ تو بعض لوگوں کا گمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو عبد کہنا یا بندہ کہنا اللہ کے نبی کی ڈس ریسپیکٹ ہے۔ تو قرآن میں تو کئی جگہ پڑھ چکے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پھر اسی طرح سے آگے بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہاں کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو عبد کہہ دینا یا آپ کو بندہ کہہ دینا، اس سے آپ کی بے عزتی نہیں بلکہ آپ کی اندر کی کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ عبودیت کا رنگ تھا آپ کے اوپر اور واقعی یا بشر تھے، اور عبد کہتے ہی جسم اور روح کے مجموعے کا، مٹی سے بنا ہوتا ہے جس کے اندر روح ہوتی ہے۔ پھر اگلی چیز آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو رسول کہہ دینا، پیغامبر، میسنجر۔ جیسے کوئی چیز آپ ایک جگہ آرڈر کرتے ہیں تو بیچ کی شپنگ کمپنیز ہوتی ہیں، منوان وہی چیز لا کے آپ کو دے دیتے ہیں، اس میں تو کہیں نہ کہیں چینج ہو سکتی ہے، اس میں کوئی چیز مس ہینڈل ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جو دین ہم تک پہنچایا اس میں کسی جگہ بھی کوئی تھوڑی سی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ تو جب بھی درود شریف پڑھا کریں تو اللہ کے نبی کی ساری قربانیاں اور آپ کی اس راستے کی جو سوغتیں تھیں ان کو ذہن میں رکھا کریں۔ پھر اس کے بعد درود نمبر 8 ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاز السلام علیک قد عرفناہ فکیف الصلاۃ؟ قال۔ اچھا، یہاں ایک چھوٹی سی بات دیکھیے کہ یہاں اگر لفظ سلات کو لوگ نہ جانتے ہیں اس کا عربی ترجمہ، تو لوگ کہیں گے نا ہم کیسے نماز پڑھیں آپ کے لیے۔ ہمارے یہاں تو سلات نماز کے لیے آتا ہے نا، حالانکہ نماز کو نماز اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں درود ہوتا ہے اور مطلب دعا کا معنی ہے۔ تو صرف خالی لفظوں سے غلطی کھانے لگے تو اس کا ترجمہ ہم غلط کر سکتے ہیں۔ خیر، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ قال قولو اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ پر سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، درود شریف کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یوں کہو، اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں اس طرح نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائی۔ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح اپنی برکتیں نازل فرما جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر تو نے اپنی برکتیں نازل فرمائی، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تو بالکل وہی فرق، تھوڑا سا لیکن مختلف ہے۔ اور آپ کو یہ ساری روایتیں تکرار سے پڑھنے کا ایک اور بھی تو فائدہ نا، یقین آ جاتا ہے کہ صحابہ کرام ان موضوعات میں اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے تھے۔ کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی سے آ کے پوچھنے کی کہ کیف نصلی، ہم کیسے آپ پہ درود پڑھیں، خود نہیں کر سکتے تھے؟ کوسچن ہے۔ تو لکھ لیجئے، عبادت کے طریقے ایجاد کرنے کے نہیں ماننے کے ہوتے ہیں۔ آج ہم کسی سے کوئی بات کرے کہتے ہیں حرج کیا، کسی ایک حدیث میں آپ کو صحابہ کے منہ سے لگ رہا ہے اللہ کے نبی اس میں کیا حرج ہے اور اس میں کیا حرج ہے؟ بلکہ سونے کے اذکار میں آپ رب نازب سے ایک روایت پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو دعا سکھائی، اور جب دعا پڑھی تو آپ نے صرف رسول کے لفظ کو نبی کا یا نبی کے لفظ کو رسول کا کر دیا، تو آپ نے وہی روک دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کہتے تو ہم ہوتے کہتے کہ آپ نبی نہیں ہیں، کیا آپ رسول نہیں ہیں، کیا آپ دونوں نہیں ہیں، تو پھر حرج کیا؟ حرج یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا، تو وہیں رک جاؤ جہاں پہ رکا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ آگے جانے سے انسان کے ذہن میں اور الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. تو ماننے والا دل ہو تو یہ ساری باتیں سن کر انسان ہمیشہ یہ کہے گا کہ ہم اسی پہ عمل کریں گے. اگلی روایت نمبر 9. عن ابی حمید السعدی رضی اللہ عنہ انہم قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بالصلاۃ علیک فکیف نصلی علیک فقال قولوا اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم بالعالمین انک حمید مجید. حضرت ابو حمید السعدی سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ آپ نے فرمایا، یوں کہو کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر اس طرح رحمتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائی. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر اسی طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر تمام جہانوں میں برکتیں نازل فرمائی. یقیناً تو اپنی ذات میں آپ محمود اور بزرگ ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. اب آپ دیکھیے کہ ہم مسلسل تکرار سے پڑھ رہے ہیں ذکر، جتنی روایتیں پڑھی ہیں، کما بارک تعالی ابراہیم، کما صلی تعالی ابراہیم، کتنے نبی تھے؟ 25 کے نام تو قرآن میں بھی ہیں، اور 300 کے قریب روایات سے ملتا ہے کہ انبیاء کرام گزرے 300، اور 1,24,000 پیغمبروں کی بھی باتیں ہم پڑھتے ہیں. کہیں ایک کسی صحابی کی طرف سے آپ کو بات ملی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہو کہ کما صلی تعالی ابراہیم؟ چلو بھائی، ابراہیم کا بیٹا اسماعیل تھا، تو پھر بحث کیا کرے؟ کیا اسماعیل پہ اللہ نے رحمتیں نہیں بھیجی تھی؟ اور کما صلی تعالی یعقوب، کما صلی تعالی شعیب. ہم جب اپنی عقل استعمال کرتے ہیں نا تو فیل ہو جاتے ہیں. آج جتنے دین کے نام پہ کام ہو رہے ہیں، وہ چاہے ربیع الاول کی محفلیں ہوں، وہ رجب کے کنڈے ہوں، وہ شبرات کی محفلیں ہوں، وہ کچھ بھی ہو، آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ معیار قائم نہیں رہا. کیلو قال ہے، اس نے کہا میری اما کرتی تھی، میری دادی کرتی تھی، اور اس بات پہ کوئی ٹوکے تو کہتے ہیں یہ وہابی ہوگا، یا یہ تو ہمیں پتہ نہیں کیا بنا دے گا. حدیث آپ کے سامنے، آپ یہ جتنی حدیثیں جائیں سب کو ان کی اصل کتابوں میں دیکھ لیں، منو ان ہے. میں اور آپ اس کا انکار ہی نہیں کر سکتے. اس بک میں ہم ایک پورا ٹاپک پڑھیں گے کہ کون سی روایتیں آج اتنی عام ہیں لیکن ان کے اندر ضعف ہے. تو جب سامنے کتاب کھلتی ہے تو شرح صدر ہوتا ہے. میں اگر کتاب کھولے بغیر اپنے لفظوں میں آپ کو یہ روایتیں بتا رہی ہوتی نا، جو ابھی تک بتا رہی ہوں، تو آپ کہتے ہیں یہ ایک ہی بات بار بار کر رہی ہیں، لیکن اب آپ ایسا نہیں سوچ رہے. تو یہ علم کی عصمت ہے، ہمیشہ کتاب کھول کر علم حاصل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں ریفرنسز کے ساتھ چیزیں آگے نقل کرنے کی توفیق دے. بعض دفعہ ہم صرف میسیجز میں کوئی میسج آتا ہے اور اس کو آگے کر دیتے ہیں خاموشی سے. اب مجھے ویسے میں کسی کو ریپلائی کروں نہ کروں، بہت کم کرتی ہوں، لیکن جہاں کوئی حدیث کے نام پہ لکھے کچھ نہ، تو میں صرف 2 لفظ لکھتی ہوں، ریفرنس پلیز. پھر کوئی اس کے جواب میں کہہ دیتا ہے ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، ہمیں تو پتا، ہم تو فیس بک پہ آئی تھی. تو پھر ان کو تھوڑا احساس ہوتا ہے، میں دیکھتی ہوں. تو ود آؤٹ ریفرنس دین جو نہیں ہوتا. ہمارے صحابہ کہا کرتے تھے ولو لسناد، اگر سند نہ ہوتی. یہ سند کیا ہے؟ آ نبی حمید السعدی، یہ تو آخری کڑی نا، اسے پیچھے پوری ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے. ان فلان فلان، یہ سند ہے. اگر یہ چین نہ ہوتی تو پھر دین کیا تھا؟ من قال و ما قال، جس نے جو کہا وہی دین ہے. اور آج ہی ہوا بھائی، اصل دین چونکہ پیچھے رہ گیا اور ہم اپنی مرضی کی چیزوں کو لے کے بیٹھے ہیں. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے. اگلی روایت، عن زید بن خارجة رضی اللہ عنہ قال انا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا. اب یہ دیکھیں کتنا چھوٹا سا درود اور اتنا پیارا لگتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ انسان اٹھتے بیٹھتے بھی آرام سے پڑھ سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے درود کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود بھیجا کرو اور دعا میں اس کو لازم کر لو، اور یوں کہو، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما. اسے نسائی نے روایت کیا. ٹھیک ہے، اب یہ اتنا سا درود صبح شام کی دعا میں بھی آتا ہے نا، دس دس دفعہ پڑھتے تھے. پھر اس طرح اسی سے ملتا جلتا ایک اور، عن موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ قال اخبرنی زید بن خارجہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک وکیف نسلی علیک قال صلوا علی وقولوا. یہ الفاظ ہیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، زید بن خارجہ نے مجھے بتایا کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ ہمیں آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو معلوم ہے، لیکن آپ پر درود کیسے بھیجے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود بھیجنے کے لیے یہ الفاظ کہو، یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی، بے شک تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور بزرگ ہے. اسے احمد نے روایت کیا. اب آپ دیکھیے کہ ہر روایت میں یہ جملہ آلموسٹ ہے کہ سلام پڑھنے کا تو طریقہ ہمیں آپ نے بتا دیا، تو درود کا بتائیں، رائٹ؟ تو اسی لیے اب اگلے مسئلے میں ہم پڑھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کے لیے مسنون الفاظ کون سے ہیں. یعنی اب آپ کو جواب مل رہا ہے ادھر کہ سلام کیسے پڑھیں. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ان اللہ هو السلام فإذا صلى احدكم فليقل. آگے سے الفاظ ہیں، التحیات للہ. عموماً لوگ اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ. کسی زبان کا لفظ نہیں ہے التحیات، حالانکہ آپ دیکھیے لفظ التحیات کیا ہے، لفظ پیچھے تحیہ کہتے تحفے کو، وقت ملاقات کے سلام کو، تو تحیہ سے التحیات ہے، جمع اس کی التحیہ کی. ٹھیک ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین فإنکم اذا قلتموها اصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے. یہ جو لفظ ہے التفات, اردو میں ہم کچھ بولتے ہیں التفات کرنا, وہی لفظ ہے. ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اللہ ہی سلام ہے. اللہ ہی سلام کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا نام السلام ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ ہی سلام ہے. جب تم نماز پڑھو تو کہو, اب یہ ذرا جملہ سنیے گا, تمام زبانی جسمانی اور مالی عبادات اللہ ہی کے لیے ہیں. مجھے بتا سکتے ہیں یہ کس کا ترجمہ ہے؟ صرف ایک لفظ کا, تحیات اللہ. کبھی سوچیں ہم نماز میں جب ہم کہتے ہیں تحیات اللہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ میری زبان چلے گی تو تیرے راستوں پہ چلے گی, بولے گی تو تیری باتیں, ذکر کرے گی تو تیرا, شکر کرے گی تیرا, پھر میرا جسم جھکے گا, لگے گا, تھکے گا, کھپے گا, رکوع سجدے قیام چلنا پھرنا, ففروا الی اللہ, سیروا فی الارض, میری سیاحت میرا غور و فکر سب تیرے لیے, اور پھر مال میری مالی باتیں تیرے لیے, میرا لگے گا تیرے راستوں میں, زکاۃ تیرے راستے میں صدقہ ہے, میرا علم سیکھنا, قربانی کرنا, حج کرنا, عمرہ کرنا, اللہ اس پہ جو مال لگے گا تیرے لیے. سچ بتائیں آج اس سے پہلے جو نماز پڑھی ہے اس میں بھی یہ فیلنگ آئی تھی التحیات کہتے ہوئے؟ اس طرح رٹی رٹائی نماز ہم پڑھتے ہیں, یہ زبان کی نوک سے نکلتی ہے نماز, اس لیے دل پہ نہیں جاتی. واللہ نماز بندے کا عقیدہ ہے, بتا آپ کو ایک دفعہ آپ اللہ کو کہہ کے آئیں تو التحیات للہ, آپ اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا ہوا محسوس کریں گے کہ آپ کو کسی دوسرے کی پرواہ نہیں رہے گی. ہمارا حال یہ ہے, ہم یہ سب کرتے بھی ہیں تو وہی کرتے ہیں, تب ہی کرتے ہیں جب ہمارے حالات سمجھ آتے ہیں یا ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے. بندہ مومن کہتے ہیں التحیات, اور التخصیص کا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے, خاص کر دیتا ہے چیزوں کو. سارے جذبے, ساری زبان کی باتیں, میرے دل, دماغ, زبان, سوچ, جسم, ایوری تھنگ از فار اللہ. اس فیلنگ پہ نماز ایک پڑھ لیں دل کی دنیا بدل جائے گی. شرط یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی کچھ اور نہ سوچ رہے ہو. پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ اگلا لفظ ہے والصلواتو, اس کا ترجمہ آگے آ رہا ہے, اے نبی آپ پر اللہ تعالی کا سلام اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں, ہم پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام. جب تم یہ الفاظ کہو گے تو یہ الفاظ اللہ کے تمام نیک بندوں کو پہنچیں گے, چاہے وہ آسمان میں ہوں یا زمین میں. سوچیے ذرا کتنے لوگ ہیں آج بھی اس گئے گزرے دور میں روز نماز پڑھتے ہیں نا, اور اس نماز میں دو رکعت ہے تو ایک بار, اور چار رکعت ہے تو دو بار درود شریف پڑھتے ہیں نا, اور اس میں سلام پڑھتے ہیں نا, اور یہ لفظ کہتے ہیں نا الا عباد اللہ الصالح. اب ذرا غور سے دیکھیے گا, میں آپ کو ایک بڑی باریک سی بات بتانے کی کوشش کرنے لگی ہوں. عبد صالح کون ہوتا ہے؟ جو ایمان لا کر عمل صالح کرے. غریب ہو سکتا ہے, کوئی اس کو جانتا نہیں, اس کا کوئی رشتہ دار نہیں, پردیس میں ہے, اکیلا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی کالا ہے, کوئی حبشی ہے, کسی کی رال ٹپک رہی ہے. شرط ایک ہے کہ عباد اللہ صالحین. افریقہ کے کسی گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے, پوری دنیا کے مسلمان جب دعا میں یہ پڑھتے ہیں نا السلام علینا و علی عباد اللہ صالحین, تو یہ سلام اس کو افریقہ کے اس گاؤں میں جا کے پہنچے گا. نیکیاں چھوڑ کر لوگ تبھی ڈپریس ہوتے ہیں, دکھی رہتے ہیں, یہ معیشت زن کا ہو جاتی ہے. یہ انسان دوسروں کی دعاؤں سے نکل جاتا ہے. جسے ایک دن ذکر کیا تھا نا کہ آپ یہاں آتے ہیں تو کیوں ٹھیک محسوس کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے لیے مچھلیاں دعائیں کر رہی ہیں اس وقت, چڑیا دعائیں کر رہی ہیں, آپ کے لیے چونٹیاں دعائیں کر رہی ہیں, آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ گھر بیٹھے رہے تو مچھلیاں چونٹیاں بھی فارغ ہیں, وہ کہتے ہیں یہ چھٹی پہ ہم بھی چھٹی پہ. نیکیاں کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا, بلکہ میں اکثر سوچتی ہوں یہ بات کہ ہم جب تکلیف میں ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ کوئی ضروری ہوتا ہے نا, بیمار ہوتے ہیں یا پریشانی ہوتی ہے, تو اس دن ہمیں دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ عام طور پہ زیادہ اس دن ہوتی ہے نا, تو دعائیں لینے کے لیے آ کے بندہ پیچھے بیٹھ جاتا ہے, کچھ نہیں کرنا. جب ہے ہی نہیں طبیعت ٹھیک تو سننا کیسے, ہے ہی نہیں ہوش سمجھ ہی نہیں, گھر میں کوئی بھی مصروفیت کچھ. ایک دفعہ آپ گھر سے نکل پڑیں کہ میں ذرا چونٹیوں کی دعائیں تو لے کے آؤں, فرشتوں کی تو لے کے آؤں, اور میں اس طرح کے کروں, آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو نشاط اور طبیعت میں فرحت آتی ہے وہ گھر بیٹھ کے بستر پہ پڑے پڑے سے نہیں آتی, اور ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا عبد صالح بننا ہے ہم نے, نیکیاں کریں گے تو پھر لوگ ہمارے لیے دعائیں نہ بھی کریں, اور واللہ ہی لوگ بھی پھر کرتے ہیں. میں تو اس چیز کو دن رات دیکھتی ہوں کہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ کے ہمیں دعائیں دیتے ہوں گے، صرف ہم لوگوں کے سامنے بولتے ہیں آ کے، دیٹس اٹ. پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بھی اللہ دعائیں دلواتا ہوگا. اس طرح کی لوگوں کی دعاؤں کے میسج، ٹیکس اس طرح کے جاتے ہیں، کئی دفعہ آنسو نکل جاتے ہیں کہ اللہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم نے تو بھی کچھ کیا بھی نہیں ہے، جو صحابہ تھے جو نبی تھے پھر ان کے لیے لوگوں کے دل سے کیا جذبے نہیں آتے ہوں گے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں دین کی قدر نہیں ہے اور ہم دین کو پسند نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہے. اللہ کے فرشتے اللہ کی مخلوقات ہیں اور ہر بندے کی نماز میں حصہ ہے. میں اس بات کو کہہ رہی ہوں تو میں انجوائے کر رہی ہوں سوچ کر، جس دن کوئی ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، امیجن کریں تو گویا کہ نمازیں پڑھنے والے رجسٹر میں ایک بندے کا اضافہ ہو گیا نا، تو آپ کو دعائیں دینے والا بھی ایک اور بڑھ گیا. ہم کیوں نہیں سوچتے؟ کبھی بندہ خود کو جھنجھوڑے کہ میں کیوں اتنی سٹبل ہوں، میں اتنی ٹھنڈی کیوں، میرے اندر اتنی بے چارگی کیوں ہے، اور پھر اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے محروم لوگوں میں نہ رکھنا. اور یہ ساری دعائیں پتہ کس کو نہیں ملتی؟ اس کے بھی جواب ہے، شرعی پابندیوں کو توڑنے اللہ تو عبد صالح نہیں ہوگا نا، حرام کھانے اللہ تو عبد صالح نہیں ہوگا نا. اس سمجھ جائیں، وہ دعاؤں کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. آپ کہتے اچھا جب سب اتنی دنیا کے 1.5 بلین مسلمان ہیں اس وقت آلموسٹ، اگر 1.5 بلین لوگ دعا کرتے ہیں پھر حالات کیوں نہیں سمجھتے؟ تو وہ پہلے سے ایگزام کر دیتے، بے نمازیوں کو نہیں ملتا حصہ. اللہ کے نبی نے کہا جس نے رشوت لی یا دی اس کا دین میں حصہ ہی نہیں، وہ دین سے نکل گیا. تو پابندیاں وہ آپ پوری کر لیں پھر مطمئن ہو، پھر آپ کو خود دعاؤں کا بھی موقع نہ ملے، پتہ نہیں کہاں سے دعائیں آ جاتی ہیں. اور آپ کہتے ہوں گے پتہ نہیں کس چونٹی کی دعا قبول ہو گئی، کس فرشتے کی دعا قبول ہو گئی. تو یہ آج آپ اس کے بعد جو اگلی نماز اس میں جب یہ پڑھیں گے کلمات، تو اس وقت امیجن کیجیے گا کہ اسلام کس بردرہڈ میں ہمیں جمع کرتا ہے، ہم سب کس طرح ایک دوسرے کو امفیسائز کرتے ہیں نیکیوں کے اوپر. اور یہ دعائیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نیک بندوں پر سلام بھیج. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا. اتحیات کے الفاظ کو پڑھتے ہوئے ایک اور فیلنگ بھی آئی ہے، آپ کو بھی یقیناً آئی ہوگی، کہ دیکھیے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ہی درود نہیں بھجوایا. بعض لوگ کہتے ہیں جی ان کو بڑا شوق ہے اپنے اوپر درود بھجوانے کا، دس اینڈ دیٹ. اور ایک کسی منافق نے تو آپ کی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ اچھا جی جیسے حضرت عیسیٰ کو پوجنے لگ گئے نصارہ، آپ کا خیال ہے اب ہم بھی آپ کی ہر بات ماننے لگ جائیں؟ جب دل کھٹے ہوتے ہیں تو ایسی باتیں منہ پہ آتی ہیں. تو اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کہا. یعنی آپ دیکھیے کہ بندوں کی بات، اللہ کی بات، پھر آپ کی بیویوں کی بات، آپ کے بچوں کی بات، حتیٰ کہ کل مسلمان مومنوں کی بات ہے. اور میں نے بڑے بڑوں کو دعائیں دیتے دیکھے، وہ عموماً یہی کہتے ہیں اللہ کل مسلمانوں کی خیر، اللہ تیرے سارے بندوں پہ رحمت ہو. تو جتنا انسان اللہ سے پیار کرتا ہے اس کے بندوں سے بھی پیار کرے گا. تو یہ تھے چند مسنون درود اور سلام. اب مسئلہ نمبر 23 دیکھ لیجئے، درود تنجینہ، درود مقدس، درود تاج، درود لکھی اور درود اکبر، چاروں حصے یعنی جو بھی درود ہے اس کے الفاظ غیر مسنون ہیں. اب غیر مسنون کیا ہے؟ اب یہ جملہ آپ باہر جا کے کسی کو کہیں، تمہیں پتہ درود تنجینہ پڑھنا حرام ہے، تمہیں پتہ درود مقدس یا لکھی ہے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، تو کیا آپ نے انصاف کیا؟ انصاف کیا آپ نے؟ نہیں انصاف کیا آپ نے. لفظ دیکھیے غیر مسنون ہے. غیر مسنون ہونا اور حرام ہونا اس میں بہت فرق ہے. اسی بک کا ایک پورا چیپٹر آپ پڑھیں گے کہ درود کون سا. اور اس کے انٹرو میں بھی مجھے یاد ہے میں نے بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ کس طرح سے درود فرض بھی ہے، درود سنت بھی ہے، حرام بھی ہیں کچھ چیزیں. تو وہ سارا طریقہ آپ پڑھیں گے اس بک میں. انشاءاللہ ہم یہ اگلا ٹاپک پڑھیں گے درود شریف پڑھنے کے مواقع، اس سے آپ کو کافی زیادہ شرح صدر ہوگا. یہ آج تو درود کے الفاظ تھے، اگلے ٹاپک میں درود کے مواقع ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان سب پر عمل کی توفیق دے. اسی میں انشاءاللہ پھر ہم وہی بھی ڈسکس کریں گے کہ کھڑے ہو کے درود پڑھنا یا بیٹھ کے پڑھنا یا کیسے پڑھنا، جو عموماً آج ہمارے یہاں رائج طریقہ ہے اس کو انشاءاللہ ہم اس میں دیکھیں گے. جی آپ ہی جیسے دیکھیے قرآن کی ایک آیت اس کے جواب میں کہ وما ینتقو عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا. اللہ کے نبی جو عام باتیں کرتے تھے نا، جیسے آپ ابھی بریک میں کریں گے یا گھر جا کے آپ بچوں سے کرتے ہیں، آپ کی وہ باتیں بھی حدیث تھی. جب صحابہ کرام اللہ کے نبی کی باتیں لکھنے لگ گئے تو ایک صحابی نے دوسرے کو روکا کہ دیکھو اللہ کے نبی انسان ہے، کبھی غصے میں ہو سکتے ہیں، کبھی کچھ نیند میں ہو سکتے ہیں، تو وہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں کہ جو نہیں تھی اور تم نے لکھ لی. تو پھر اس پہ آپ نے سنا تو کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سوتے تھے پھر بھی جاگرے ہوتے تھے. پیچھے پڑھا تھا آپ نے کہ وضو نہ ٹوٹنے کی دلیل تھی کہ آپ کی آنکھیں سوتی تھیں، آپ کا دل نہیں سوتا تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، آپ کی خاموشی بھی قانون ہے، تو جو بولتے تھے وہ وحی کا حصہ تھا. ٹھیک ہے، چلیے، جزاک اللہ خیر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے درود شریف کے مسائل بک میں سے اگلا ٹاپک دیکھیں گے. ہمارا ٹاپک ہے درود شریف پڑھنے کے مواقع. مواطن الصلاتی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب کا پیج ہے 45-45. مواطن کا لفظ آپ نے دیکھا، یہ وہی لفظ ہے جس کو اردو میں ہم وطن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جگہ اصل میں اس میں بہت ہوئے نون ہے، تو مواطن اصل میں سم ظرف من ہے کہ وہ مواقع جہاں ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں. تو مواطن مراد مواقع، کن جگہوں پہ. اب یہاں مواطن کیوں کہا، مواقع کیوں نہیں کہا گیا؟ تو کچھ تو وقت ہوں گے، کچھ جگہیں ہوں گی، مختلف اوقات، گھڑیاں، ٹائم، اس لحاظ سے اس کو جمع کر دیا گیا. اس میں یعنی مختلف چیزوں کا جمع ہونا آتا ہے. تو سب سے پہلا مسئلہ اس میں دیکھیں گے، مسئلہ نمبر 24. نماز ختم کرنے سے پہلے درود شریف پڑھنا مسنون ہے، اور یہ ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ، شاید ہی کوئی مسلمان ہے کہ جو نہ پڑھتا ہو. اس روایت کو پڑھتے ہیں. عن فضالة بن عبید رضی اللہ عنہ قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعدما شاء. حضرت فضالہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں درود کے بغیر دعا مانگتے ہوئے سنا، تو آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی. پھر آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کو یا کسی اور دوسرے شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، اور جب کوئی نماز پڑھے تو اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز کرے، پھر تشہد میں اللہ تعالیٰ کے نبی پر درود بھیجے، اور اس کے بعد جو دعا چاہے وہ مانگے. اسے ترمذی نے روایت کیا. تو اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو درود کے بغیر دعا مانگتے سنا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تھوڑی سی آواز کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا. بعض دفعہ نماز پڑھتے ہوئے تھوڑی سی وسپر کی آواز آ جاتی ہے، اسی قسم کی آواز ہے، ورنہ بہت اونچی آواز سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ تشہد میں بیٹھ کر اونچی آواز سے نماز پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے، پھر دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اس نے جلدی کی، حرام اور حلال کا لفظ نہیں بولا. ہم عموماً ایسے وقتوں پہ فتوے دے کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حرام کیا، یہ غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. تو مطلب یہ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ فرض نہیں ہے، یہ نماز کا رکن نہیں ہے کہ اس کے بغیر نماز نہ ہو. مقصد یہ کہ ایسا نہ کرتا تو بہتر تھا. پھر اس کو بلایا، اس کو یا کسی دوسرے بندے کو کہا، تو پورا طریقہ ایکسپلین کر دیا کہ جب کوئی نماز پڑھے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، جیسے شروع میں ہم کرتے ہیں، ثنا جس کو بولتے بھی ہم اسی طرح سے سبحانک اللہم و بحمدی کا. پھر اس کے بعد حمد کرے یعنی سورہ فاتحہ پڑھے، پھر تشہد میں اللہ کے درود بھیجے، پھر دعا مانگے. تو اس میں سے ہمارے لیے عمل کی بات بہت واضح ہے کہ نماز میں درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے، اس کو چھوڑ کے بعد کی دعا، یہ جو بعد کی دعا ہے نا، یہ وہ ہے جو کہ ہم نماز کے بعد مانگتے ہیں، نماز کے دوران لیکن آخر میں. عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایسے وقتوں میں ہم بس ایک رٹی رٹائی دعا مانگ لیتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں. اس سے مراد یہ کہ وہ دعا جو کہ دل سے مانگی جائے. آپ کو تھا کہ نماز میں سب سے قیمتی وقت جو ہوتا ہے نا، وہ تشہد کے بعد کا دعاؤں کے لیے ہوتا ہے. سجدہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن سجدے میں عام دعائیں ہم نہیں مانگتے، اور وہی مانگ سکتے ہیں جو اللہ کے نبی نے مانگی، یا پھر مصنون دعائیں مانگ سکتے ہیں، اور وہ ہیں بہت ساری وہ بھی. لیکن صحابہ کرام کی عادت مبارک کیا تھی کہ نماز کے آخری تشہد میں لمبی دعائیں مانگتے، پھر سلام پھیرتے، اور اس کے بعد اذکار یا اوراد. اوراد کہتے ہیں ورد کو، ورد کی جمع. ٹھیک ہے، ہمارے کلچر میں کیا ہے، نماز جلدی جلدی پڑھ کے السلام علیکم السلام علیکم، اور پھر لمبی سی دعا. تو یہ ایک ایسی ہے مجھے جو سمجھ آتی ہے بات، کہ ٹیلی فون کال ملی ہو تو اس وقت تو جلدی جلدی دو منٹ میں بات کر کے پھر ریسیور نیچے رکھ کے تو پھر باتیں کرنا شروع کر دیں. یہ صرف ایک مثال ہے. نماز میں انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑا ہوتا ہے، اور انسان کو اپنی نماز کو بہت زیادہ زندہ اور اس طرح کا کرنا چاہیے کہ نماز کے دوران اس کی کیفیت ہو. کسی نے مجھے ایک بڑی اچھی بات کل سن کے میرے بھی دل کو کچھ ہوا. خلاصہ کیا تھا کہ ایک شخص جو تھا وہ ایک نیو مسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، پھر مسجد میں گئے تو نماز پڑھی دونوں نے. یہ کہتا ہے کہ میری قصر نماز تھی، میں تو پڑھ کے فٹافٹ باہر آ گیا کہ جلدی سے پڑھ کے آ گیا ہوں. اب میں اس کا انتظار کرنے لگا. جب انتظار کر رہا ہوں تو کافی دیر ہو گئی، 45 منٹ کے بعد وہ شخص باہر آیا. تو ظاہر ہے کہ اس کو غصہ آیا ہوا تھا، تو کہتا ہے کہ آتے ہی اس نے اپنی نظریں جھکائیں اور شرمندگی کے انداز میں کہا کہ مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں دیر ہوئی، لیکن جو بات تھی اگلی وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں کیونکہ مجھے بہتر لگتا ہے کہ اصلی بات سناؤں. اس نے کہا کہ اس کا ٹاپک کیا تھا کہ اور میرے آنسو نکل آئے، پڑھ کے پوری سنا دو پھر جو بھی کمی بیشی ہے اللہ مجھے معاف کرے گا. یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے دوست کے ساتھ جو نو مسلم تھا نماز پڑھنے مسجد میں گیا. میں قصر کی آدھی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر میں باہر آ گیا، لیکن اسے وہاں سے باہر آنے میں 45 منٹ یعنی 45 منٹس لگ گئے. میں حیران تھا کہ یہ شخص میرا اتنا بھی خیال نہیں کر سکتا، مجھے باہر کھڑا کر گیا. اب دیکھیے ایسے وقت میں غلط فہمی آتی ہے نا، بدگمانی آتی ہے. میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ میرے پاس آیا اور انتہائی شرمندگی اور عاجزی سے کہنے لگا. اب یہ جو وہ کہنے لگا نا، یہ ہم سب اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لیں. کہنے لگا، اصل میں تم لوگوں نے بچپن سے اللہ کا ذکر سنا ہوتا ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہو، اس لیے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے اللہ کا تصور ذہن میں لانے میں کتنی آسانی ہوتی ہوگی. مجھے تو آدھ گھنٹہ لگ جاتا ہے اپنے ذہن کو یکسو کر کے یہ کیفیت لانے میں کہ ایسے لگے جیسے میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں. آپ مہربانی کر کے مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں جلدی سے اللہ کے تصور میں اپنے آپ کو یکسو کر سکوں. میری آنکھوں سے ایک دم آنسو نکل پڑے، شرم سے میرا سر جھک گیا، میرے دامن میں اپنے ایمان کی کمتری کے سوا کچھ بھی نہ تھا. اب ہم دیکھ لیں ہماری نمازیں کیسی ہیں. تو نماز جو ہے نا، یہ ایکسرسائز کا نام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا نام ہے. اس کو جتنا ہم زندہ کر سکیں اتنا کرنے کی ضرورت ہے. اگلے مسئلے پہ چلتے ہیں. مسئلہ نمبر 25، نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا مسنون ہے. عن ابی امامت ابن سحلم رضی اللہ عنہ انہ اخبرہ رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سنت فی الصلاۃ علی الجنازۃ ان یکبر الامام ثم یقرأ بفاتحة الكتاب بعد التکبیرۃ الاولی سرا فی نفسہ ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویخلص الدعاء للجنازۃ فی التکبیرات ولا یقرأ فی شیء منہن ثم یسلم
يصلي
سرا في نفسه. حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں امام کا پہلی تکبیر کے بعد خاموشی سے فاتحہ پڑھنا، پھر دوسری کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنا، پھر تیسری تکبیر کے بعد خلوص دل سے میت کرنا اور ان تکبیرات میں قرت نہ کرنا، اور چوتھی تکبیر کے بعد آہستہ سلام پھیرنا سنت ہے. اسے شافعی نے روایت کیا. تو یہاں سے آپ کو نماز جنازہ کا طریقہ بھی سمجھ آ گیا. لوگوں نے اور بھی چیزوں میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی، تو اسی طرح آج ہماری امت میں نماز جنازہ کے طریقے میں بھی کچھ کمی بیشیاں موجود ہیں. مسنون عمل یہی ہے، چار تکبیرات ہیں، اور ہمارے ہاں تو رواج ہی نہیں ہے. کب آپ نے آخری دفعہ پڑھی آپ کو یاد ہے؟ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج تک نہیں پڑھی وہ ہاتھ کھڑا کرے. نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھی وہ ہینڈ ریز کریں. آپ دو، باقی سب نے پڑھی بھی ہے. کہاں موقع ملا آپ کو؟ عمرے میں جا کے موقع ملا. ادھر تو کبھی نہیں پڑھی نا، مسجد میں جب کسی کے فنرل میں جاتے ہیں. جی آپ کا تو کتنے اجر کی بات ہے. تو یہ طریقہ بھی آنا چاہیے، اور اس کو اس نیت سے بھی پڑھیں کہ شاید اللہ ہمارے جنازے پہ بھی کسی کو بھیج دے جو پڑھے، اور یہ لوگوں کی گواہیاں ہوتی ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو گویا کہ یہ دوسرا وقت کون سا ہوگا کہ جس میں نماز جنازہ کا وقت. تیسرا موقع، اذان سننے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے درشتی پڑھنا مسنون ہے، یا اس کو نوٹ، اذان سننے کے بعد. آج ایک اور ظلم ہوا کہ سننے کے بعد کی تو بات کم ہوگی، اذان سے پہلے شروع ہو گیا درود. تو بس ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز میں ہم اپنی مرضی ضرور کرنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی معاملے میں. حدیث دیکھتے ہیں، ان عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولوا ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لأبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، جب مؤذن کی اذان سنو تو وہی کہو جو کچھ مؤذن کہتا ہے، یعنی ہر جملے کے بعد وہی جملہ دہرانا. کہتے شعور کے ساتھ ایک اذان کا ضرور کہا کریں. ٹھیک ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اس کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو. وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے کسی ایک کو دیا جائے گا. مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا. یہ آپ اسرے نفسی ہے، امید نہیں بلکہ یقین تھا، لیکن آپ اپنے اوپر لے کر اس کو اس طرح نہیں کہہ رہے تھے کہ یقیناً مجھے ملے گا. لہذا میرے لیے اللہ سے وسیلے کی دعا جو کرے گا اس کے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی. اسے مسلم نے روایت کیا. تو یہاں کیا پتہ چلا کہ اذان سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جانا چاہیے، اور یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے. دیکھیے، دعا، اذان اور نماز کے جو بیچ کا وقت ہے، اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اس وقت اگر آپ اپنے لیے یا کسی اور کے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو گمان رکھیے کہ عام وقتوں کی نسبت زیادہ جلدی قبول ہوگی. پھر چوتھا وقت کیا ہے؟ اہل ایمان کو ہر وقت ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم ہے. یعنی کوئی خاص وقت نہ بھی ہو تو درشتی پڑھنے کے لیے کوئی ایک وقت ہی نہیں ہے، بلکہ کسی بھی وقت آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. اس کی دلیل، ان ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا
قبري
عيدا
ولا تجعلوا
بيوتكم قبورا
وحيثما
كنتم
فصلوا
علي
فإن صلاتكم
تبلغني. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو میلہ نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجتے رہو، تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے. اسے احمد نے روایت کیا. اب آپ دیکھیں یہ کتنی ایمان کو بڑھانے والی بات ہے کہ جب جس جگہ بھی انسان پڑے گا اللہ کے نبی کو پہنچایا جاتا ہے. پہلی بات دیکھیے کہ میری قبر کو میلہ نہ بناؤ، اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ قبروں پہ جمع ہونا اور وہاں خوشبوئیں اور عطر اور جھنڈیاں لگانا اور اس طرح کے کام کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہود اور نصارہ کے بارے میں اللہ کے نبی کی ایک الگ روایت سے بھی ملتا ہے کہ یہود اور نصارہ کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ ان کا جب کوئی بڑا شخص، کوئی نبی یا کوئی نیک شخص مرتا تھا تو یہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے یا ادھر جا کے اس طرح کے کام کرتے تھے. کتنا واضح حکم ہے. اس کے باوجود بات مسجدوں کے انڈر ایسی قبریں ہوتی ہیں جہاں عرس اور میلے لگتے ہیں. کبھی آپ کسی قبر پہ جس کو لوگ مزار کہتے ہیں تو اس کے ساتھ مسجد ہوتی ہے، تو مسجد میں لوگ نماز پڑھاتے ہیں نا، مولوی صاحب ہی ہوں گے نا، ان کو یہ حدیث نہیں پہنچتی. حکم ہی نہیں قبر بنا کر اس پہ مسجد بنانا جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ شرک ہی کماج گئے. آپ کہیں گے اللہ کے نبی کی قبر کیوں ہے، تو آپ کے لیے کہ مسجد پہلے سے موجود تھی اور آج وہ مسجد نبی کے اندر آپ کی جگہ آ گئی، پہلے تو وہ آپ کا گھر تھا، ایکسٹینشنز میں آگے بڑھ گئی نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو وہ کام نہیں کرنے چاہیے جس کی سنت سے دلیل نہ ملے. پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ تم جہاں کہیں بھی مجھ پر درود بھیجتے رہو، تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جائے گا. اب آپ بتائیے کہ کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ اللہ پہنچاتا ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جب چاہے کرے. تو اب اس کے لیے انسان اپنے پاس سے بہت ساری اور چیزیں رکھے، لے کر چلے آگے، کیسے ہوگا؟ اسی بک میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جو خاص طور پہ ایک جگہ جمع ہو کر اس طرح کے کام کرتا ہے کہ جس میں اس کا خیال ہے کہ اللہ کے نبی آئیں اور وہ مجھ سے درود کا تحفہ لینے آئے ہیں، تو یہ بات عقل کو بھی نہیں لگتی. درود ایک قسم کا تحفہ ہے نا، ہم نے تفسیر میں پڑھا تھا. اب جب تحفہ ہے تو آپ کسی کو گفٹ دینا چاہے تو کیا کہتے ہیں کہ السلام علیکم، آج ذرا میں نے آپ کو ایک گفٹ دینا ہے، مجھ سے لے جائیں، اور اپنے بڑوں کو بلائیں گے؟ نہیں بلاتے نا. تحفہ تو ہم اتنے طریقے سے عزت سے سلیقے سے پیش کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اس وقت درود بھیجتے وقت ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور گمان کرتے ہیں. کل بھی کوئی ساتھی تھی تو بتا رہی تھی کہ وہ کسی اس طرح کے میلاد میں گئی اور انہوں نے تو وہاں جا کے اب چھوٹی سی بات ہی کرنی تھی، لیکن وہاں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا کہ ایون خواتین منہ سے کہہ رہی تھی کہ خاموش ہو جائیں، اللہ کے نبی آئے ہوئے ہیں، بچوں کے شور سے وہ ڈسٹرب ہوں گے. اب آپ بتائیے کہ یہ ساری باتیں لوگ بےچارے کرتے تو شوق سے ہی ہے نا، علم کی کمی ہے، محبت بھی ہے، اچھے خیالات بھی ہیں، تو اس علم کو عام کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ اس کتاب کی ریکارڈنگ ہی اگر ہم اپنے دوستوں تک پہنچا دیں تو اگلے سال سے پہلے کئی چیزیں پوری ہوں گی. کتنا کچھ ہے اس بک میں، کیا پڑھے کیا نہ پڑھے، اللہ کے نبی کا حلیہ اور آپ کی ساری چیزیں. تو بغیر علم کے ہم جب لوگوں کو روک ٹوک کرتے ہیں تو بعض دفعہ وہ پھر اس سے مائنڈ بھی کرتے ہیں. اگلی حدیث اسی مسئلے کی پڑھ لیتے ہیں. عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علی فإن اللہ وکل بی ملکا عند قبری فإذا صلى علی رجل من امتی قال لي ذلك الملك يا محمد ان فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اللہ تعالیٰ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا، جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجے گا تو یہ فرشتہ مجھ سے کہے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے فلاں وقت آپ پر رسول بھیجا ہے اسے دیلمی نے روایت کیا ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے کر دیا. اب دیکھیے اس سے بھی تو آپ کو یہ لگ رہا ہے نا کہ بذات خود صرف قبر پہ جا کر درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور آپ سب جو جا چکے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ وہاں اتنا رش ہوتا ہے کہ اگر ہم پورے تفصیل سے سکون سے کھڑے ہو کے درود پڑھیں، دعائیں مانگیں، تو دوسروں کا حق مارا جاتا ہے. تو درود آپ کہیں بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے نبی پر پہنچا دیتا ہے. ایک تیسری روایت بھی اسی مسئلے کی ہے کہ آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں کہیں بھی. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کا سلام مجھے پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو زمین پر گشت کرتے ہیں. اسے نسائی نے روایت کیا. تو ساری بات خلاصہ کہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیے کہ اگر فرشتے مقرر ہیں تو پھر اللہ کے نبی تو گھر گھر میں سے درود وصول کرنے نہیں آتے ہوں گے نا. یہ بات تو ادب کے بھی خلاف ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سندر طریقے سے میں کام کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ یہ آگے کنٹینیو ہوگا ٹاپک. ٹھیک
ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ ٹائم تھوڑا سا اوپر ہوا لیکن ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا. کیا سیکھا؟ بہت ہی خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اور درود شریف کے مختلف. اور دیکھیں کتنے صحابہ اکرام نے ایک ایک چیز کو کتنی احتیاط کے ساتھ اور کتنا سنبھال کے ہم تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا. تو کیا سمجھ آئی کہ ہمیں انہی الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے جن کی ہمیں احادیث سے سند ملتی ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو بھی یہ چیز جیسے کہ جمعے والے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے درود لے کے جاتے ہیں زیادہ پڑھنا ہے. جی مسنون درود پڑھنا ہے بالکل. اور یہ چیز بھی آپ سمجھ آ گئی کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے پڑھے ہوئے درود کو لے کے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق تو اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے تصور سے زیادہ ہے. اور اللہ کے ہر کام میں اللہ کی اپنی ہی کبریائی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والے ہوں، درود کو صحیح طریقے سے پڑھنے والے ہوں اور بدعات سے بچنے والے ہوں، محبت میں غلو نہ کرنے والے ہوں. جی مختلف قسم کے درود ہیں لیکن جو مسنون درود ہیں وہ ہمیں جو حدیث سے ثابت ہو رہے ہمیں صرف وہی پڑھنے چاہیے. کیونکہ بہت سے لوگوں نے بہت سے درود، آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو دیکھیں گے کہ درود تنجینا، درود لکھی وغیرہ جو ہیں وہ مسنون، ان میں غیر مسنون الفاظ ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم مسنون درود کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کے اندر بھی اس کی محبت ڈالیں. انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس کو اب ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر واسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.